سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس دنیا کے اندر زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ جو کچھ بھی بنایا، یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا. اور مقصد ان ساری چیزوں کے بنانے کا، وہ انسان کی ضروریات کا پورا کرنا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے وفادار خادم ہیں بغیر پیسے کے. بادل انسانوں کا سکہ جو ان کی کھیتیوں پر پانی برساتا ہے، اور سورج انسانوں کا باورچی جو ان کی کھیتیوں کو پکاتا ہے. زمین انسانوں کے لیے اجتماعی فرش ہے، آسمان اجتماعی چھت ہے. ستارے جو ہیں یہ راستہ بتانے کے لیے معین ہوتے ہیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمائی. سوچنا یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، اس دنیا کے اندر انسان کیوں آیا جس کے لیے اتنا لمبا چوڑا نظام خدا نے بنایا، تو یہ انسان کیوں آیا. صرف اتنی بات کے لیے اللہ نے انسان کو نہیں پیدا کیا کہ بڑھیا قسم کی غذائیں کھا لے اور گندگی بنا کر پھینک دے، بڑھیا قسم کے کپڑے پہن لے، میلے بنا کر اتار دے بھیا, کسی نے مکان بنا دے اور بوشیدہ ہو جائے, کسی توڑ کے دوسرا بنا دے, خود مر مرا کے چلا جائے. اتنی بات کے لیے اللہ نے انسان کو نہیں بنایا. دوسرے لفظوں میں انسان کو خدا نے اس دنیا کے اندر صرف زندگی گزارنے نہیں بنایا بلکہ زندگی بنانے کے لیے بنایا ہے. جہاں تک زندگی گزارنے کا تعلق ہے تو چھچھنگر ہے, چھپکلی ہے, تنخجور ہوں, زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے. سورج ڈوبا دن گزر گیا, سورج نکلے گا رات گزر جائے گی. ہمارے اوپر صرف دن گزرا رات گزری, عمر پوری ہوئی, مر مر آگے چلے گئے. صرف اتنی بات کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں نہیں پیدا کیا, اور زمین آسمان کو ہمارے لیے صرف اتنی بات کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ نے انسان کو بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ انسان اس کام کو کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں, اور اگر یہ انسان اس کام کو نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو پھٹکارتے ہیں, لیکن اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں. جو ہوا وفادار خادم ہے وہی ہوا انسان کی زندگی میں اجاڑنے والی بن جاتی ہے. پانی جو انسان کے خادم ہے وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. زمین بجائے خدمت کے زلزلے کے جھٹکا آ کر لاکھوں میں زندگی تباہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا, جب یہ اس کام کو نہیں کرتا تو اللہ ان وفادار خادموں میں سے کسی خادم کو مقرر کر دیتے ہیں اس کی زندگی اجاڑنے کے لیے. جیسے بھنگی تو تہانہ صاف کرنے کے لیے ہے, لیکن جب بادشاہ کا لڑکا غلط کام کرتا ہے تو بادشاہ اسی بھنگی سے یوں کہتا ہے کہ جس 100 جوتے اسے مارو, بھرے مجمے میں مارو, تو وہ بھنگی 100 جوتے مارتا ہے. وہ بھنگی جو تہانہ صاف کرتا تھا آج وہ 100 جوتے مار رہا ہے. کیا وجہ؟ کہ شاہزادے کو جس کام کے لیے کہا تھا وہ کام نہیں کیا. تو بھائی یہ انسان جو ہے جو شاہزادے جیسا ہے, اس کے ذمے کچھ کام ہے. جب یہ کرتا رہتا ہے تو سارے خادم اس کی خدمتیں کرتے رہتے ہیں, ہر چیز سے اس کا نفع ہوتا ہے. صحابہ کے لیے شیر رہبر بنی, صحابہ کے لیے دریائے دجلہ جو تھا اس کے اندر سے گھوڑے گزرے, صحابہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک آواز پہنچائی نہاوند کی پہاڑیوں سے. جب وہ آواز وہاں سے لگی ہے تو وہاں کی آواز حضرت عمر کے کانوں تک پہنچ گئی. حضرت نے, حضرت عمر نے جو آواز لگائی وہ نہاوند کی پہاڑیوں تک آواز چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے تھے, خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ, ایک صحابی ہے, پہاڑ کے پیچھے دیکھو کیا ہے, پیچھے دیکھو دشمن آ رہا تھا. یہ آواز اللہ نے سینکڑوں میل دور جا کے پہنچائی. ہوائیں ان کے تابع تھیں, پانی ان کے تابع تھے, آگ ان کے تابع تھی, ہر چیز جو تھی وہ ان کی خدمت گزار تھی. بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنا ٹیک رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا انہوں نے وہ کام کیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ جو قرآن پاک پہ وعدے کیے تو کیا یہ وعدے صرف پہلی صدی کے لیے ہیں یا آج کے لیے بھی ہیں؟ ہم سے بہت سے نے پوچھا. میرے محترم دوستوں, قرآن پاک صرف پہلی صدی کے لیے کتاب نہیں ہے, یہ کتاب تو آخر تک کے لیے ہے, اور آخری کتاب ہے آسمانی. اس کے بعد دوسری کوئی کتاب نہیں آنے کی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آنے کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ نبی پہلے ہی سے تھے, آج پن اٹھائیے گئے اتریں گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر رہیں گے. تو نبی کوئی آنے والا نہیں, قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں, قیامت تک کوئی دوسری آسمانی کتاب آنے والا نہیں. اس سے قرآن کے جتنے وعدے مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ صرف پہلی صدی کے لیے نہیں بلکہ آخری تک کے. لیکن اس سے پوچھا کہ آج یہ وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ کا وعدہ امن کا ہے, عزت کا ہے, اطمینان کا ہے, سکون کا ہے, مدد کا ہے, کامیابی کا ہے, عزت کا ہے. سارے وعدے خدا کے قرآن میں بھرے پڑے ہیں, وہ پہلی صدی میں پورے ہو گئے. حالانکہ پہلی صدی میں سوالات کی مقدار تھی, سارے وعدے پورے ہو گئے, لیکن آج تقریباً 97-98 کروڑ کی مقدار پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے, اور یہ وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے, یہ ہم سے سوال ہوئے. تو میں یاد کرتا رہا کہ خدا کا جو وعدہ ہے وہ مسلمان کے نام کے ساتھ نہیں, مسلمان کے کام کے ساتھ. جس کام کے لیے مسلمان کو پیدا کیا وہ کام کرے تو وعدہ ہے, وہ کام نہ کرے تو خدا کا وعدہ نہیں. نوکر کو اپنی دکان میں رکھا, آپ کا مال بیچے, آپ کا مال بیچے تو آپ اس کو 500 روپے تنخواہ کا جو وعدہ کیا دے دو گے. بیچ میں اپنی ضروری پوری کرنے کا, استنجا کر لے گا, کھانا کھا لے گا, رات کو سو لے گا, دبا لے آئے گا, ضروریات بھی پوری کر لے گا اور آپ کا کام بھی کرے گا, 500 روپے دے گا. لیکن اگر کوئی نوکر آپ کا بیت الخلا جا کے 2 گھنٹے کے بعد نکلے, کھانے کے لیے جائے 4 گھنٹے کے بعد آئے, دوا کے لیے جائے 6 گھنٹے کے بعد آئے, رات کو گھر چلا جائے, کام بالکل نہیں کرے, اور 500 روپیہ مہینے پر مانگے تو آپ نہیں دے دیں اسے. میں نے کیا غلط کام کیا؟ کھانا, استنجا کرنا, دوا لانا, سونا, سارے نوکر کرتے, میں نے بھی کیا, یہ فرق ہے. سارے نوکر کام کرتے ہیں اصل, اور بتا میری ضرورت, میری ضروریات بھی پوری کر دی, تو ضروریات نہیں لگا رہا, کام تو کیا نہیں. میں یہ حال آج مسلمان کا ہو چکا کہ کھانا کمانا, بال بچوں کا پالنا, مکان بنانا, شادی کرنا, اور جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام کا نہ کرنا, اور یہ ذہن بن گیا کہ نہیں, کھانا کمانا بھی تو دین ہے, یہ دین ہے, لیکن مطلقاً دین نہیں. کھانا کمانا مطلقاً دین بھی نہیں, مطلقاً بے دین بھی نہیں. اگر کھانا کمانا اللہ کے حکموں کے مطابق ہو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو دین ہے, اور اگر یہ کھانا کمانا اللہ اور رسول کے حکموں کے خلاف ہو تو پھر یہ دین نہیں, یہ بے دینی ہے. لیکن آدمی مطلقاً کھانے کمانے کو دین کہتا ہے, یہ غلط, اور مطلقاً کھانے کمانے کو جو دنیا کہتے ہیں وہ بھی غلط. دین بنے گا نبی کے طریقے سے, اور بے دینی بنے گی نبی کا طریقہ چھوڑ کر. ارے کھانا کمانا بزرگ طریقے پر بھی ہو تو بھی سارا وقت کھانے کمانے میں لگے ایسا نہیں, یہ تو ضرورت ہے ہماری, بقدر ضرورت ہم کریں, اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے ہم کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے, بس وہ کام کریں گے تو پھر اللہ اپنی قدرت سے ہمیں کامیاب کرے گا. پھر ہمارے پاس مال کم ہو زیادہ ہو, ہمارے پاس ملک ہو یا نہ ہو, ہماری تعداد کم ہو یا زیادہ ہو, ہمارا رنگ کالا ہو یا گورا ہو, اللہ ہر حال میں کامیاب کرے گا, اپنی قدرت سے کرے گا. اس لیے کہ اللہ جو کرتے ہیں وہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں, اللہ کسی شکل کے پابند نہیں ہے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, اطمینان پریشانی اللہ کے ہاتھ میں, خوف اور امن, بیماری, تندرستی, موت اور حیات, یہ سارے حالات انسان پر جو آتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں, لانے والے اللہ ان حالات کے. وہ چاہے تو جھونپڑے میں بٹھا کر عزت دے دیں, وہ چاہے تو بنگلے میں بلا بٹھا کر زلیل کر دیں, وہ چاہے تو ملک مصر کا حاکم بنا کر فرعون کا بیڑا غرق کر دیں, اور وہ اگر چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھونپڑے میں بٹھا کر کامیاب کر دیں, وہ چاہے تو قارون کے ہاتھ میں سونا چاندی دے کر اسے زمین میں دھسا دیں, اور اگر وہ چاہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں سونا چاندی دے کر انہیں ہوا تو اڑا دے. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کے اندر جو پہلے بھی جتنے نقشے ہیں, ملک ہے, مال ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے, سونا ہے, چاندی ہے, دکان ہے, کھیت ہے, ڈالر ہے, اسٹرنگ ہے, ان چیزوں سے کامیابی ناکامی کا تعلق نہیں ہے, بلکہ اللہ کی ذات سے. جسے اللہ کامیاب کریں گے وہ کامیاب ہوگا, جسے اللہ ناکام کریں گے وہ ناکام ہوگا. لیکن اللہ کا طرف سے کامیاب کرنا یا ناکام کرنا جو ہے یہ اندازن نہیں ہے, بلکہ اللہ کا ضابطہ ہے. بغیر ضابطے کے اللہ کوئی کام نہیں کرتے, اور ضابطے کی جتنی رعایت خدا کرتا ہے اتنی رعایت کوئی بھی نہیں کرتا, اتنی رعایت کوئی نہیں کر سکتا جتنی خدا کرتا ہے. خدا کے یہاں کا ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے, اور بدن سے تیار ہونے والے اعمال ٹھیک ہو جائے. اگر یہ 2 باتیں کسی انسان کی ٹھیک ہو جائیں تو اللہ اسے اپنی قدرت سے کامیاب کرے گا. بنگلے میں بیٹھ کر یہ 2 باتیں ٹھیک کرے تو بنگلے میں کامیاب, اور اگر کچے مکان میں بیٹھ کر یہ 2 باتیں ٹھیک کرے تو کچے مکان میں کامیاب. کالا رنگ ہو یا گورا, جون سے ملک کا رہنے والا ہو, مکے مدینے کا رہنے والا ہو یا لندن پیرس کا رہنے والا ہو, نیو یارک اور ماسکو کا رہنے والا ہو, اگر آمن یا عامر الصالحات یہ 2 باتیں آدمی میں ٹھیک ہو جائیں, دل کے اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے, اور بدن سے تیار ہونے والے جو اعمال ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں, بس تو اس انسان کو خدا اس دنیا کے اندر بھی اپنی قدرت سے کامیاب کرے گا, اور مرنے کے بعد قبر کے اندر, پھر آخرت میں حشر کے اندر, اور پھر جنت کے اندر لے جا کر اللہ اسے کامیاب کرے گا, بشرطے کہ یہ 2 باتیں ٹھیک ہوں. اور جس آدمی کی یہ 2 باتیں ٹھیک نہ ہوں تو اللہ اس کو ہر حال میں ناکام کرے گا, چاہے فقیری کی گدڑی اوڑھ کر دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہو, اور چاہے یہ آدمی بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہو, اور چاہے بہت بڑا مال والا ہو, بڑی دکان والا ہو, بڑے کارخانے والا ہو, اللہ تعالیٰ اسے کامیاب نہیں فرمائیں گے بلکہ ناکام فرمائیں گے جب بے دینی ہوگی. آمنو عامل صالحات کا مختصر سا لفظ ہے دینداری, اور اس کے خلاف کا مختصر سا لفظ ہے بے دینی. میں دیکھو جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں انہیں تو بٹھائی بھاگ رہا ہوں تو آپ بکری کو بچا لو گے, کتا اگر خرگوش کو لے کر بھاگ رہا ہو آپ خرگوش کو بچا لو گے. تو ایسے ہی جانے والے آدمی تو ہیں بہت اچھے دینی اجتماع میں آئے, لیکن جو شیطان بھگائے نہیں جا رہے یہ بہت برا ہے. تم شیطان کے ہاتھ سے ہمارے آدمی لوگوں کو بچا لو. یہ چلنے پھرنے کی فضا جو بنتی ہے تو اس سے پورے مجمعے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی ہم یہاں کے اس ملک کی مثال دیتے ہیں
یعنی یہاں کا مجموعہ بہت جم کر بیٹھتا ہے. تو یہ بھی یہ مثال غلط نہ ہو جائے, آج غلط نہ ہو جائے. یہ مثال ہم دیتے ہر جگہ, لیکن ہم یہاں جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں بھائی پاکستان کا جو مجموعہ ہوتا ہے بہت جم کر بیٹھتا ہے, پتہ نہیں وہ پیشاب کس وقت میں کرتا ہے, پتہ نہیں وہ کھانا کس وقت میں کھاتا ہے, بیان کے وقت میں مجمع بہت جم کر بیٹھتا ہے. تو یہ جو تم لوگوں کی ساکھ بندی ہوئی ہے پورے عالم میں, یہ ساکھ آج ٹوٹ نہ جائے اس کا خیال رکھیے. بیٹھنے والا مجمع, بیٹھنے والے مجمع سے کہہ رہا ہوں, اٹھنے والا تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, پیٹ کے اندر صرف دل گردے ہی نہیں ہوتے, انتریاں بھی ہوتی ہیں, آدمی تو ہر قسم کے ہوتے ہیں. لیکن بیٹھنے والا مجمع جو ہے یہ کسی کو اٹھے میرا, جو اٹھے تھوڑے اشارہ کر دو بیٹھ جائے گا, کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. میں یہ بات کر رہا تھا, دین پر کامیابی اور بے دینی میں ناکامی, یہ خدا کا ضابطہ ہے, بس زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. دیندار کو کامیاب کریں گے, بے دین کو ناکام کریں گے, یہ خدا کا ضابطہ ہے. اور دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے دیا, ہر زمانے میں نبی بھیج کر دیا, اس دور کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دیا. اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 1400 سال پہلے, لیکن طریقہ قیامت تک چلے گا. زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, زندگی بسر کرنے کے اس طریقے کو دین کہیں گے. اگر کھانے میں وہ طریقہ آ جائے تو کھانا بھی دین, پینے میں, شادی میں, کاروبار میں, بیوی سے صحبت کرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, رونے میں, ہنسنے میں, وہ طریقہ آ جائے تو سب دین بن جائے گا. اور اگر نماز میں سے وہ طریقہ نکل جائے تو نماز بے دینی بن جائے گی. اگر روزہ اور زکات اور حج کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکل جائے تو یہ عبادتیں بھی بے دین بن جائیں, بے دینی بن جائیں. یہاں تک کہ شہید اور سخی اور قاری یہ بھی اگر نبی کا طریقہ چھوڑ دیں تو جہنم میں جائیں گے. اب دینی کے منہ میں لقمہ نبی کے طریقے پر اگر کوئی داخل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. تجارت اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے گا تو تجارت کر کے وہ جنت میں جائے گا اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو انہیں شہید کا تو ایک مرتبہ گلا کرتا ہے, تاجر کا تو دین میں پتہ نہیں کتنے مرتبہ جذبات پر چھری چلتی ہے. جب اللہ کے حکم مطابق تجارت کرے گا تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کے جذبات پر چھری چلے گی, ناجائز طریقے پر کرتا نہیں, صادق الامین ہے. تو اس بنا پر دین وہ طریقہ جو اللہ نے تجویز کر کے دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا, وہ طریقہ دین ہے. جہاں داخل ہو جائے وہ دین ہوگا. اگر وکالت میں داخل ہو جائے تو وکالت دین, ڈاکٹری میں, انجینئرنگ میں, زراعت میں, تجارت, جہاں وہ طریقہ داخل ہو گیا تو وہ طریقہ وہ شعبہ دین بن گیا اور شعبے کا کنیکشن اللہ سے ہو گیا. پھر شعبے میں روحانیت آ گئی اور پھر شعبے میں کامیابی ہوتا ڈالے گا, بشرطے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں آ جائے اور اللہ کا حکم آ جائے, تب ہے یہ. اس کو دین کہتے ہیں. دین پر چلنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور بے دینی پر چلنے والا ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھی ہو, دین پر چلنے والے عموماً شروع کے اندر ان پر آزمائشیں آتی ہیں, اور بے دینی پر جو چلنے والے ہوتے ہیں شروع میں اللہ ان کو دین دیتا ہے, یہ اللہ کا دستور ہے. فرعون بے دین تھا, قارون اور حامان بے دین تھے, ان کو اللہ نے دین دے دی شروع. جو لوگ خدا کے خلاف ہوتے ہیں اور غلط چلتے ہیں تو شروع اللہ انہیں دین دے دیتا ہے اور ان کی پکڑ کی ایک تاریخ مقرر ہوتی ہے, اس کے پہلے دین دیتا رہتا ہے تاکہ اس دین میں یہ متوجہ الا اللہ تک توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس تاریخ معین تک اس کی پکڑ نہیں کریں گے. اور اگر اس تاریخ معین تک اس دین میں غافل ہی بنا رہا, نافرمان ہی بنا رہا تو اس تاریخ پر اس کی پکڑ خدا کر دیں گے. ایسے ہی جو آدمی دیندار ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. نبیوں کو بھی ابتلاءات میں ڈالا, وزیب تلا ابراہیم رب ہوں, نبیوں کو بھی آزمائش میں ڈالا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی آزمائش میں ڈالا. ہنالک ابتلوا المؤمنون, غزوہ خندق کے بارے میں ہے, اور عام مسلمانوں کے بارے میں بھی ولنبلونکم کا لفظ ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو دین کی طرف چلے گا, اللہ کی طرف چلے گا تو اس کا تھوڑا سا امتحان ہوگا, اور جو آدمی بالکل اللہ کے خلاف ہو کر بے دین بن کے چلے گا اس کو ڈھیل ملے گی. یہی شروع میں دیندار کو نوازے جانے کی تاریخ اللہ کے علم میں مقرر ہوتی ہے اور بے دین کی پکڑ کی تاریخ بھی اللہ کے علم میں مقرر ہوتی ہے. اس تاریخ تک اگر دیندار ابتلاعات اور آزمائشوں میں برابر چلتا رہا اور مایوس نہیں ہوا اور ڈگر نہیں چھوڑی تو اللہ اس تاریخ پہ اسے نواز دیتے ہیں، انگیلین اس تاریخ میں پکڑ لیتے ہیں۔ مکے کے جتنے بے دین تھے وہ سارے کے سارے ان کو اللہ نے ڈھیل دے دی تھی، اور جتنے دین والے صحابہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کے بڑا آزمائشیں تھیں، آپ میرا جانتے ہو۔ وہ تاریخ معین جو تھی وہ خدا کے علم میں بدر کی تھی، بدر کی تاریخ معین میں بے دینوں کی پکڑ ہوئی اور دینداروں کو نوازا گیا، وہ تاریخ معین تھی۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بے دین تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے دیندار تھے، ان دینداروں کی آزمائشیں ہوتی رہی اور ان بے دینوں کو جھیل ملتی رہی، بڑی جھیل ملتی رہی، بڑی جھیل ملتی رہی، لیکن ایک تاریخ مقرر تھی۔ اس تاریخ نے ان دینداروں کو تو سمندر کے اندر راستہ بنا کے نکال دیا اور ان بے دینوں کو اسی راستے کے اندر داخل کر کے پانی ملا کے غارت کر دیا۔ وہ تاریخ بے دینوں کے پکڑ کی تھی اور دینداروں کے نوازے جانے کی تھی۔ لیکن آدمی جو ہے وہ زمانے حال کو دیکھا کرتا ہے، آئندہ زمانے میں کیا ہوگا اس کی طرف خیال نہیں کرتا، وہ آدمی بے دین بن جاتا ہے۔ اور جو آدمی یہ سمجھے کہ نہیں ہمیں تو آئندہ زمانہ دیکھنا ہے، آئندہ زمانے کی خوشیوں کے حاصل کرنے کے لیے موجودہ زمانے کی خوشیاں ہم قربان کریں گے اور آئندہ زمانے کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہم موجودہ زمانے میں تکلیف کو برداشت کریں گے، آئندہ زمانے میں جو بڑی بڑی تکلیفیں آنے والی اس سے بچنا ہے، اس کے لیے ابھی کی تھوڑی تکلیف کو دین کی وجہ سے ہم برداشت کریں گے، اور آئندہ زمانے میں جو بڑی بڑی خوشیاں ملنے والی ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے موجودہ زمانے کی تھوڑی خوشیاں ہم قربان کریں گے۔ یہی آدمی دین پر چل سکتا ہے، ورنہ دین پر نہیں چل سکتا۔ دنیا کا دستور ہے، ہمیں اس شاید دنیا کا دستور ہے کہ اگلے زمانے کو سامنے رکھ کر چلتی ہے، لیکن ہم جو مسلمان ہیں وہ کروڑوں سال کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ہمارے اللہ کو دکھائی دیتے ہیں۔ اور ہمارے اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بتا دیا اتنا انہوں نے ہمیں بتا دیا، اس بنا پر ہم موجودہ زمانے کی تکلیف کو گوارا کر لیں گے اور خوشیوں کا قربان کرنا جو ہے یہ ہم گوارا کر لیں گے۔ اس لیے کہ آگے جو جہنم کے اندر تکلیف آنے والی ہے وہ بڑی زبردست ہے، اس سے بچنے کے لیے دین جلائیں گے تکلیف برداشت کر لیں گے۔ رشوت چھوڑنے پر، سودی کاروبار چھوڑنے پر، چوریاں چھوڑنے پر، جھوٹ چھوڑنے پر، غلط کام چھوڑنے پر جو تکلیف آئے گی وہ تھوڑی ہوگی بنسبت اس تکلیف کے جو جہنم میں آنے والی ہے۔ کہ جہنم میں جو تکلیف آئے گی وہ ایسی ہوگی کہ یہ بدن جو ہے ہمارا یہ اتنا بڑا بن جائے گا، یہ انسان کا بدن اتنا بڑا بن جائے گا جہنمی کا، جہنمی کا جو جہنمی انسان ہوگا اس کا بدن اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ڈاڑ اوہد کے پہاڑ کے برابر ہوگی اور حال اتنی موٹی ہوگی کہ تین رات تک اس میں چلو تب خال پوری ہوگی، ایک جہنمی کا بدن اتنا بڑا ہوگا۔ اور مختلف لائن کی سزا اس پر ہوگی، اونٹ کے برابر سانپ، خچر کے برابر بچھو، کاٹیں گے چاروں طرف سے، ایک مرتبہ کاٹنے پر 40 سال تکلیف رہے گی، چاروں طرف سے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے فرشتے مار رہے ہوں، آگ جلا رہی ہو، بھوک پیاس ستا رہی ہو، کانٹے دار درد کھانے کو ملیں گے، حلق میں پھنسیں گے، گرم پانی ملے گا پینا پڑے گا، انتریاں کٹ کے گر پڑیں گی، آنکھ میں سے آنسو کی نہر چلے گی۔ اگر کافر ہے تو یہ ساری تکلیف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلکہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر مسلمان ہے تو اس کا عذاب کافر کے عذاب سے ہلکا ہوگا، اور یہ مسلمان جب اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا جہنم میں جا کر، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جنت میں رکھیں گے۔ مسلمان کے لیے جہنم یہ شفا خانہ ہے، اور کافر کے لیے جہنم یہ قید خانہ ہے۔ کافر تو جہنم سے کبھی نکلے گا ہی نہیں، لیکن مسلمان جو جہنم میں جائے گا وہ تاکہ اس کی روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں اور تاکہ اس کی روحانی گندگی سے یہ پاک ہو جائے۔ جیسے آدمی دنیا میں جسمانی بیمار ہوتا ہے تو جسمانی بیماری کی ایک تکلیف ہے، پھر علاج کراتا ہے، پھر علاج کی دوسری تکلیف ہے، بخار کی وجہ سے تو ساری رات نیند نہ آئی، بخار دور کرنے کے لیے جو انجیکشن دیا گیا تو انجیکشن کے اس سوئی جانے کی تکلیف بھی اسے ہوئی، کڑوی دوا کی تکلیف بھی ہوئی، لیکن یہ اس علاج کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے تاکہ صحت مل جائے۔ تو ایسے ہی جو مسلمان قیامت کے دن آئے گا اس کے اندر تکبر کی گندگی ہوگی، حسد کی گندگی ہوگی، ریاکاری کی گندگی ہوگی، سودی کاروبار کی گندگی ہوگی، جھوٹ کی گندگی ہوگی، نماز کے نہ پڑھنے کی گندگی ہوگی، تو اس گندگی سے صاف ہو گئے یا بھی جنت میں نہیں جائے گا. جو جنت میں جانے والے آدمی پاک ہوں گے وہی جائیں گے، ناپاک نہیں جائے گا. اصل جنت جو ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، اصل جنت جو ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. کیونکہ جنت کی عورتیں پاک ہیں، ازواج مطہرہ، جنت کا پینا پاک ہے، شراب طہورا، جنت کے مکانات پاک ہیں، مساکن طیبہ، اور جنت کی باتیں پاک ہیں، وہ بھی انہیں طیب من القول، اور جنت کا کھانا پاک ہے، پیٹ میں جا کے گندگی نہیں بنتا، خوشبودار دکار نکلے کھانا ہضم اور خوشبودار پسینے نکلا کھانا ہضم. جنت کی ہر چیز پاک ہے، اور جنت کی ہر چیز میں خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آدمی کو وہ نعمت مل جائے گی. جوانی ملی جنتی کو تو کبھی ختم نہیں ہوگی، زندگی ملی جنتی کو تو کبھی ختم نہیں ہوگی، کپڑے ملے نئے ان کا نیاپن بھی ختم نہیں ہوگا، مکانات ملے مضبوط ان کا مضبوط پنا ختم نہیں ہوگا، کروڑ کروڑ سال ہو جائے. تو جنت میں جانے والے آدمی، جنت کی چیزیں ساری پاک، اس لیے جنت میں جب آدمی داخل ہوگا تو فرشتے اسے کہیں گے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم تم پاک ہو گئے، اب ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. لیکن جو مسلمان ناپاک ہوگا، روحانی گندگی والا ہوگا اور روحانی بیماریوں میں ملوث ہوگا، اسے کہا جائے گا وہ پہلے اپنا علاج کرا کے آؤ. کہاں پر؟ جہنم کے شفا خانے میں. اب یہ جہنم کے شفا خانے میں داخل ہوگا، وہاں اس کا روحانی علاج ہوگا. جسمانی علاج کے لیے کبھی کبھی خون خراب ہوتا ہے تو جھونک لگائی جاتی ہے، روحانی علاج کے لیے وہاں سانپ اور بچھو لگائے جائیں گے. جسمانی علاج کے لیے کبھی کبھی بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، جہنم کے اندر بھی بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا. جسمانی علاج کے لیے بد مزہ کھانا اور کڑوی دوا پلائی جاتی ہے، تو روحانی علاج کے لیے بھی وہاں بد مزہ کھانا، کانٹے دار درخت کا اور جو وہ لہو اور تین جہنمیوں میں جمع ہوگا وہ پینے ملے گا اسے. تو یہ اسی روحانی بیماری کا علاج ہو رہا ہے. جسمانی بیماری کے علاج کے لیے بعد میں بنے ایک آدمی کا دماغ فیل ہو جاتا ہے تو اس کو زنجیروں سے باندھا بھی جاتا ہے، رسیوں سے باندھا جاتا ہے، ہیلپر سے مارا بھی جاتا ہے، تو وہاں روحانی بیماری کے علاج کے لیے فرشتے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ماریں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے. جیسے جسمانی بیماری کا علاج یہاں ہوتا ہے، کبھی کبھی داغا بھی جاتا ہے آگ سے، تو روحانی بیماری کے علاج کے لیے وہاں پر آگ سے پورا بدن داغا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت کرے. اب جب یہ مسلمان پاک صاف ہو جائے گا تو پھر اسے کہیں گے اب تو جنت میں جائے. لیکن کافر یہ ہوگا، یہ کفر کی بیماری ایسی ہے جیسے ہماری جسمانی بیماری میں کینسر کی بیماری، کینسر کی بیماری جیسے لا علاج ہوتی ہے، تو ایسے کفر کی روحانی بیماری اور شرک کی روحانی بیماری یہ بھی لا علاج ہوگی. جتنی جہنم اسے جلاتی رہے لیکن وہ اس بیماری سے پاک اور صاف نہیں ہوگا. اس لیے کافر کا جہنم میں جانا بطور تعذیب کے ہے اور مسلمان کا جہنم میں جانا بطور تعذیب کے ہے. جیسے سونا ہے، سونا کھوٹا ہے، اس میں کچھ کھوٹ ملا ہوا ہے، ہم اسے کھڑا بنانا ہے، تو کھڑا بنانے کے لیے آپ کیا کرو گے؟ ایک برتن میں ڈالو گے، نیچے آگ جلاؤ گے، آگ میں کھپچیاں ڈالو گے، تو وہ سونا پہنے گا، اس کے بعد کا کھوٹ صاف کر کے خالص سونا بنا کر گلے کا ہار بنا کے اسے اپنی عورتوں کو پہنا دو گے. تو مسلمان کا جہنم میں جانا ایسا ہوگا جیسے کھوٹے سونے کا پگھلانا، اور کافر کا جہنم میں جانا ایسا ہوگا جیسے کھپچیوں کا جلانا یا ایندھن کا جلانا، دونوں میں فرق ہے. اسی بنا پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہوں دے دوں یا دینا لہن دے دو ہوں جنم، جب بالکل پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، تو انہیں اجازت ہو جائے گی جنت میں داخل ہونے کی. تو معلوم ہوا کہ جہنم کا داخلہ مسلمان کا بطور تہذیب کے ہے، بطور تقریر کے ہے، بطور تنظیم کے ہے، پاک صاف ہونے کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں. کیوں؟ کہ اس میں کلمہ طیبہ پڑا ہے اور فرشتے سلام علیکم طبتم کہیں گے، اور جنت کی ساری چیزیں پاک ہیں، اور کلمہ طیبہ جو ہے یہ بھی پاک ہے، اور دین جو ہے یہ بھی پاک ہے، تو اس نے پاک کلمہ پڑا لیکن پاک دین پر نہیں چلا، اس لیے اس کی روح ناپاک ہوگی، بیمار ہو گئی، اس کا علاج جہنم میں ہوگا. اچھا بعض مسلمان ایسے ہوں گے کہ حشر کے میدان میں ان کا علاج ہو جائے گا، حشر کی تکلیفوں سے ہی وہ پاک صاف ہو جائیں گے، جہنم میں داخلے کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے. بعض مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو عذاب قبر کے ذریعے صاف ہوں گے، قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس کے ذریعے ان کا علاج ہو جائے گا، اور پھر آگے جا کے معاملہ صاف رہے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم دنیا ہی میں پاک صاف ہو کر کیوں نہ رہیں، روحانی بیماری مشن دنیا میں پاکستان کیوں ہو جائے؟ قبر میں جا کر پاک ہونا اور روحانی بیماری کا علاج کرانا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے قبر کے اندر جو سب اجدہ لگتے ہیں اور آگ لگتی ہے, فرشتے پیٹتے ہیں, زمین دباتی ہے, تو یہ تو بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے. اس لیے میں تمہیں ایک ترکیب دنیا کے اندر بھی بتا دیتا ہوں, اگر ہم نے وہ ترکیب اختیار کر لی تو انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں کے زہریلے اثرات سے دنیا کے اندر بھی پاک صاف ہو سکتے ہیں اور ہماری روحانیت دنیا میں پاک ہو سکتی ہے, تاکہ قبر بھی آسانی سے گزر جائے, حشر بھی آسانی سے گزر جائے, قیامت کا دن بھی آسانی سے گزر گئے, پھر جنت پہ چلے جائیں, ہمیشہ ہمیں جنت میں رہے. تین طریقے ہیں دنیا میں روحانی بیماریوں سے پاک ہونے کے. گناہوں کی وجہ سے جو روحانی بیماریاں ہم میں آ جاتی ہیں اس سے پاک ہونے کے تین طریقے ہیں. ایک تو ہم نیکیاں خوب کریں, جتنی نیکیاں کریں گے تو وہ گناہوں کے اثرات کو زائل کریں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. یاد رکھیے جتنی نیکیاں ہم کریں, اور بڑے میں بڑی نیکی جو ہے یہ تبلیغ ہے, کبھی اسی سے نماز, روزہ, زکات, حج, ذکر, تلاوت, یہ ساری نیکیاں وجود میں آتی ہیں, بہت سے گناہ ختم ہوتے ہیں, ڈاکو ڈاکہ چھوڑ دیتا ہے, چور چوری چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں بڑے میں بڑی مہان نیکی جو ہے وہ تبلیغ ہے اور اللہ کے دین کی دعوت ہے, جس سے میرا دین زندہ ہوتا ہے. اور جتنے بھی نیکی پھیلے گی یہ آپ کے نام اعمال میں آئے گی انشاءاللہ, ان کے لیے کسی قسم کی کسر کمی نہیں کی جائے گی اور آپ کے نام اعمال میں ہوگی. ایک بھی نیکیوں کا کرنا ہے, نیکیوں میں ذکر بھی ہے, تلاوت بھی ہے, صدقہ بھی ہے, خیرات بھی ہے, کسی بھوکے کو کھلا دینا, ننگے کو پہنا دینا, کسی رونے والے کے آنسو پوچھ دینا, کسی کے دکھ درد میں کام آ جانا, یہ ساری نیکیاں ہیں. باقی نیکیاں جو ہے نا تو ویجیٹیبل نیکیاں نہ ہوں, نقلی اصلی نیکیاں, دین کے کام کی نیکیاں کرے تو اصلی. اور اصلی نیکی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں اللہ کے راضی کرنے کا جذبہ ہو, دنیا کی کوئی غرض ہو. یہ یاد رکھنا میرے محترم دوستو, اگر دنیا کی غرض آ گئی تو شہید سفیر تاری تینوں نے نیکی کی, پھر بڑی بڑی نیکیاں کی تھیں, لیکن وہ ویجیٹیبل نیکیاں ہو گئی, وہ نقلی نیکیاں ہو گئی, کام نہ آئی, قیامت سے جہنم میں جانا پڑا. اس لیے کہ دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں تھا. تو میرے محترم دوستو, دین کے کام کرنے والے جتنے بھی پوری دنیا میں ہیں, بس وہ اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ دین اصلی ہے یا اس کے اندر کوئی نقلی بنا آ گیا, کچھ دن تو نہیں, ملاوٹ تو نہیں ہوگی. ہم دین کا کام دنیاوی اغراض کے لیے تو نہیں کر رہے, مال کے لیے یا جاہ کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے یا عزت حاصل کرنے کے لیے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے تو ہم نہیں کر رہے. اگر اس کے لیے کر رہے تو بھائی بالکل روح جو ہے وہ پاک نہیں ہوگی گناہوں سے, بلکہ اور زیادہ گندی ہوگی, ریا گاری ہوگی, گندگی آ گئی. تو اصلی دین ہونا چاہیے, اسے یاد ہے. اصلی دین میں بڑی طاقت ہے, اصلی دین میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اور اصلی دین میں اتنی قیمت ہے کہ دنیا کا کوئی خزانہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. اصلی دین قیمتی بھی ہے اور اصلی دین طاقتور بھی ہے. اصلی دین کا ایک کلمہ ایسی جنت دلوائے گا جو دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہوگی, اور اصلی دین کا ایک کھجور کا ٹکڑا کسی کو دے دیا فقیر کو تو وہ جہنم سے بچا دے گی, صرف اتنا ٹکڑا. اتق النار بلو بشق تمرا, لیکن اس میں نسبت اللہ کی ہو تب وہ اصلی دین بنتا ہے, نسبت اللہ کی نہیں پھر وہ دین نہیں بنتا. اسے خوب یاد رکھتے نا بھائی, نسبت اللہ کی ہونی چاہیے. ایک بدکار عورت جنگل بیابان میں اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اب اس میں نسبت اللہ کی تھی, اس نسبت الہی پر وہ میں جنت پہ چلی گئی. اور ایک شہید سخی اور قاری دین کے بڑے بڑے شعبوں کے چلانے والے کرنے والے, ان کے اندر نسبت اللہ کی نہیں تھی, وہ جہنم میں چلے گئے. اس لیے میرے محترم دوستو, دین کے کام کرنے والوں کے لیے چاہے وہ نماز پڑھتے ہوں, چاہے ذکر کرتے ہوں, چاہے تلاوت کرتے ہوں, چاہے تعلیم کا کام کرتے ہوں, چاہے واعظ و ارشاد کا کرتے ہوں, چاہے وہ تبلیغ کا کام کرتے ہوں, جو بھی دین کا کام ہم کرتے ہوں, اس کام میں اصلیت ہونی چاہیے, یعنی رضا الہی کا جذبہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی غرض نہ آئے, غرض آ گئی تو پھر دین نہ رہا, پھر وہ دین نہ رہا. اور دین ہے تو بڑی طاقت, صاحبہ کے پاس ظاہری طاقت تو تھی, لیکن قیصر کی سرائے اتنے جو ٹیکے ان کے دین کے سامنے ہے نا, بنی اسرائیل کے پاس ظاہری طاقت تو تھی لیکن ان کے سامنے جو فرعون نے گھٹنے ٹیکے وہ دین کے مقابلے پر, دین کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی, بشرطے کہ وہ دین اصلی ہو ہر زمانے میں. دنیا میں اس زمانے میں مصنوعات انسانیہ میں ایٹم بم ہے، لیکن ایٹم بم سے بڑی طاقت اللہ نے آسمان کو دی، زمین کو دی، چاند اور سورج کو دی، کہ ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں مل کر آسمان کو نہیں توڑ سکتے، چاند کو نہیں گرا سکتے، اور ستاروں کو نہیں توڑ سکتے، اور زلزلہ زمین میں آ جائے تو اسے روک نہیں سکتے، پانی کے سیلاب کو نہیں روک سکتے، ہوا کے طوفان کو نہیں روک سکتے۔ تو معلوم ایٹمی طاقت سے زیادہ طاقتور زمین آسمان چاند سورج اور ہوا پانی ہے، اور زمین آسمان چاند سورج سے زیادہ طاقتور خدا نے بنائے فرشتے۔ ایک ایک فرشتہ مطلب وہ بہت اتنا بڑا ہے، ایسے ہی ہولیے پر آ جائے تو پوری زمین اس کے ہاتھ میں ایسی جیسے ریکا بھی، اور سارے انسان ایسے جیسے ریکا بھی کے ڈالے، اتنا بڑا ہولیا ملک الموت کا ہے اگر اصلی ہولیے پر آ جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا اصلی ہولیا اتنا بڑا ہے کہ اگر اصلی ہولیے پر آ جائے تو پیر ان کے ساتھ میں زمین پر، سر ان کے ساتھ میں آسمان کی بھی اوپر، اور پر پھیلا میں تو زمین آسمان کے بیچ کو 600 یا 400 پروں سے بھر دیں۔ یہ حضرت جبریل کی جسمانی طاقت، روحانی طاقت اس سے آگے۔ ایسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طاقت کا تو آپ جانتے ہی ہو، سور کو منہ میں لے کر کھڑے ہیں، جس دن خدا حکم دے دے گا پھونک دیں گے، ان کی پھونک میں خدا اتنی طاقت ڈالے گا کہ آسمان زمین چاند سورج کو کاٹ کے ختم۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے، اور فرشتے بھی اللہ نے بڑے بڑے بنائے۔ تو ایٹم بم سے زیادہ طاقتور زمین آسمان، زمین آسمان سے زیادہ طاقتور فرشتے، اور فرشتوں سے زیادہ طاقتور خدا کا دین ہے۔ اس کے علم کو لینے کے لیے جو آدمی اپنے گھر سے نکلے گا تو فرشتے اس کے لیے پر بچھائے۔ بدر میں وہی طاقت تو تھی، کاشیہ یرموک میں وہی طاقت تو تھی، بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی طاقت تو تھی، اور آج ہی اگر دینداری ہے تو دینداری کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ دوسری جتنی بھی چیزیں طاقت والی ہیں ان میں مخلوق والی طاقت ہے، اور اگر اصلی دین زندگیوں میں آ گیا تو اس کے اندر خدا والی طاقت ہے، اور خدا والی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی طاقت اور خدا کی قدروں کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتیں مکڑی کا جالا ہے، اور اللہ جل جلالہ و منوالہ کا جو خزانہ ہے اس کے خزانے کے مقابلے میں ساری دنیا کے سرمایہ جو ہے وہ مچھر کا پر ہے۔ ساری دنیا کا سرمایہ مچھر کا پر، اور ساری دنیا کا پاور مکڑی کا جالا، لیکن جس کے مقابلے میں خدا کی طاقت کے مقابلے میں اور خدا کے خزانے کے مقابلے میں، خدا کا خزانہ لامحدود اور بے انتہا ہے۔ خدا کے خزانے میں آپ اتنا نہ سمجھیں کہ جتنا ہمیں دنیا کے اندر دکھائی دے رہا ہے اور جتنا ہم ریسرچ کر رہے ہیں یہی خدا کے خزانے میں ہے، نہیں، خدا کا خزانہ بے انتہا ہے، لامحدود ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر کی ساری چیزیں، ان کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ چاند پر جو لوگ پہنچے نا، ایک نے اس میں سے آ کر یہ تقریر کی کہ چاند پر گئے تو دنیا ایسی معلوم ہوئی جیسے گیند، ٹھیک ہے گیند جیسی معلوم ہوئی چاند تک پہنچے، اور اللہ یہ مریخ تک پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ زمین جو مچھر کے پر کے برابر بھی اب تو دکھائی نہیں دی مریخ پہنچنے کے بعد۔ میں نے کہا تھا اتنی چھٹ مار کے جو بات ان کی سمجھ میں آئی، ہمیں چھٹ مارے بغیر زمین میں بیٹھے بیٹھے 1400 سال پہلے اس کالی کمری والے اور اس گنبد حضرہ والے نے ہمیں بتا دی۔ ہم ایسے سعادت مند خوش نصیب ہیں، ساری دنیا کے سرمایہ مچھر کا پر، اور ساری دنیا کی طاقتیں مکڑی کا جالا۔ مچھر کا پر تو اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا، اور مکڑی کا جالا اللہ نے قرآن میں بتایا۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ یہ آیتیں بتا رہی، دو ہی چیزیں دنیا میں ہوتی، ایک طرف پاور ایک طرف کیپیٹل۔ تو ساری دنیا کی کیپیٹل مچھر کا پر، اور ساری دنیا کا پاور مکڑی کا جالا۔ اب ان دونوں میں اگر سمجھوتا ہو جائے تو مچھر کے پر میں مکڑی کے جالے میں سمجھوتا ہوا، اور ان دونوں میں لڑائی ہو جائے تو مچھر کا پر مکڑی کے جالے میں لڑائی ہوئی۔ ہمارے ہاتھ ایسی کوئی حیثیت نہیں خدا کی طاقت کے مقابلے میں، خدا کے خزانوں کے مقابلے۔ اب تم کہتے ہو گے کہ یہ مولوی ممبر پر بیٹھ کر اور کیسی باتیں کر رہا ہے، ہم اپنی طاقت تسلیم نہیں کرا رہے دنیا والوں سے، ہماری کوئی طاقت نہیں، ہم تو اتنے بے طاقت ہیں کہ ایک پسٹول کی گولی ہمیں مار دی جائے اور موت کا وقت آ چکا ہو تو مر جائیں گے، ایک جھنڈا ہمیں مار دیا جائے اور وقت آ چکا ہو تو مر جائیں گے، ایک پٹھان ایک گھوسا یہاں پر بائیں طرف اگر ہمیں مار دے اور موت کا وقت آ چکا ہم تو مر گئے, ہم تو اس لیے بے طاقت ہیں, اپنی طاقت تسلیم نہیں کراتے. لیکن جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں ہم اس خدا کی طاقت پوری دنیا والوں سے تسلیم کرانے ہیں. ہم صرف تم سے نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ہماری اس آواز کو لے کر جس طرح اپنے کندھوں کو اٹھاؤ اور گاڑی مسیلے کی کمائیاں اپنی جیبوں میں ڈالو اور پوری دنیا کے اندر جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ بات کہہ دو ساری دنیا والوں سے کہ یا تو خدا کی طاقت کو تسلیم کرو ورنہ تمہارے پیڑے خلق ہو جائیں. یہ ہے ہماری دعوت. لیکن اس دعوت کو دینے کے لیے پہلے اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر اتارنا ہوگا. یہ ہم ساری دنیا کو دعوت دیتے ہیں, ہم اپنی طاقت تسلیم نہیں کراتے, ہم تو اپنے خدا کی طاقت کو تسلیم کراتے. ہمارا خدا اتنا طاقت والا ہے, ہمارا خدا, ہم ایسے کمزور خدا کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جس کے سامنے سے اگر مکھی مٹھائی لے کر بھاگ جائے تو چھڑا نہ سکے, اور جس کے اوپر کتا پیشاب کرے تو اسے ہٹا نہ سکے, اور جس کے بیٹے کو سوئی مل جائے تو اسے بچا نہ سکے. ہم ایسے کمزور خدا کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں کہ جس نے تیرے حکم سے زمین بنائی, آسمان بنایا, چاند بنایا, سورج بنایا, اور منی کے گندے کپڑے سے اس نے اس انسان کو بنایا, اور اسی نے جہنم بنائی, جنت بنائی, اور قبر کے اندر کے سارے مناظر لانے والا وہ خدا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, ہم اپنی طاقت تسلیم نہیں کر رہے, ہماری کوئی طاقت نہیں, لیکن جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں اس خدا کی طاقت ہم تسلیم کرا رہے ہیں. اور ہمارے نبی کو اللہ نے کہہ دیا ورب کا فقط دیر صرف اپنے پروردگار کی بڑائی کو بیان کرو. ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہماری اذانوں میں اللہ کی بڑائی اللہ اکبر, اور ہماری نمازوں میں اللہ کی بڑائی اللہ اکبر, اور ہم جنازے کی نماز پڑھیں گے اسی اللہ کی بڑائی اللہ اکبر, اور ہر نبی کی پہلی آواز اللہ اکبر, اور ہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آواز اللہ اکبر. ارے ہم تو وہ ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جب آئے تھے ابھی ہماری آنکھ بھی نہیں کھلی تھی اور ہمارے کان میں اذان اور اقامت کہی گئی, ہم تو اس دنیا میں آتے ہی خدا کی بڑائی بھی سن چکے ہیں اور موت تک خدا کی بڑائی کو بولتے رہیں گے. جس دن خدا کی بڑائی ان مسلمانوں کے اندر اتر گئی تو خدا کی طاقت ان کے ساتھ ہو گئی ہو جائے گی, اور خدا کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. لیکن اس کے لیے محنت کر کے خدا کی طاقت کا اپنے ساتھ کیا جائے, اور اس حساب کے بغیر نہیں ہوتے. اللہ کی طاقت اور اللہ کے خزانے جو ہمارے ساتھ ہوں گے وہ صفات کے بغیر نہیں ہوں گے. ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع المحسنین, ان اللہ مع المتقین, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, وان اللہ مع المؤمنین. یہ وہ صفات ایمانیہ ہیں, جماعتوں میں پھرایا جاتا ہے تاکہ اللہ یہ صفات ایمانیہ ہمارے اندر پیدا کرے. قربانی والی دعوت کو جب ہم دیں گے تو اللہ یہ صفات ایمانیہ سے ہمیں نوازے گا. صرف دعوت نہیں چلتی, دعوت کے ساتھ قربانی بھی ہو. صرف قربانی بھی نہیں چلتی, قربانی اور دعوت نہیں تو یہ صفات بھی پیدا ہوں گی. قربانی بھی ہو اور دعوت بھی ہو, صحابہ میں دونوں باتیں تھیں, ایک طرف دعوت تھی تو ایک طرف قربانی تھی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر کے بتایا جب ان کی بیوی چھینی گئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں بیوی کے بغیر رہ سکتا ہوں, ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور بیوی کے پاس یہ بچہ چھینا گیا تو اس بیوی نے ثابت کر کے بتایا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں بچے کے بغیر رہ سکتی ہوں, ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا مال دینے پر تیار ہو گئے, لوگ لینے پر تیار ہو گئے, انہوں نے ثابت کر دیا کہ سارا مال دے سکتا ہوں, ایمان نہیں دے سکتا. ایمان کی قیمتی چیز تھی, مسلمان اپنے ایمان کو نہیں بیچتا تھا. مسلمان سمجھتا تھا کہ ایمان پر جنت ملے گی اور ایمان ہی وجہ سے میں جہنم سے بچوں گا. اس بنا پر میرے محترم دوستوں میں یہ عرض کر رہا ہوں, دین میں طاقت بھی زیادہ اور دین کی قیمت بھی زیادہ, لیکن کب؟ جب اس دین میں نسبت اللہ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا, اس پر زمین لگا دی, دوا دور ہونے لگی, پہاڑ رکھ دیے, زمین جم گئی. فرشتوں نے بڑا تعجب کیا گیا, خدا بڑی طاقت والی مخلوق نے پہاڑ کو بنایا, زمین بھی دوا دور ہونے سے بچی. اس پہاڑ سے زیادہ طاقتوں کوئی چیز ہے خدا تو نے بنائی؟ اللہ نے کہا ہاں. ان کی کیا؟ ان کا پہاڑ سے زیادہ طاقتور لوہا ہے, تو لوہا پہاڑ کو بھی کاٹتا ہے. اچھا, اور میرے سے زیادہ طاقتوری کوئی چیز بنائی مجھے ہاں میں میرے سے زیادہ طاقتوری چیز آگ ہے پہلے جو پہلا دیتی ہے ان کا آگ سے زیادہ طاقتوری چیز کا پانی ہے یہ آگ کو مل جائے دیتا اچھا پانی سے زیادہ طاقتوری کوئی چیز ہوا ہے جو بادل کے پانی کو لے کر کون سی بھیجتی ہے فرشتے ہیں ان شاء اللہ ایک بات اور بتا دیں ہوا سے زیادہ طاقتوری کوئی چیز تو نے بنائی ہوا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ہاں ان کا کیا ان کا یہ انسان اپنے داہنے ہاتھ سے کسی مستری کو کھجور کا ایک ٹکڑا دے دے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کا پتا نہ چلے یہ ساری طاقتوں سے بڑی طاقت ہے اب آپ حضرات بازی ہوگا بولے صاحب یہ کھجور کا ٹکڑا اگر کنویں میں ڈال دو تو سڑ جائے کنویں میں ڈال دو تو سڑ جائے دو پتھروں کے بیچ میں رگڑ دو تو رگڑا جائے اس کا برادہ بنا کے ہوا میں اڑا دو تو اڑ جائے اس کی کوئی ایسی کوئی کھجور کا ٹکڑے گی اور اس کو سوامی تو اپنی بڑی طاقت بتا دی یہ سمجھ میں نہیں آیا کیوں سمجھ میں نہیں آیا داہنے ہاتھ سے دے رہا ہے بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلا اس کے معنی یہ کہ اس میں نسبت اللہ کی ہے اس اللہ کی نسبت کی وجہ سے کھجور کے ٹکڑے میں یہ طاقت ہے کہ اتنی بڑی جہنم سے بچ جائے ایک بھی طاقت کے ذریعے جہنم سے نہیں بچے گا اور کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے جہنم سے بچے گا جب اس میں نسبت اللہ کی ہے میری اس بات کو یاد رکھیے ہم سارے ٹکولتے نہیں ہم جو دین کا کام کرتے ہیں نسبت اللہ کی ہے کہ نہیں ہر آدمی اپنے بارے میں جنہیں سمجھتا میرے اندر تو ہے فلانے میں نہیں یہ بہت غلطی ہے اپنے بارے میں دیکھ اپنے بارے میں نسبت اللہ کی کم تو نہیں ہو رہی اور کم ہوتے ہوتے نکل تو نہیں رہی کہیں تو یہ سمجھ رہا ہو کہ میرے اندر تو میں دین کا کام کر رہا ہوں نسبت اللہ کی ہے اور وہ نکل رہی اب یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں اب ہر ایک سوچ رہا ہاں دیو مرشا نے کیسی کہیں ہاں فلانے پر فٹ بیٹھ گئی فلانے پر فٹ مت بٹھا اپنے پر بٹھا تو مفید ہوگا میں اپنے پر بٹھاؤں تو مفید رہا تو اپنے پر بٹھاؤں فلانے پر مت بٹھاؤ دوسروں کے تاروں کا بنا کے خدا نے ہم کو نہیں بھیجا اپنے کو دیکھ لیں ہمارے اندر نسبت اللہ کی ہے تو بار کیش میرے بات کا خلاصہ یہ نکلا دین داری آزمائش میں ڈالتا ہے خدا انجام دین والوں کا کامیابی اور بے دینوں کا ناکام اللہ یہ اندھیر نگری نہیں اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ایک بات ساتھ میں اور بھی بتانا چاہوں قیامت کے دن فائنل فیصلہ ہوگا آخری جس کی دینداری ثابت ہوگی ہمیشہ کی جنت اور جس کی بے دینی اتنی ثابت ہوئی کہ جو کفر تک پہنچ گیا ہمیشہ کی جہنم اور جس میں بے دینی اتنی آئی کہ جس کے ذریعے اس کی روح ناپاک ہو گئی ہے مسلمان تو اس کا علاج وہاں پر جہنم میں ہوگا جو میں بتلا چکا یا اس کے پہلے حشر میں ہوگا یا قبر میں ہوگا بتلا رہا تھا میں دنیا میں کیوں بھائی دنیا کے میں علاج ہو جائے کیسے ہوگا ایک تو یہ کہ ہم نیکیاں خوب کریں اس دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کریں اور نیکیوں کا سرچشمہ دعوت ہے سب سے بڑا زیادہ وقت ہمارا دعوت میں گزرے بڑی نیکی ہے یہ مہا نیکی ہے اس سے ساری نیکیاں وجود میں آئیں گی دعوت سے ساری نیکیاں وجود میں آئیں گی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نبوت ملنے کے بعد اکثر وقت جو گزرا وہ دعوت میں گزرا اور صحابہ کا اکثر وقت جو گزرا وہ دعوت میں گزرا اور جتنے سفر صحابہ کے ہوئے سارے دعوت کی بنیاد پر ہوئے مدر ہے احد ہے خندق ہے جتنے بھی سفر سارے دعوت کی بنیاد پر ہوئے خیبر ہے یہ سارے دعوت کی بنیاد یرموک اور قادسیہ جو ہے بھی دعوت کی بنیاد پر ہوا صحابہ کے سفر ملک اور مال کے حاصل کرنے کے لیے نہیں تھے بلکہ صحابہ کے سفر دعوت کی بنیاد پر تھے کہ مخلوق خدا کو خدا سے جوڑا جائے اس پر صحابہ کے سفر تھے ملک اور مال کے لیے ملک اور مال کے دل دادا صحابہ نہیں تھے مکہ جب فتح ہوا تو مکہ اپنا وطن تھا لیکن اپنا وطن مکہ اور اپنی زمین اور اپنا مکان اس تک کو صحابہ نے نہیں دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا تو جو لوگ اپنا مکان قربان کرنے کے بعد لینے کو تیار نہ ہوں وہ کیا مصر اور شام اور عراق کی رنگ ریلیوں پر رائل ٹپکا تھے یہ لوگ رائل ٹپکانے والی قسم دنیا کی چیزوں پر رائل ٹپکانے والی قسم صحابہ نہیں تھے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اجڑنے کی وجہ سے آنسو ٹپکانے والے قسم تھے اور آنسو ٹپکانے والوں سے خدا کام لیتا ہے رائل ٹپکانے والوں سے خدا کام نہیں لیتا وہ دین کا کام کرنے والے کہ جو بے دینی دنیا میں دیکھ کر آنسو ٹپکا رہے ہوں ان سے تو خدا دین کا کام لیتا ہے جن میں قرآن ہو وہ دین کا کام کرنے والے جو دنیا کے رنگ ریلیوں پر رائل ٹپکا آتے ہیں ان سے خدا دین کا کام نہیں لیتا. اگر دین ہوا بھی تو وہ ویجیٹیبل اور نقلی دین ہوگا جو غلط طریقوں کو زیر نہیں کر سکے گا, اور اصلی دین ہوگا تو غلط طریقے خود زیر ہو جائیں گے, غلط طریقے خود گر جائیں گے. اللہ تو خود کہتا ہے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, جتنے غلط طریقے ان کے اوپر غالب ہوگا صحیح طریقہ, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح طریقہ حقیقتاً ہو, صورتاً صرف نہ ہو, حقیقت میں وہ صحیح طریقہ. ایک تو نیکیاں کرو گے تو گناہوں کے زہریلے اثرات اور روحانی بیماریاں دھیرے دھیرے ختم ہونی شروع ہوں گی, ایک کام. دوسری چیز ہے گناہوں سے پاک ہونے, اور روحانیت کے پاک کرنے کی دوسری چیز بڑی بہترین قسم کی, وہ ہے توبہ. تو بڑی عجیب بتا رہا ہوں, وہ توبہ. توبہ اس دنیا میں مرنے سے پہلے کوئی آدمی کر لے, ایسی حیرت انگیز یہ چیز ہے کہ بڑے میں بڑا گناہ بھی معاف ہو جائے گا, جتنا ہی بڑا گناہ ہو توبہ سے معاف ہو جائے گا. یہاں تک کہ جو کفر اور شرک جہنم کی آگ جس گناہ کو صاف نہیں کر سکتی, اس دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے کفر اور شرک کا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جائے گا. 80 سال کا بڈھا کافر سورج نکلنے کے بعد 8 بجے اگر مسلمان بن جائے, توبہ کر دے اور 10 بجے مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. حالانکہ نماز ایک نہیں پڑی, 80 سال کے بڈھے کا کفر توبہ سے معاف, ڈاکو کا ڈاکہ توبہ سے معاف, چور کی چوری توبہ سے معاف, جس گناہ کو بھی کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو توبہ سے معاف ہوگا. لیکن توبہ سمجھنے کیا ہے, توبہ سمجھنے توبہ جس سے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کیا, اس میں 3 شرطیں ہیں توبہ میں, 3 باتیں. ایک تو یہ کہ آدمی میں اپنے گناہ پر صحیح ندامت آ جائے, خدا کے سامنے شرمندہ ہو جائے, اے اللہ میں قصوروار ہوں تو مجھے معاف کر, شرمندہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ کے بارے میں طے کرے کہ اب میں غلط نہیں کروں گا, یہ بات. اور تیسری بات ہے کہ پچھلی جو غلطی ہو چکی جس کی ابھی توبہ کر رہا اس کی تلافی, شریعت میں جتنی مطلوب ہے وہ تلافی کرنی پڑی. مثلاً 5 سال کی نماز نہیں پڑھی تو وہ قضا پڑھ لو, روزے نہیں رکھے 2 سال کے روزے رکھ لو, زکات 5 سال سے نہیں دی تھی اب دے دو, حج نہیں کیا اب تک تو خالی توبہ سے معاف نہیں ملے گا, حج کرنا پڑے گا تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا توبہ سے. اگر کسی درزی نے کپڑا چوری کیا ہے تو اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کپڑا جا کے جس کا چوری کیا واپس نہ کرے یا اسے معاف نہ کرا لے. کسی کا پیسہ دبا دیا, کسی کی زمین دبا دی, تو جب تک وہ پیسہ واپس نہ کرے, وہ زمین واپس نہ کرے یا یہ کہ اسے معاف نہ کرا لے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. جتنے حقوق العباد ہیں جب تک آدمی اسے ادا نہیں کرے گا تو اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. چوری کر لی واپس کر دو چوری کا مال, ڈاکہ ڈال دیا واپس کر دو ڈاکے کا مال, یا کسی نے غیبت کر دی, کسی نے بہتان لگا دیا, کسی نے دل دکھا دیا, کسی کو گالی دی, کسی کی چگلی کھا دی, تو اب جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے حقوق تو اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے گا, لیکن بندوں کے حقوق خدا اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے گا, وہ بندے حوالے کر دے گا قیامت کے دن. وہ بندے اگر معاف کر دیں تو معاف ہوگا, اور معاف نہ کریں اس کے بدلے میں نیکیاں مانگے تو اسے نیکیاں دینی پڑیں گی, نیکیاں جب نہیں رہیں گی ان کے گناہ لینے پڑیں گے. اس لیے بندوں کے حق جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں, تو خدا بندے ہی ہمارے کریں, اور بندے کہاں معاف کرنے والے, وہ تو ایک ایک نیکی وصول کریں گے. اس لیے میرے محترم دوستو توبہ میں 3 باتیں یاد رکھیں, ایک تو موجودہ زمانے میں ندامت ہو جائے, آئندہ زمانے میں غلط نہیں کروں گا یہ طے کر دے, اور پچھلے زمانے کی تلاشی کر دے, یہ 3 باتیں میں توبہ قبول ہو گئی. توبہ قبول ہو گئی گناہ بالکل صاف ہو گیا, اتائے میں بنا ضمب کمل نہ ضمب نہ. جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک دیہات کا رہنے والا جنگل بیابان کے اندر اپنے ایک اونٹ کو لے کر جا رہا ہے کہیں لیتا آرام کرنے کے لیے, اور وہ اونٹ اس کا گم ہو گیا, اس پر کھانا بھی تھا پانی بھی تھا سب کچھ تھا, اور جب اس کا اونٹ نہیں ہے, لپک میدان سورج سے تپ رہا, مرنے کی کا خطرہ اسے معلوم ہوا, اب میں کیسے راستہ طے کروں گا, کھانا پینا کچھ نہیں, بھوکا پیاسا مروں گا. مرنے کے لیے وہ آدمی لیٹ گیا, ذرا آنکھ لگی تھی, تھوڑی دیر میں جو آنکھ کھلی تو اونٹ سامنے آ گیا. اب یہ اونٹ سامنے آیا تو اس سے کتنی خوشی ہوئی, جیسے قبر میں سے واپس آ گیا. آدمی میں جب خوشی زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کہنے جاتا ہے کچھ اور کہا جاتا ہے کچھ. تو اس نے خوشی کے مارے یوں کہا کہ اے میرے اللہ تو میرا کتنا اچھا بندہ ہے اور میں تیرا کتنا اچھا رب ہوں. یہ اس نے یعنی کہ بہت زیادہ خوشی میں کہہ دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر کھینچ رہے کہ اس گم شدہ اونٹ کے ملنے پر اس دیہاتی کو جتنی خوشی ہوتی ہے جس میں باتوں الٹی کر رہا ہے, جتنی خوشی اس دیہاتی کو ہوتی ہے اللہ کو اپنے اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس دیہاتی کو گم شدہ اونٹ ملنے سے ہوتی. جو روٹھا بندہ اللہ کی طرف آئے, جو روٹھا بندہ اللہ کی طرف آئے, مرنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بھائی. اور یہ توبہ جو ہے نا یہ بھی تبلیغ میں نکل کر بڑی توفیق ملتی ہے, اچھا ماحول ہوتا ہے, دین کی باتیں ہوتی ہیں, آدمی میں ندامت آتی ہے. اور ہسکیاں مار مار کے آدمی رہتا, ہم نے شرابی کو نکالا تھا جماعت میں, نکلنے کو تیار نہیں تھا, لیکن 24 گھنٹے میں شہر میں بدل گیا ماحول کو دیکھا. اور تعجب میں سب سے پہلے وہ اٹھا اور وہ دعائیں مانگ رہا, سارے ہم سو رہے تھے, میں دعائیں مانگ رہا تھا, میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا کہ وہ شرابی دعا مانگ رہا. میں بھی اپنے پیچھے جا کے بیٹھ گیا, اسے بتانا چلا ایسا. تو وہ یوں کہہ رہا تھا کہ اے خدا ان سب میں گنہگار تو میں ہوں, قصوروار تو میں ہوں, اور یہ تو سارے تیرے نیک بندے ہیں. اے خدا یہ تو سارے اصحاب کہف جیسے ہیں اور میں ایسا ہوں جیسے ان کے پیچھے کتا لگ گیا تھا, تو میں تو کتے جیسا ہوں. اے اللہ میرے قصور, ایسا رو رہا تھا ایسا. وہ گنہگار جسے اللہ کے سامنے ندامت آ جائے وہ اچھا ہے بنسبت اس دیندار کے جس میں فخر آ جائے, اس لیے کہ فخر سے تو سارا دین ختم اور ندامت سے سارے گناہ ختم. اتنی ندامت ہے تو گناہ ختم. اور پھر صبح کے وقت میں سب سے اس نے معافی مانگی, اگر میں بالکل غلط کام نہیں کروں گا, 5 وقتہ نماز پڑھوں گا. اللہ کا شکر ہے کہ جب تک میری ملاقات اس کی ہوتی رہی تو وہ بھلائی کے اندر ہی میں نے اسے پایا. حرام کی ساری اس نے روزی چھوڑ دی, حلال کی روزی پر آ گیا, اور اللہ نے بڑی برکتیں دی, اس کے ساتھ رحمت فرمائی. یہ میں نے کیا چیزیں بتائی آپ کو معلوم ہے, یہ میں نے وہ چیزیں بتائی آپ حضرات کو کہ جہنم میں جا کر گناہوں سے پاک ہونے کے بجائے, قبر میں جا کر گناہوں سے پاک ہونے کے بجائے آدمی اس دنیا کے اندر ہی پاک ہو جائے. اور 3 چیزیں میں نے بتائیں, ایک تو نیکیوں کا کرنا, دوسری توبہ کا کرنا, توبہ کی 3 شرطیں بتا دی, ایک تیسری چیز رہ گئی. تیسری چیز ہے تکلیفوں کا اٹھانا. جو تکلیف مسلمان پر آتی ہے وہ اس کے گناہوں کو صاف کرتی ہے. داہنے جیب میں پیسے دے, بائیں جیب میں تلاش کیے, نہ بھی دے, فکر مند ہو گیا یا اللہ, تھوڑی دیر میں ملے 2 منٹ میں, اس 2 منٹ کے اندر اس کے گناہ معاف ہو. مسلمان پر جو حوادث آتے ہیں اللہ محفوظ رکھے ان حوادث سے, اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور گناہوں کے زہریلے اثرات ختم ہوتے رہتے ہیں. یہ 3 چیزیں اللہ نے ہمیں ایسی دی ہیں اس دنیا میں مسلمان کو, ایک تو نیکیوں کا کرنا, ایک توبہ کا کرنا, اور ایک تکلیفوں کا اٹھانا. تکلیفوں کا اٹھانا بھی جماعت میں الحمدللہ دین کی نسبت پر تکلیفوں کا اٹھانا, نسبت الہی پر تکلیفوں کا اٹھانا من جانب اللہ آتا ہے. خام اگر تو تکلیف اٹھانی, خام اگر تکلیف اٹھانا یہ رحمانیت بنے گا, لیکن دین کے تقاضوں پر تکلیفوں کا اٹھا لینا یہ مجاہدہ بنے گا. اور بالکل ایش آرام کے اندر رہنا اور دین کو بالکل اجاڑتے چلے جانا یہ نفسانیت بنے گی. تو نفسانیت بھی ٹھیک نہیں, رحمانیت بھی ٹھیک نہیں, مجاہدہ ٹھیک ہے. اور مجاہدہ کیا ہے؟ خدا کے دین کے تقاضوں پر جو تکلیف آ جائے اسے برداشت کرنا, لیکن خدا کے دین کو نہ چھوڑنا. کیف میں نے عرض کیا تو دنیا میں آدمی تھوڑی تکلیف برداشت کر دے خدا کے دین کے لیے تو بڑی امید سے بچے گا جہنم والی, اور اگر دنیا میں آدمی خدا کے دین کے لیے تھوڑی سی آواز زیادہ آ رہی, آواز نہیں آ رہی, اس طرف نہیں آ رہی, اچھی بات بھائی ذرا انتظام کرو, اس طرف آواز نہیں آ رہی. کہ خدا کا دین جو ہے طاقت والا بھی ہے, قیمت والا بھی ہے. خدا کے یعنی خدا کے دین کے لیے کچھ خوشیاں قربان کرنی پڑتی ہیں. جو آدمی دین پر چلے گا خوشی قربان کرنی پڑے گی. رشوت کو چھوڑے گا تو بجائے مرغا کھانے کے دال پر آنا پڑے گا, خوشی قربان ہو گئی. لیکن اس پر جنت کی خوشی ملے گی. اور جنت کی خوشی کیسی ہے؟ بڑی خوشی جنت کی ہے, اس کے لیے دنیا کی چھوٹی خوشی قربان کر اور دین پر چل. یہ عقل مندی کی بات. جنت میں داخل ہو گیا تو میں عرض کر چکا جو خوشی ملے گی وہ کیا ملے گی؟ چھوٹے میں چھوٹی جنت بھی ملی تو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, پانی کی نہریں, پاکیزہ شراب کی نہریں, ناپاک شراب نہیں ہوگی. سونے چاندی کے مکانات, اس کے جوڑنے کے 11 مشک کا, جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی, پتھر اور کنکر ہیرے جواہرات کے. اور ہمیشہ رہے گا, کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلے گا. ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے گا وہاں. 70-72 ملیں گی بیویاں, 80,000 ملیں گے نوکر چاکر. ہر کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ دل جو ہمت افزائی کریں گے. ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کی زیارت ہوگی. نہ وہاں پر تبلیغ, نہ وہاں پر نماز, نہ وہاں پر روزہ, نہ وہاں پر دکان کا کھولنا, نہ وہاں پر عورتوں کے لیے کھانا پکانا, نہ بچوں کے پہانے صاف کرنا. بالکل فرصت سے میاں ایک طرف بیٹھے ہیں, بیوی ایک طرف بیٹھی ہے, سامنے مندر ہے, پھول پھلواری ہے. اگر گھومنا پھرنا ہے دوسروں کی جنتوں میں تو جا سکتے ہو. تھکن کچھ نہیں, تیز رفتار سواریاں ہوں گی. سلیمان علیہ السلام کی جنت پہ جاؤ, ملاقات کر لو ان سے, بیٹھو تھوڑی دیر, ضیافت کریں تمہاری, کچھ کھا پی لو. تمہاری جنت میں اگر کوئی آوے ان سے ملاقات کر لو, کھاؤ پیو ملو. اور جنت کے اندر جو تخت پر بیٹھنے کی سیٹیں ہوں گی وہ آمنے سامنے ہوں گی, جیسے ریلوں میں ہوتی ہے ایک سیٹ ادھر ایک سیٹ ادھر. بعد جنت کی سیٹیں بھی آمنے سامنے ہوں گی. اعلیٰ سرور متقابلین کا لفظ ہے قرآن میں. آمنے سامنے بیٹھے, ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے بیٹھے ایسا نہیں, آمنے سامنے بیٹھیں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. چھینا جھپٹی بھی ہوگی. آپ ایک گلاس میں پی رہے, میں نے آپ کے ہاتھ سے گلاس چھین کے میں نے پی لیا. اب میں نے بھی پینا شروع کیا تو آپ نے گلاس چھین کے پی لیا. یہ لڑائی کی وجہ سے نہیں, لڑائی کی وجہ سے نہیں. اس سے خوشی اور بڑھے گی, اپنائیت ہوگی. یہ تنازع نہ فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. اچھا, وہاں کے بیر بغیر کانٹے کے, وہاں کے کیڑے تہبتے لگے ہوئے, فی سدر محدود و طلح ممدود و سلی ممدود و ماء مسکوب. مگر کانٹے کے بیر ہوں گے, تہبتے لگے ہوئے کیڑے ہوں گے, لہتا ہوا پانی ہوگا اور پھیلا ہوا سایہ ہوگا. تیز رفتار گھوڑا اگر درخت کے سائے کے نیچے چلے تو 100 سال میں بھی جا کے وہ سایہ پورا نہیں ہوگا, ایسا سایہ ہوگا. وزل منگوب بمائی مشکل. وفاکہت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعہ وفروش مرفوعہ انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ کہتے بہت سے پھل ہوں گے, موسم کو اس کا ختم نہیں ہوگا, سدا بہار ہوں گے, مالی کو روکنے والا نہیں ہوگا. اور عورتیں جو ہم نے بنائی ہوں گی وہاں پر, تو وہ ہم نے بنائی ہوں گی, یعنی کوئی ان کی ماں یا کوئی باپ یا کوئی نانا نانی ان کا کوئی مہکا نہیں ہوگا کہ مرغا اٹھ کے چل دے, ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں بتا نا ناراض ہو گئی ماں کے گھر چلی گئی, 6 مہینے ہو گئے نہیں آ رہی. وہاں ایسا نہیں ہوگا. اللہ کہتے تو میں نے بنائی ہے, نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے. ایک خور الگ الگ ہوگی, تیری بیوی ہوگی. اور تیری نظروں کو وہ نیچا کرے گی, تیری نظروں کو وہ نیچا کرے گی, اور اس کی نظریں خود نیچی ہوں گی. ہاں بالکل. جن قاصرات الطرف عین, قاصرات الطرف کے دونوں معنی ہیں. شوہر کی نظریں نیچی رکھے گی, یعنی اور کسی طرف اس کی نگاہ نہیں جائے گی. اور خود کی بھی نظریں نیچی ہوں گی, یعنی وہ کسی کی طرف جا کے نگاہ نہیں کرے گی, کہیں چلی جائے, یہ نہیں ہوگا. ماں باپ نے یہ روٹ کے چلی جائے, ناراض کبھی ہونے کی نہیں, بالکل پاک صاف ہوگی. نہ اسے حیض ہے, نہ نفاس ہے, نہ اسے پیشاب ہے, نہ اسے پہانا ہے. جنت کی حور کی ایک انگلی کا پوروا اگر زمین آسمان کے بیچ میں لٹکا دیا جائے تو چاند اور سورج کا دکھائی دینا بند ہو جائے, اتنی روشنی ہوگی. تو پورے بدن میں کتنا نور, تو 70 حوروں میں کتنا نور, تو جس جنتی میں یہ نور نثار ہو رہا, اس جنتی کا بدن کتنا نورانی, اس کی روح کتنا نور, چلی نورانی. اور یہ نور بڑھتا چلا جائے گا,
پھر وہ خزانے خدا بندی جہاں سے نور آ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض،
وہ خزانے خدا بندی کا نور کتنا ہوگا؟ وہ یہاں تو میں ایک منظر ہی کھینچ سکتا ہوں، باقی یہ کہ کیسا ہوگا بھائی، تو جائے بغیر اس میں داخل ہوئے بغیر آدمی سمجھ نہیں سکتا. نام چاہے اس کا دودھ ہے، تم سمجھو گے جیسا یہاں کا دودھ ہے ویسا ہوگا. نام پانی کی نہر، نام پانی، دودھ، شہد، شراب، کیلا، انار، انگور، نام تو سارے وہی ہیں، لیکن یاد رکھیو جیسے دنیا میں ہے ویسی چیز نہیں ہوگی، بلکہ وہاں کی ہر نعمت ایسی ہوگی کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی ہوگی. نام اس کا پانی، نام اس کا پانی ہے، ایسا پانی نہیں جیسا دنیا میں پانی. دنیا کا پانی پیٹ میں جا کے زندگی بنتا ہے، وہاں کا پانی ایسا نہیں ہوگا. اب اس پانی، نام تو پانی لیکن وہ ایسا پانی نہیں، صرف نام کے اندر مناسبت ہے. وہ چیز کچھ ایسی ہوگی کہ اس کے ایک گھونٹ کی قیمت پوری دنیا کا سرمایہ ادا نہیں کر سکتا. اب ایک اس زبان سے تمہیں سمجھو، جنت کی حور کی اوڑھی کا ایک موتی اتنا قیمتی ہوتا کہ ساری دنیا کا سرمایہ اس کی قیمت پیدا نہیں کر سکتا. جنت کی حور اگر آسمان سے زمین کی طرف جھانک دے تو پوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے، پر آسمان سے زمین تک کا فاصلہ 500 برس کا ہے. جب ایک حور میں اتنی خوشبو ہوگی تو 70 حوریں جب چاروں طرف آپ کے بیٹھی ہوں گی قریب میں، تو بتائیے اس کے ان کے اندر سے خوشبو کے کیسے پھپکارے آ رہے ہو؟ یہاں استعداد نہیں، اللہ تعالیٰ وہاں استعداد پیدا کر دے گا. میرے محترم دوستو، نام تو دنیا جیسے لیکن چیز کچھ اور ہوگی. ہر نعمت ایسی ہوگی جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا. سننے میں آدمی بہت کچھ سن سکتا ہے، جنت کی ایسی نعمت نہیں ہوگی جسے سنا بھی ہو، یہاں تک کہ دل میں خیال بھی نہیں گزرا. ایک آدمی دل میں خیال گزارنے بیٹھے نہیں، بیٹھ جائے بیٹھ کے دل میں خیال کرتا رہے، باغات ہے، نہریں ہیں، عورتیں ہیں، مکانات ہیں، بڑے مزے کر رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں، خیال میں آدمی بہت کچھ لا سکتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہاں کی نعمتوں کا کوئی آدمی خیال میں بھی نہیں لا سکتا. پھر آپ کہو گے مولوی صاحب اس کا نام دودھ کیوں رکھا، کچھ اور رکھتے. پھر اس کا نام پانی کیوں رکھا، کچھ اور رکھتے بھی یہاں جیسا ہے ہی نہیں. ہو دیکھو، اگر خدا کچھ اور نام رکھ دیتے اس کا اور قرآن میں اس کا ذکر کرتے تو ہم سارے وحشت میں پڑ جاتے کہ کیا چیز ہے. نام وہ بتائے جس سے ہمارے کان مانوس ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے. ایسے نام بتا تھا کہ کچھ تو خیال آوے، یہاں کی لذتوں سے وہاں کی لذتوں کا تھوڑا سا بھی انداز ہو کہ شہد کی کیسی لذت، دودھ کی کیسی لذت، پانی کی کیسی لذت، کپڑوں کی کیسی لذت، مکانات کی کیسی لذت، ہریالی کی کیسی لذت، بیوی کی کیسی لذت، یعنی ہر چیز کی، یعنی سفر کرنے میں ایک دم سے اٹھا دی جا رہا اس میں کیسی لذت. یہ لذتوں نے تھوڑا تھوڑا سا لانیاں دکھا دیا تاکہ کچھ تصور بن دے. لیکن آدمی اگر اللہ تعالیٰ نام ہی کچھ دوسرا رکھ دیتے تو ہم تو سارے پریشان ہو جاتے. مثلاً اللہ وہاں کے دودھ کا نام بجائے دودھ کے یوں کہتے ہیں کہ وہاں بندرما کی نہریں ہوں گی. تو آپ سارے پوچھتے ورشد یہ بندرما کیا، عرب سے پوچھتے، عرب کہتے ہیں عربی لغت میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ مریشا میں تو سمجھ میں نہیں آیا. اب تم سارے ہمارے پیچھے بڑھ جاتے، ہم بتا بھی نہ سکتے. یا اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ وہاں شبر خون کھانے کو ملے گا. بولے ہمیں شب رحوم کیا ہے، کبھی سنا ہی نہیں آپ نے. آپ سارے پریشان ہو جاتے، یہ میرے سب کیا کریں شب رحوم اور بندر ماؤ. محمد لفظ جو ہے ترجمہ نہیں، یہ میں محمد لفظ کہہ رہا، یہ لفظ میں نے محمد بنائے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے. اس لیے اللہ نے وہاں کی نعمتوں کا نام جدا گانا نہیں رکھا، وہی رکھا جو یہاں کی نعمت ہے. لیکن یہ دھوکے میں نہ آئی ہو کہ جیسی یہاں کی ویسی وہاں کی، بالکل نہیں، بالکل حیرت انگیز چیز وہاں کی. اِنَّا اَنشَأْنَاهُنَّ اِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. لانے ہاتھ میں جن کے نام ہیں ہمارے ملیں گے ان کو عورتیں ہم عمر ملیں گے. پھلوں کا منظر کھینچا، عورتوں کا منظر کھینچا. آگے اللہ تعالیٰ ایک دوسرا منظر بھی ہے چلے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، جن کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا ان کا کیا ہوگا؟ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ
وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وإذا مدعينا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معدوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين آج دوسرا منظر
ہے جن کے الٹے ہاتھ کا نام ہے عمل ملا
دیکھ رہے ہیں سائنس والے کی باتیں ہوں جو 250 سال کے بعد بعد میں بدل جائیں وہ نبی کی زبان سے لکھی ہوئی باتیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتیں ہیں یہ 50 کروڑ سال کے بعد نہیں بدلنے کی نبی کی بات پہلی دن سے صحیح ہوتی ہے سائنس والے کی بات 250 سال کے بعد بدل جاتی ہے یہ بدلنے والی باتیں نہیں ہیں یہ بالکل قائم رہنے والی باتیں ہیں
وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
جن کے اٹھتے ہاتھ میں آمار بھی کیا ہوگا
فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
گرم گرم پانی میں ہوں گے اور گرم گرم ہوا ہوں گے
وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ
اور کالے کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے اللہ حفاظت کرنا گرم گرم دھوئے کا سایہ تو بھی گرم
لا بارد ولا کریم
وہ سایہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ سرحد بخشنے والا ہوگا تکلیف ہی دینا لا بارد ولا کریم یہ کنہیں ملے گا
انہم کانوا قبل ذلک مترفین
یہ لوگ بڑے عیش آرام کے اندر اس کے پہلے دنیا میں رہے تھے اللہ کے حکموں کی کوئی انہیں رعایت نہیں تھی
وکانوا یصرون علی الحنس العظیم
بڑے بڑے گناہ بھی کرنے کے اندر انہیں کوئی چھیپ نہیں ہوتی بلکہ جم کے کرتے ہیں دیکھی جائے گی میاں مریں گے تو دیکھی جائے گی سنتے رہو میاں ان مولوی ملاوں کی سناتے رہتے ہیں میاں اب تو مزے سے گزر رہی جب اس وقت میں جائیں گے اس وقت میں دیکھیں گے اللہ کسی کو نہ دکھاوے بھائی بڑا خطرناک معاملہ ہے ہاں سودی کاروبار ہوتے رہے رشوتیں لیتے رہے دھوکے دیتے رہے غبن کرتے رہے خیانت کرتے رہے اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے نمازیں چھوڑتے رہے ایک دوسرے کی ٹوٹیاں اچھالتے رہے اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے توبہ اور پھر اس کے اوپر وہ کہتے کیا ہے
وَجَعَلُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
دنیا میں جب ان کو جہنم اور جنت سنائی جاتی تھی تو وہ یوں کہا کرتے تھے مولانا صاحب جب ہم مر جائیں گے اور جب ہماری مٹی باقی رہ جائے گی اور صرف ہڈی باقی رہ جائے گی تو پھر سے دوبارہ ہم زندہ ہوں گے اور ہمارے باپ دادے ہی
اب آباؤنا الاولون
ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہو جائیں تاجی بھی آج بھی آج بھی بہت سے حضور کے زمانے میں بھی آج بھی مولانا مٹی میں مل گیا ذرے میں ہو گیا اب کون زندہ کرے گا اس اور جو لوگ جلاتے ہیں لاشوں کو تو راکھ کا ایک حصہ ہوا میں اڑاتے ہیں دوسرا حصہ پانی میں بہاتے ہیں اور تیسرا حصہ مرگت میں دفن کرتے ہیں اب ان سب کو جوڑ کے زندہ کون کرے گا مٹی بن گیا ہوں میں یوں کہتا ہوں زیادہ ادھر ادھر کے اینچ پینچ میں مت جا ادھر ادھر کے اینچ پینچ میں مت جا اتنی میری سن لے کہ اس وقت جو ہمارا بدن ہے آپ ہزاروں کی مقدار میں بیٹھے یہ سوا 5 فٹ کا ہے ماں کے پیٹ سے آئے تھے ایک بارش کا تھا اور ماں کے پیٹ میں جب تھے تو چنگل کا تھا اور اس کے پہلے یہ بدن منی کے گندا پترا تھا ہم جتنے بھی ہیں کیا ہے ابتدا اس انسان کی کیا ہے منی کے گندا پترا اور منی کا قطرہ بننے سے پہلے یہ انسان کہاں تھا غذا اور خوراک میں غذا اور خوراک سے منی بنتی ہے اگر غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان کہاں تھا سورج کی کرنوں میں ہوا کی لہروں میں بارش کے قطروں میں چاند کی روشنی میں تاروں کی تاثیر میں زمین کے ذرات میں اور کھاد کی گندگی میں یہ حضرت انسان بکھرے ہوئے تھے یا نہیں تھے اس سارے بکھرے ہوئے ذرات کا دیکھیے سورج کی کرنیں کہاں سے چلی چاند کی روشنی کہاں سے چلی تاروں کی تاثیر کہاں سے چلی اور بادلوں کی بارش کہاں سے چلی سوچو
یہ سب جگہ انسان بکھرا ہوا تھا، پورے عالم میں بکھرا ہوا تھا، اللہ نے سمیٹا، سمیٹتے 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 اللہ نے غذا بنا دی. جب غذا بن گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو سکھایا، تو پیٹ میں جا کے وہ منی بن گئی، چند دنوں میں یا چند مہینوں میں منی بن گئی. اب میرے میاں بیوی ملی تو ملنے کے بعد پھر وہ منی منتقل ہو گئی بچے دانی میں، حمل ٹھہر گیا، اس سے بچہ بنا اور یہ سوا پانچ فٹ کا انسان بنا. تو یہ سوا پانچ فٹ کا انسان جو اس وقت میں ہے نا، پچاس سال کا اگر ہے تو پچاس سال کے پہلے یہ کہاں تھا؟ ہوا کی لہروں میں، بارش کے خطروں میں، چاند کی روشنی میں، سورج کی کرنوں میں، تاروں کی تاثیر میں، زمین کے ذرات میں، کھاد کی گندگی میں یہ بکھرا ہوا تھا. ان بکھرے ہوئے ذرات کو اللہ نے جمع کیا اور جمع کر کے جس نے ایک مرتبہ سوا پانچ فٹ کا بنا دیا، کیا وہ اللہ اس کے مرنے کے بعد ذرات میں دوبارہ بکھیر کر کیا وہ دوبارہ کر قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جو ایک مرتبہ کر چکا ہے وہ دوسری مرتبہ زندہ کر سکتا ہے؟ یہ پہلے نہیں بناؤ کر سکتا ہے نا بھائی؟ اس کی خبر دینے کے لیے لاکھوں نبیوں کو بھیجا اور اس کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس بنا پر طے ہے کہ قیامت آئے گی، بارش برسے گی، انسان پوجے گا، اسرا کے دام سور پھوٹیں گے، اندر روح پڑے گی، ماں کے پیٹ میں جو بچے کا بدن بنا فرشتے نے اگر پھونک دیا تو روح پڑ گئی اندر، یہاں ایک فرشتے نے پھونکا روح پڑ گئی، وہاں ایک اجتماعی فرشتہ اسرافیل علیہ السلام ہوگا وہ سور پھونکے گا، سب میں روحیں پڑ جائیں گی. اور انسان زمین سے ایسے اگے گا جیسے آج سبزہ اگتا ہے اور جیسے آج اناج اگتا ہے اور جیسے آج پھل اگتے ہیں. کذالک الخروج کذالک تخرجون کذالک النشور. اللہ تعالیٰ پہلے ساری ترتیب بتا گئے، آخر میں کہتے ایسے ہی تم بھی نکلو گے. کتنا چھوٹا سا بیج تھا کتنا بڑا درخت بن گیا، تو ایسے ہی تم بھی سوا پانچ فٹ کا بیج تو دفن کیا جائے گا اور جب اگو گے تو جنت میں جاؤ گے تو ساٹھ ہاتھ کا بدن بنا دیا جائے گا، اور جنت میں جاؤ گے تو میں بتلا چکا کتنا لمبا چوڑا بدن ہوگا، ورثہ اتنا بڑا کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا جیسے منی کے گندے قطرے سے سوا پانچ فٹ کا دنیا میں بنا، تو جنت میں جائے گا تو ساٹھ ہاتھ کا بنے گا اور جہنم میں جائے گا تو اسے بھی بڑا بنے گا. وہاں سزا دینی ہے یا انعامات دینے ہیں. یاد رکھیو بھائی، جب قیامت کا دن آئے گا اور میں اللہ سے یہ کہہ دوں گا کہ بھرے مجمع میں میں نے مختلف انداز سے سمجھا دیا تھا، پھر وہاں مجھے کچھ نہ کہیے، بالکل نہ کہیے کہ مولوی صاحب ہمیں تو سمجھ نہیں. نہیں، بالکل آج سمجھ لو، یقیناً ہونے والا. پانچ باتیں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. ایک، تیری تیری عمر کہاں گزاری اور تیری جوانی کہاں گزاری، اور تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اور جتنا جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا، یہ اللہ پوچھے گا. اللہ خود امتحان دینے والا ہوگا، بیچ میں کوئی مترجم نہیں ہوگا. جتنی گھبراہٹ اس وقت ہوگی یہ پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا ہمیں، لیکن گھبرائیے مت. اگر دنیا کے اندر ہم دیندار بنے رہے اور دین پر ہم چلتے رہے بڑا مزہ رہے گا انشاءاللہ. مرنے کے وقت فرشتے آئیں گے، خوشخبریاں دیں گے، اللہ کا سلام پہنچائیں گے، ریحان کے گلدستے لائیں گے، ہر گلدستے میں بھی اس قسم کا رنگ ہوگا، ہر رنگ میں نئی نئی خوشبو ہوگی، مانوس کریں گے کیونکہ یہ آدمی دیندار تھا، اس نے بڑی تکلیفیں دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھائی تھی. اس بنا پر اب یہ بھرے گھر سے نکل رہا ہے، اب اسے مانوس کریں گے فرشتے، اور قبر کے اندر جب اسے لے جایا جائے گا تین سوال ہوں گے، تینوں کے جواب دے دے گا، برابر جواب دے گا، امتحان میں پاس ہو گیا، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جنت کے بچھونے بچھا دیے گئے، جنت کے کپڑے پہنا دیے گئے، اور اسے کہا جائے گا کہ نم سو جا، جیسے بھی نم سوتی ہے صبح اور شام دو مرتبہ اس کو جگایا جائے گا، کہا جائے گا دیکھ لے تیرا ٹھکانہ جنت کا، دیکھتا رہے گی، پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی، پھر سو جائے گا، پھر یہ یوں کہے گا میرے اللہ جلدی سے قیامت کو قائم کر دے، تو جو جنت میں دیکھ کے مزے لے رہا اس جنت میں داخل ہو کے مزے لوں. رب عقیم الساعہ وہ تو یہ کہے گا. اس کے بھی مقابل جو مجرم ہوگا وہ جس وقت میں مرے گا تو مرنے کے وقت میں فرشتے اس کے چہرے پر ماریں گے، اس کی کمر پر ماریں گے، بڑی تکلیف ہوگی. قبر میں اسے رکھا جائے گا، تین سوال ہوں گے، جواب نہیں دے سکے گا، سانپ آئیں گے 70 اور وہ اسے کاٹیں گے، آگ جلائے گی، فرشتے زور سے ماریں گے، اندھیرا اسے ستائے گا اور قبر اسے دبائے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی اور یہ چیخے مارے گا، اور اس کی چیخے مارنے کی آواز کو انسان اور جنات کی سوائے سب سنتے ہیں، انسان و جنات نہیں سنتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو نبی جو ہوتا ہے اس کی آنکھ ایسا دیکھتی ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے. میں مثال دوں، پتھر ہے مر نہیں سکتا، اس سے افضل جو ہے درخت ہے، یہ درخت بڑھتا ہے، پھر خوب ترکاری اس میں آتی ہے، اس سے افضل یہ جانور ہے کہ بڑھتا بھی ہے، آنکھ سے دیکھتا بھی ہے، کان سے سنتا بھی ہے، روٹی بتاؤ تو آتا بھی ہے، ڈنڈا بتاؤ تو بھاگتا بھی ہے، اتنی سمجھ اس میں بھی ہے. اس جانور سے افضل یہ انسان ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے انجام کو بھی دیکھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مجھے کو پکڑ نہ لے تو پہلے اس کا انتظام کرتا ہے. انسان اتنی سمجھ بھی تو ہوتی ہے کہ وہ اپنے انجام کو دیکھتا ہے، وہ بیٹھ کے ٹیلیکس سے بات کر سکتا ہے، ٹیلی فون سے بات کر سکتا ہے، نئی نئی ایجادات کر سکتا ہے، مفردات کو جمع کر کے مرکبات والا کھانا بنا سکتا ہے، مکانہ جن کے بنا سکتا ہے. انسان جو ہے یہ جانور سے افضل ہے، اس کا دیکھنا جانور سے زیادہ، اس کا سننا جانور، اس کا سمجھنا بھی جانور سے زیادہ. اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں، اللہ انسان کو نبی بناتے ہیں، فرشتے کو نبی نہیں بناتے. فرشتہ اگر نبی بنے تو اس کا ابتدا ہم نہیں کر سکتے، کیوں اسے استنجا، پیشاب، پخانہ، کھانا پینا، بیوی بچے، ماں باپ کی خدمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، ماں باپ وغیرہ کچھ نہیں ہوتی فرشتوں کے، تو دن رات عبادت کرتے رہے تو ان کا ابتدا ہم کیسے کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی، نبوت جو ہے وہ انسان میں دی، نبی انسان ہوتا ہے، اس میں انسانیت پر ساری باتیں ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشر بنایا، اور قرآن پاک میں اللہ نے کہہ رہا قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں. اچھا، انسان ہونے کے ناطے آپ کھاتے بھی تھے، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، پانی سے سیرابی بھی ہوتی تھی، بدن میں پسینہ بھی آتا تھا، سردی میں آپ کھچڑتے بھی تھے، گرمی میں آپ کو گرمی بھی لگتی تھی، اگر آپ کو کوئی تلوار مارے تو خون بھی نکلتا تھا، آپ کو کوئی پتھر مارے تو دانت بھی ٹوٹتے تھے، آپ پر کوئی جادو کرے تو جادو کا اثر بھی ہوتا تھا، آپ کو کسی نے زہر دیا تو زہر کا اثر بھی ہوتا تھا. تو ایک انسان میں جو ہوتا ہے وہ سارا آپ کو ہوتا تھا. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام تو سلام عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، بلکہ اس سے اوپر ہوتے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا، کہ میری طرف وہی آتی، نبی کی طرف جو ہوتی ہے وہی آتی، یہ وہی عام انسانوں کی طرف نہیں آتی. اس لیے نبی کا دیکھنا عام انسانوں سے آگے کی چیز، نبی کا سننا عام انسانوں سے آگے کی چیز، اور نبی کا سمجھنا عام انسانوں سے آگے کی چیز. اسے عام انسانوں جیسا مت سمجھو، ہے تو وہ انسان لیکن عام انسانوں سے افضل ہے، اور ایسا افضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قبرستان میں تشریف لے گئے، فرمایا کہ ان دو قبروں پر خدا کا عذاب ہو رہا ہے. اب یہ عذاب ہمیں تمہیں دکھائی نہیں دے گا، اللہ کے نبی بھی دکھائی دے رہا، اللہ کے نبی کو اس عذاب کی آواز سنائی دے رہی، ہمیں زمین نہیں سنائی دے گی. اسے اس کے کان وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، اس کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ اتنے آگے کی بات نبی کرے گا کہ جس کو ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، وہ 50 کروڑ سال کے بعد بھی نبی کرے گا. اللہ کی طرف سے بتائی، آپ سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے وقت آپ ذرا آگے ہو گئے، پھر تھوڑے پیچھے ہو گئے، لوگوں نے پوچھا ہے حضرت میں کیا ہوا، یوں فرمایا کہ نماز کے اندر میرے سامنے جنت دکھائی گئی مجھے، میں ذرا آگے بڑھ گیا، پھر اس کے بعد جہنم دکھائی گئی تو میں ذرا پیچھے ہٹ گیا. اب یہ جنت اور دوزخ کو مدینے میں رہتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لینا، یہ عام انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ کے نبی کی آنکھ دیکھ سکتی. آپ کھانا کھا رہے تھے صحابہ اور آپ سارے، ایک لڑکا آیا اس نے ہاتھ ڈالا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ایک لڑکی آئی اس نے ہاتھ ڈالا، آپ نے اس لڑکی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور یوں ارشاد فرمایا کہ تم اور ہم بسم اللہ کر کے کھا رہے تھے تو شیطان کو کھانے کے لیے نہیں ملا، تو وہ لڑکے تو لایا تاکہ بغیر بسم اللہ کے داخل ہو جائے تاکہ شیطان کو بھی کھانے ملے، تو میں نے لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر لڑکی کو لایا بغیر بسم اللہ کے وہ کھا رہی تھی تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور یوں فرمایا کہ لڑکا اور لڑکی ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ پہ.
پھر شیطان آپ کو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اللہ کے نبی کو دکھائی دیتا ہے، فرشتے آپ کو ہم کو دکھائی نہیں دیتے، اللہ کے نبی کو دکھائی دیتے، فرشتے عام طور سے دکھائی نہیں دیتے، یہ صحابہ نے حضرت جبریل کو دیکھا، بدر کے اندر فرشتوں کو مشرکین نے بھی دیکھا، بعد میں گوارا ہوتا ہے، لیکن عام طور سے فرشتوں کا دیکھنا یہ نبی کا کام ہوتا ہے، کہ خدا کا جو ایک ظاہری نظام ہے اس کے اوپر خدا کا غیبی نظام ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جیسے بدن کا نظام ہے ظاہری اور روح کا نظام ہے غیبی، روح ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، تو ایسے ہی پہاڑوں پر جو فرشتہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، سمندروں میں جو فرشتہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، ہمیں سمندر دکھائی دے گا، ہر جگہ اللہ نے فرشتے گرو رکھے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اگر وہ فرشتوں والا خدا کا غیبی نظام انسان کے موافق ہو جائے تو یہ انسان کامیاب بن جاتا ہے، اور اگر وہ فرشتوں والا خدا کا غیبی نظام انسان کے خلاف بن جائے تو یہ انسان ناکام ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، وہ سب کیوں دکھائی نہیں دیتا، میں تو تیری روح کیوں نہیں دکھائی دی، تیری عقل کیوں نہیں دکھائی دی، ہر چیز کو تو دیکھ کر مانے گا، ہر چیز کو دیکھ کر مانے ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں، بغیر دیکھے بھی مانتے، تیرے اندر عقل ہے لیکن تو دکھائی نہیں سکتا، تیرے اندر روح ہے لیکن تو دکھائی نہیں سکتا، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے سارا اس کا بدن کھلا ہوا ہوتا ہے مریض کا، لیکن ڈاکٹر روح نہیں دکھا سکتا، ماننا پڑتا ہے کہ ہے، ہر چیز ماننے کے لیے اس کے علامات دیکھی جاتی، ہر چیز دکھائی نہیں دیتی، اس کے علامات کو آدمی سمجھتا ہے، ایک جنگل بیابان ہے اس کے اندر اونٹ جا اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں اور اونٹ کے نقش قدم ہیں، نشانات ہیں پیر کے، ایک دیہاتی آدمی نے مینگنی دیکھی اور نقش قدم اونٹ کے دیکھے تو دیہات کا آدمی یوں کہتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا، اچھا موٹی عقل ہوتی ہے اس کی، اس کو پوچھے کہ بھائی تم نے اونٹ دیکھا، اس کو میں نے اونٹ تو نہیں دیکھا لیکن اس مینگنی سے نقش قدم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا، بغیر دیکھے مانتا، جنگل بیابان کے اندر بڑھیا قسم کا ایک مکان بنا ہوا ہے آپ نے دیکھا، دیکھ کر فوراً آپ کے ذہن میں آتا کہ اس کا کوئی بہترین بنانے والا ہے، حالانکہ آپ نے بنانے والے کو نہیں دیکھا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں، ایک حکیم صاحب آپ دوا لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مریض حکیم صاحب ہے، آپ نے ان کو طبیہ تعلیمی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، ان کو حکمت کا طبابت کا سرٹیفکیٹ ملتے ہوئے دیکھا نہیں، پھر آپ ان کو حکیم کیسے کہتے ہیں، کہ علامت سے لفظ دیکھ کے دوا دیتے ہیں تبھی ٹھیک ہو جاتی ہے، نشانی ہے، نشانی سے حکیم کو حکیم سمجھا، نشانی سے اونٹ سمجھا، نشانی سے مکان کا بنانے والا سمجھا، حالانکہ حکیم کی سرٹیفکیٹ کو نہیں دیکھا، حکیم کو طبیہ تعلیمی جاتے نہیں دیکھا، مکان کو بناتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں، بنا بنایا مکان دیکھ کر تو کہتا ہے اس کے کوئی بنانے والے ہیں، اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ تو سمجھتا ہے، ارے بھائی تمہیں دیکھا میں دیکھا تو نہیں، نشانی سے میں سمجھتا ہوں، یہ علامت ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں، تو دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ علامات سے نشانیوں سے سمجھی جاتی ہے بغیر دیکھے، عقل ہے سب فرادی میں عقل ہے، وہ عقل دکھائی تو نہیں لیکن وہ سوچ بوجھ کے کام کرتا ہے، آپ کی نشانی ہے اس کے عقل مند ہونی، میں فلاں آدمی زندہ ہے کیوں کہ اس کی آنکھ دیکھتی ہے کان سنتے ہیں، اس سے آپ کو معلوم اس کے اندر روح ہے، حالانکہ دیکھی نہیں، ہر چیز دنیا میں علامات سے سمجھی جاتی ہے، میں یوں کہتا ہوں کہ ان پڑھے لکھوں میں عقل ہے دیہاتی جیسی بھی نہیں، دیہات میں مینگنی دیکھ کر اونٹ کو پہچان رہا ہے اور یہ بڑا لکھا اتنی بڑی زمین آسمان کو دیکھ کر خدا کو نہیں پہچان رہا، مولانا اللہ نے دکھائی نہیں دیتے، میں کہتا وہ اونٹ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو مینگنی دیکھ کر اونٹ کو سمجھا تو تو زمین آسمان کو دیکھ کر خدا کو نہیں سمجھ سکتا، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ ومن والہ، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان فی ذلک لآیات للعالمین، کہیں پر فرما رہے قومی یتفکرون، کہیں پر فرما رہے قومی یتفکرون، کہیں پر فرما رہے قومی یؤمنون، ان فی ذلک لآیات لقومی یسمعون، ان فی ذلک لآیات لقومی یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقومی یؤمنون، ان فی ذلک لآیات لقومی یتفکرون، قرآن میں پھیلی ہوئی یہ چیز، ایک چیز بتا دی اور اس کے اندر نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ذرا فکر سے کام لیں، جو ذرا عقل سے کام لیں، جو سنیں تو صحیح،
دیکھو یہ سو کہ ذرا سنیں تو صحیح, سننے جیسا سنیں تو صحیح. تو جیسے مینگنی سے اونٹ کو سمجھا تو ایسے زمین آسمان سے تو خدا کو سمجھ, دکھائی دیا دینے کا نہیں. تو جنت میں جائے گا دیکھے گا. تو نبی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں دکھائی دیتی جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے. اس نبی کی بات پر اعتماد کر کے جو چلا تو اس کا بیڑا پا, اور اگر نبی کی بات پر اعتماد نہیں کیا تو اس کا بیڑا گھرا. یہ خوب یاد رکھنا. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب قبر کا عذاب جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر اسے دکھا دیتے تو اتنی آپ کو محنت نہ کرنی پڑتی. تو میں نے اللہ تعالیٰ اگر قبر کا عذاب دکھا دیتے تو پھر آسمانی کتاب کی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, پھر نبیوں میں بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ نہ دکھا دے. اللہ کی حکمت میں ہم دخل نہیں دے سکتے, لیکن غور کرنے سے کچھ باتیں ہماری بھی سمجھ میں آتی ہیں. وہ یہ کہ ان کانوں میں عذاب قبر کے سننے کی طاقت نہیں, یہ اللہ کے نبی نے بتایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ اگر دعا کر دیں تو عذاب قبر کو تم لوگ سن سکتے ہو, لیکن میں دعا نہیں کرتا کہ تم لوگ سنو. اس لیے کہ اگر عذاب قبر کو تم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو پھر تم اپنی عورتوں کے ساتھ نزدت نہیں اٹھا سکتے, اور پھر تم جنگلوں کے اندر بھاگ جاؤ گے اور مردوں کو دفن نہیں کر سکو گے. تو ساری دنیا کا نظام دھرم بھرم, پائلٹ دیکھو تو ہوائی جہاز پہ نہیں پہنچا, ڈرائیور دیکھو تو ریل پہ نہیں پہنچا, پیسنجر دیکھو تو اپنے وقت پہ نہیں پہنچے, سارے پاگل ہو گئے, ساری دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے بہت بڑا کرم کیا کہ آزاد قبر کو چھپائے رکھا. طاقت نہیں, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم حور کو دیکھ نہیں سکتے, اس لیے کہ اس کے پورنے میں جب اتنی روشنی ہے کہ چاند اور سورج بھی دکھائی دینا بند ہو جائے, تو یہاں اگر ہونا کے کھڑی ہو جائے تو ہم تو سارے سارے اندھے ہو جائیں, بلکہ مر جائیں. میرا خیال ہے صرف اندھے ہی نہ ہو بلکہ مر جائیں. طاقت نہیں اندر, ہماری آنکھ بھی نہیں طاقت دی رکھی اللہ نے, ہوں کے دیکھنے کی, اور نہ جہنم کے سانپ دیکھنے کی ہم نے طاقت دی رکھی. وہاں کی نعمتوں, وہاں کی خوشبوؤں کے سونے کی ہم طاقت دی رکھی. اس لیے اللہ نے وہ نعمتیں متقی سے یہاں نہیں دکھائی. اچھا, دوسری مسلحت اس کے اندر کئی مسلحتیں ہیں, لیکن یہ نہ دکھانے میں کئی مسلحت. ایک مسلحت تو یہ جو میں نے بتائی, اور بتائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی کتنی مسلحتیں ہوں گی. اگر دیکھ لے گئے آدمی تو پھر ایمان بے غیر نہیں رہتا. خدا کی طرف سے اللہ نے ہم کو خدا نے ہمیں مکلف بنایا ایمان بے غیر کا, بغیر دیکھے مانو. آج اگر مانتا ہے تو نبی کی خبر کو مانتا ہے, اور مرنے کے وقت مانتا ہے تو اپنی نظر کو مانتا ہے. تیری نظر کا کوئی بھائی بھاؤ نہیں ہے, نبی کی خبر کا بھاؤ. مرنے کے وقت میں سب نے مان لیا, جتنے مجرم مرے اس وقت میں ان کو سانپ کاٹ رہے, ان کو آگ جلا رہی, فرشتے پیٹ رہے, چیخے مار رہے, اور وہ یہ کہہ رہے رب ارجعون, اللہ واپس کر دے میرے کو دنیا میں تاکہ میں اچھے اچھے کام کر کے آؤں گا. اللہ کہتے اب میں واپس نہیں کروں گا تجھے, دنیا میں واپس نہیں جا سکتا, اب نہیں کروں گا واپس. دنیا میں میں نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا, آسمانی کتابوں میں میں نے اسی لیے بھیجا. تو نے کشک کیوں نہیں مانا؟ کشک ماننا چاہیے تھا تجھے, کشک مانتا. اللہ نے اب مان رہا, اب ماننا مفید نہیں, اب ماننا اپنی نظر کا ماننا. چاند دیکھنے گئے رمضان کا, کمزور نگاہ والے کو دکھائی نہیں دیا, بڑی نگاہ والے کو دکھائی دے دیا, تیز نگاہ والے کو دیکھ لیا, بھائی یہ رہا چاند. کمزور نگاہ والے نے کہا کہ بھائی مجھے دکھائی نہیں دیتا, بہت کوشش کی, آخر میں کمزور نگاہ والے کہا تو جھوٹا ہے, جھوٹے کہیں کے کہاں ہے چاند. پھر چل نماز پڑھنے میں, نماز پڑھنے میں مطلب صاف ہو گیا, ذرا اچھا دکھائی دینے لگا, بھائی ادھر آئیے ادھر آئے, دیکھ اب دکھائی دیتا ہے. ہاں یار دکھائی تو دے نا, اور تو سچا آدمی. لیکن اب یہ سچا اس نے کس کو کہا؟ آدمی کو کہا نہیں, اپنی نظر کو کہا. اپنی نظر میں دیکھا تو اس کو سچا کہا, اپنی نظر میں نہیں دیکھا تو اسے جھوٹا کہا. پہلے تو جھوٹا کہہ دیا, جب اپنی نظر میں اب اس آدمی کو سچا کہہ رہا ہے. آپ سب کہو گے کہ تم نے اس آدمی کو تو سچا مانا نہیں. اگر آدمی کو سچا سمجھتا تو بغیر دیکھے بھی تو مان لیتا کہ چاند ہو گیا. تم نے دیکھا تو مانا, نہیں دیکھا نہیں مانا. ایسے جنت اور دوزخ کو, عذاب قبر اور رحمت قبر کو تم نے نہیں دیکھا نہیں مانا, مرنے کے وقت میں دیکھا تو مانا, تو نے نبی کی خبر کو نہیں مانا, اپنی نظر کو مانا. مرنے سے پہلے مانا تو نے نبی کی خبر کو مانا, اور مرنے کے بعد مانا تو نے اپنی نظر کو مانا. تیری نظر کا کوئی بھاؤ نہیں نبی کی خبر کا. کیوں بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی نا. اور دیکھو یہ سانپ اور یہ بچھو اور یہ قبر کی سنی ہم چاہیے ہوں گے, لیکن ہو رہا خود تیری نظر کا کوئی باؤ نہیں نبی کی خبر کا. کیوں بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی. اور دیکھو یہ سانپ اور یہ بچھو اور یہ قبر کی سن یہاں دکھائی دیں گے, دیر ہو رہا خوب پٹائی ہو گئی. یہ تو قیامت تک کی رہی. اور وہ جس کا میں نے منظر کھینچا تھا دیندار کا, وہ تو پڑا ہوا سوتا رہا, دن میں دو مرتبہ منظر دیکھتا رہا, پر قیامت کا دن آیا تو ایک دم سے اٹھا قبر میں سے اور اس کے سیدھا عرش کے سائے کے نیچے پہنچا. وہاں اسے دسترخوان ملا, اس کے اندر اس نے ناشتہ کر دیا, اور جو کوسر پر گیا جا کے پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پی لیا. حساب کا معاملہ آیا تو فرشتوں نے اس کا رجسٹر دکھایا, اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے شادی ہو گیا. نیکیاں برائیاں تولنے کا معاملہ آیا تو نیکیوں میں پگڑا وزندار ہو گیا, سارا کام نمٹ گیا. نمٹنے کے بعد فرشتوں کہتے کہ تم کا کلوا خارجی تم تو پاک ہو گئے, چلو اب جنت میں ہمیشہ کلو داخلہ. تو دوپہر کا کھانا جا کے جنت پہ اور رات ہونے والی نہیں, اس رات ہونے والی نہیں کہ ڈنر کا فکر ہو, لنچ کا فکر وہ ہو گیا. وہاں گئے اور دوپہر کا کھانا لے لیا, اب ہمیں شامل میں سے ہوگا. ہمارے بچے یوں کہنے لگے ہماری صاحب تم نے تو اتنا آسان بنا دیا, قبر سو سے گزر گئی, قیامت کے دن ناشتہ ملا, روزے کوثر کا پانی ملا, اور چند رکعت نماز پڑھنے کے برابر قیامت کا دن گزرا اور سیدھا جنت سے اس کو بہت آسان کر دیا. قرآن جو دیکھتے ہیں حدیثیں دیکھتے ہیں اس میں بڑے بھیانک منظر ہیں, یہ تو بہت آسان کر دیا. میں نے کہا میں نے آسان نہیں کیا, وہ تو دنیا میں بیچارے نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس ایمان والے نے جس نے ایمان کا کام کیا ہے, جس نے دین کا کام کیا ہے, جس نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہے, کتنی کتنی تکلیفیں خود دنیا میں اٹھائی ہیں. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قبر بھی آسانی سے گزار دے گا اور قیامت بھی آسانی سے گزر دے گی, چندر کا دماغ پڑنے کے بعد. اور اس کے دن مقابل جو دوسرا ہوگا نا بھائی دوسرا, اوہو اس کا کو قیامت کے دن بھاشا کا میدان ہوگا وہ دوسری زمین ہوگی, یہ زمین نہیں ہوگی. اس میں پہاڑ نہیں, درخت نہیں, مکانات نہیں, سایہ نہیں. ایک سایہ عرش کا ہے, وہ دینداروں ایمان والوں میں مل گیا, اور کوئی سایہ نہیں. اور سورج ایک میل کے فاصلے پر, اور بازوں کے پسینے ستر ستر کے زمین میں جا رہے ہیں, خود پسینے نکل رہے ہیں قیامت کے دن مجرمین کے. ایک تو گرمی کی وجہ سے, دوسرے شام کی وجہ سے, تیسرے گڈا کی وجہ سے, ان وجہ سے پسینہ نکلے گا. حیران پریشان, بڑا مجرم 50,000 سال کا دن, چھوٹا مجرم کے 1,000 سال کا دن. اور ایمان والا اور اعمال والا اس کے لیے چندر کا نماز پڑھنے کے برابر دن. آپ کہو گے مودی صاحب کیسے ہوگا 50,000 سال کہاں, 1,000 سال کہاں, اور چندر کا نماز پڑھنے کے برابر کہاں, یہ کیسے 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 کیا کہہ رہا ہے؟ سختی اتنی ہوگی قیامت کی کہ ایک آدمی کو 50,000 سال کا دن دے سکتے, اور دیندار کے لیے اتنی نرمی ہوگی کہ میں ایک اعتماد پڑھنے کے برابر دن محسوس ہوگا. ایک آدمی نوجوان ہے, تندرست ہے, رات کو سویا صبح کی ہزار کو اٹھا, رات گزری پتا بھی نہیں چلا. ایک دوسرا آدمی بوڑھا ہے, بیمار ہے, جب وہ لیتا ہے تو ہر 15 منٹ تک 10 گرام بلغم پھینکتا رہتا ہے, گھڑی دیکھتا رہتا ہے, رات گزرتی نہیں. تکلیف والی رات, تکلیف کا زمانہ دیر سے گزرتا معلوم ہوتا ہے, راحت کا زمانہ آسانی سے گزرتا معلوم ہوتا ہے. مجرمین کو بڑی تکلیف ہے. اور ہمارے بعض علماء کرام نے یہ بھی بتایا کہ خدا یہ قدرت سے بعید نہیں کہ حشر کی زمین جو ہے وہ تو بنانے والا اللہ ہی ہے, سورج بھی بنانے والا اللہ ہے. تو زمین کے بعض حصوں میں تو 50,000 سال کا دن ہو, اور زمین کے دوسرے حصے میں 1,000 سال کا دن ہو, اور زمین کے تیسرے حصے میں چند رکعت نماز پڑھنے کے برابر دن ہو, خدا کے لیے کیا مشکل؟ اسی دنیا میں خدا نے کر رکھا ہے. اسی دنیا میں لاہور کے اندر مئی جون میں دن تقریباً 14-14.5 گھنٹے کے ہو جاتے روزہ, لیکن اسی زمانے میں لندن اگر چلے جاؤ تو دن 18-18.5 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. گلاسگو چلے جاؤ تو وہاں 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. ناروے کے جنوبی حصے میں چلے جاؤ تو وہاں اس سال 21.25 گھنٹے کا روزہ رکھا لوگوں نے, جب آپ ناروے اس سے خبر بھی ہے 21.25 گھنٹے کا روزہ.
پونے تین گھنٹے میں مغرب اور عشاء کرا دیے، کھانا اور صحیح سب تھا، اور ناروے کے اوپر چلے جاؤ شمال کے حصے میں تو وہاں پر دو دو مہینے کا دن، تین دو مہینے کا، اور اگر قطب شماری کی طرف چلے جاؤ تو وہاں پر چھ مہینے کا دن، چھ مہینے کی رات، یہی دنیا ہے۔ ایک جگہ پر 14 گھنٹے کا دن ہے، دوسری جگہ پر 6 مہینے کا دن ہے۔ جو اللہ نے دنیا کے مختلف ایریے بنا کر سورج کی گرمی کو پہنچایا اور دن لمبا چھوٹا بنایا اس دنیا میں، تو وہی اللہ قادر و مطلق ہے۔ کل قیامت کے دن اگر کسی کو دن چھوٹا بنا دے، کسی کو بڑا بنا دے، اس کے قدرت سے کیا بنے؟ اس لیے بھائی دیکھو، اسی دنیا میں ہم اور تم سیدھے ہو جائیں اور اللہ کے دین پر جائیں اور اللہ کے دین کی دعوت کی فضا میں رہیں، تاکہ ہمارے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو۔ بڑی آسانی کے ساتھ میں قیامت کا دن گزر جائے گا، اللہ بہت آسان فرمائے گا۔ ایک بات بیچ میں رہ گئی، وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب قیامت کے دن جو یہ انسان زندہ ہوگا، سمجھ میں تو آ گیا،
میری نانی کو تم ابھی سے زندہ کر، میرے نانا کو بھی زندہ کر، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پرسن جو ہمارے دادا کا دادا ہے اسے زندہ کر، اس والی رسالت کا اقرار کریں تو ہم بھی کریں۔ یہ ہم ایک بات سمجھے، ہم یہ کب کہتے کہ ہم زندہ کریں گے؟ اللہ کرے گا۔ اچھا مطلب اللہ سے کروا دو، اللہ کا تو ترتیب ہے، اللہ سے کوئی چیز کروانے کی تو ترتیب ہے، اس کی ترتیب سے کرے گا۔ ہر بیج کے اگانے کی اس کے ہاں ترتیب ہے، تربیز کا بیج زمین میں ڈالو تو 6 مہینے میں تربیز کی دیر تیار ہو جاتی، تربیز آ جاتی۔ آم کی روٹنی زمین میں ڈالو تو 7 سال میں آم کا ناخ بنتا ہے، کبھی 5-6 سال میں بن جاتا ہے۔ آم کی روٹنی 7 سال، تربیز کا بیج 6 مہینے میں، میاں بیوی ملے، تو یہ جو منی ہے یہ بھی بیج ہے، یہ پڑ گیا بچے دان میں، تو یہ بچہ بن کے جو باہر نکلے گا تو وہ نکلے گا 9 مہینے۔ انڈے کے اندر کی سفیدی جلدی بڑی بیج ہے، مرغی کے پروں کے نیچے رکھو، 21-22 دن میں بچہ بن کے باہر نکلے گا۔ تربوز کا بیج 6 مہینے میں، آم کی پچھلی 7 سال میں، انسان کی منی 9 مہینے میں، اور انڈے کی سفیدی جلدی 21 دن۔ کسی عورت کو ہمیں ٹھہرا 3 مہینے ہوں گے، شوہر اگر اس کے یوں کہے کہ جن بچہ ورنہ مارتا ہوں لات، وہ کہے 3 مہینے میں تمہیں جن نہیں سکتی، صحیح تعلیم رہا اور خدا نے چاہ 2 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو، وہ کہے با وہ مرغی تو 21 دن میں بچہ دی اور تو عورت ہو کر 3 مہینے میں بھی نہیں جن تھی، تو یہ آپ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، کس کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، ایک ترتیب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان دنیا میں زندگی بسر کر کے جب مرا، نیکیاں بھی اس سے کر دی، برائیاں بھی کر دی، نیکیاں بھی بو دی، برائیاں بھی بو دی، یہ سب قیامت سے ہو جائے گی، اس کے سامنے آ گئی۔ لیکن اس کا بدن جو ہے 5 فٹ کا، یہ بھی بیج ہے، اسے زمین میں بو دیا، تو اس کے اگنے کی جو تاریخ خدا نے مقرر کی ہے وہ قیامت کا دن ہے، اس سے پہلے نہیں اگے گا۔ اس کے پہلے مردے کو زندہ کرنے کا سوال کرنا ایسا ہے جیسے 3 مہینے میں بچے سے اور اس سے بچہ گھوم جانا، اس پر جو آپ کو ہنسی آئی اس سے زیادہ حماقت اور بے وقوفی کے ساتھ لکھی ہے کہ جو قیامت سے پہلے یوں کہہ رہے ہیں میرے باپ دادا کو زندہ کر دوں، اسی پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ جل جلالہ، جب انہوں نے یہ کہا ایدا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں بن گئی، پھر زندہ ہوں، ہمارے باپ دادا جی، اللہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، پہلے جتنے مر گئے بعد میں جتنے مریں گے یہ سارے کے سارے جمع ہوں گے قیامت کے دن، جو وقت معین ہے، اس کے پہلے اللہ نے بتا دیا۔ جیسے وہ گٹھری ہے جو میں نے الگ الگ ترتیب بتائی، انسان بھی گٹھری ہے، یہ قیامت کے دن پوچھنے کا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں نا، اس پر اگر آ گئے ہیں یقین، تو پھر انسان میں انسانیت آئے گی، اس میں اخلاق آئیں گے، اس میں عبادت آئے گی، یہ ذکر بھی کرے گا، یہ تلاوت بھی کرے گا، یہ بھلائیاں بھی کرے گا, یہ بھوکوں کو بھی کھلائے گا, ننگوں کو بھی پہنائے گا, زکات بھی ادا کرے گا, حج بھی کرے گا, سب سب کچھ کرے گا. پہلے یہ یقین پیدا ہو جائے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر منظر ہے عذاب کا یا رحمت کا. لیکن آدمی غافل یوں ہے کہ باپ قبروں کو ہم نے دیکھا اور اس کے اندر مولوی صاحب نہ تو کوئی سانپ دکھائی دیا اور نہ اس کے اندر کوئی آگ دکھائی دی اور نہ کوئی نعمتیں دکھائی دی. میرے پیارے, میرے بھائی, جو کچھ ہوگا مرنے کے بعد عالم برزخ میں, جو راحت ملے گی یا جو تکلیف ملے گی, اصل ملے گی روح کو اور اثر پڑے گا اس کا بدن پر, بدن پر بھی اثر پڑے گا. اصل جو سانپ لگ رہے وہ روح کو لگ رہے, اصل جو لذت آئی وہ روح کو آ رہی, اور اس کا اثر جو ہے بدن پر بھی پڑے گا. عالم برزخ کو عالم دنیا پر قیاس مت کر. دنیا میں اور برزخ میں فرق ہے. دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے, دنیا کے اندر تو جو راحت ملتی ہے انسان کو یا جو تکلیف آتی ہے انسان پر, اصل بدن پر آتی ہے, اثر پڑتا ہے روح پر. کسی نے آپ کو سوئی چھو دی تو تکلیف اصل تو بدن کو ہوگی اور اثر پڑے گا تو روح پر. کسی نے آپ کو پھول سمجھا دیا تو اصل تو مزہ آئے گا انسان کے بدن کو لیکن اثر پڑے گا روح پر. دنیا میں اصل بدن ہے, ہے نا, اور اصل روح پر پڑتا ہے راحت اور تکلیف کا. عالم برزخ میں اصل جو ہے وہ روح ہے اور اثر پڑتا ہے اس کا بدن پر, وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اور عالم آخرت جو ہے جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا, اس دن جو نعمت ملے گی, جو تکلیف ملے گی, وہ اصل بدن کو بھی ملے گی, روح کو بھی ملے گی. جو لذت آئے گی بدن کو بھی آئے گی, روح کو بھی آئے گی اصل اصل. اور جو تکلیف آئے گی وہ بھی بدن کو بھی آئے گی, روح کو بھی آئے گی. کیونکہ قیامت کے دن جب آدمی زندہ ہوگا تو بدن اور روح دونوں ایسے جڑے رہیں گے کہ پھر جدا نہیں ہوں. اور دنیا کے اندر روح اور بدن ہر وقت مارے کے خطر میں. آج ہماری روحیں ہمارے بدنوں کے ساتھ ہیں. جب ہم جاگتے ہیں تو روح کا بدن سے گہرا تعلق, اور جب ہم سوتے ہیں تو روح کا بدن سے کمزور تعلق, تعلق کمزور بڑھ جاتا ہے. اور جب ہم مرتے ہیں تو روح کا بدن سے تعلق ختم ہو گیا دنیاوی لائن کا اور چالو ہو گیا برزخی لائن کا. یہ تین نوعیتیں اس دنیا میں ہیں. جب جاگ رہے ہیں تو روح کا بدن سے پکا تعلق ہے, جب سو رہے ہیں تو روح کا بدن سے کچا تعلق ہے, اور جب مر رہے ہیں تو روح کا بدن سے تعلق ختم ہو گیا. اور اللہ نے ہر چیز کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. موت کو سمجھانے کے لیے خدا نے نیند کی مثال دی. یہ یاد رکھیے, اگر موت کو سمجھنا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کو سمجھنا ہے, موت کے بعد جو ہوگا اسے اگر سمجھنا ہے, تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں نیند دے دی. اس پر غور کرو. قیامت کو سمجھنے کے لیے درخت بتا دیے, بیج سے کیسے درخت بنا, ایسے تیرا بدن بھی قیامت میں اگے گا. لیکن مرنے کے بعد جو حالات آنے والے ہیں انسان پر, اس سے سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک آدمی تو خواب کے اندر نعمتیں دیکھ رہا اور دوسرا آدمی خواب کے اندر تکلیفیں دیکھ رہا, دوسرا آدمی خواب کے اندر تکلیفیں دیکھ رہا, دو آدمی, تیسرا آدمی جاگ رہا. جاگنے والے کو ان دونوں سونے والوں کو کچھ پتا نہیں کے اندر کیا دیکھ رہا, کچھ پتا نہیں. لیکن ایک آدمی تو لذتیں دے رہا ہے خواب کے اندر, دوسرا آدمی تکلیفیں دیکھ رہا ہے خواب کے اندر, اسے کام کاج میں اسے پولیس والے پیٹ رہے, اسے کچھ بھی پتا نہیں. حالات سامنے موجود ہے, ہمیں نہیں ہوتا, اسے معلوم ہوتا ہے. میرے محترم دوستو, جب نیند کی وجہ سے روح کا بدن سے تعلق کمزور پڑ گیا اور جو کچھ وہ سونے والا دیکھ رہا ہے تمہیں پتا نہیں چلتا, تو میرے بھائیوں, جب آدمی مر گیا تو اس کی روح کا تعلق بدن سے بالکل ختم ہوا دنیاوی لائن کا. اب اس کو جو سانپ لگ رہے یا اسے جو لذتیں آ رہی ہیں, تیرے کو کیسے معلوم ہوگی؟ جب روح کا تعلق بدن سے کمزور پڑا سونے میں اور تو نہیں دیکھ سکا, تو مرنے کے وقت روح کا تعلق بدن سے بالکل ختم ہو چکا. اب جو اس کی روح کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے, تجھے یار ہے, تجھے کیسے دکھائی دیں گے؟
بالکل نہیں بیچ سکتا. سونے کے اندر بھی لذت آتی ہے, روح کو اثر پڑتا ہے بدن پر, تکلیف آتی ہے روح پر اثر پڑتا ہے بدن پر. مرنے کے وقت یہ ہوتا ہے کہ اصل تکلیف ہوتی ہے روح کو اثر پڑتا ہے بدن پر, اصل لذت آتی ہے روح کو اثر پڑتا ہے بدن پر. سونے میں بھی جاگنے والا دیکھ نہیں سکتا اور دنیا والا مرنے والے کو بھی دیکھ نہیں سکتا.
لیکن ایک بات آپ کو اور بتا دوں, کہیں تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مولوی صاحب موت کو نیند سے بتا رہے ہیں. مولوی صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ حدیث میں, حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند کو موت کی بہن کہتے ہیں, اور دعا جو ہمیں سکھاتے ہیں سونے کے بعد جاگنے کی, اس میں بتایا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا بغیر نشور. تمام تاریخ صلی اللہ کے مثابت ہیں کہ جس نے ہم کو زندہ کیا مرنے کے بعد, تو نیند کو موت بتایا اور جاگنے کو زندگی بتایا. اللہ کے نبی نے ہوتا کہ میں بھی بتا رہا ہوں, یہ تو قرآن اور حدیث کے اندر کی چیزیں ہیں جس کو میں ذرا ذہن کے ساتھ میں آپ حضرات کے ذہن میں ڈال رہا ہوں تاکہ ہم غافل نہ رہے مرنے کے بعد والی زندگی سے. کیونکہ جو لوگ مر گئے وہ آتی ہے بتا نہیں سکے. آپ کو یورپ میں جانا ہے, زندگی بھر وہاں رہنا ہے, تو وہاں جانے سے پہلے آپ کو تحقیق کرنی چاہیے وہاں کس طریقے سے جانا چاہیے. یا تو جو یورپ جا کر آیا اس سے پوچھے, اب یہاں موت کا معاملہ ایسا جو مر گیا وہ آگے بتائے گا, آپ جائیں گے تو واپس آ نہیں سکیں گے. اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ نبیوں کو بھیجا, راجبان کتابوں کو بھیجا, اس پر اعتماد کر کے یہاں تیاری کر دے. دیکھو ایک بات سمجھو, خواب کے اندر جو دیکھتا ہے وہ خیال ہوتا ہے, اور موت کے بعد جو حالات آئیں گے یہ میں سمجھ بیٹھی ہوں کہ وہ بھی خیالی چیز ہوگی. یعنی آزاد قبر جو ہے بھائی میاں خیالی چیز ہوگی, اور میاں نعمتیں جو قبر میں ملیں گی ساری خیالی ہوں گی, خیالی نہیں ہوں گی. مولانا پھر آپ نے تو نیند کے ساتھ مثال بتائی, تو نیند میں تو ساری خیالی ہوتی ہے. دیکھو جس چیز کی مثال بتائی جاتی ہے نا میرے بھائی, مثال کے اندر تھوڑی مناسبت ہوتی ہے, پوری یہ ہوتی ہے. آگرے کا تاج محل ایک تو اصلی ہے, اور ایک اس کی مثال ہے جو 2 روپے میں ملتی ہے جسے بچے کھیلتے ہیں, اور جو 24 روپے کے درجن ملتے ہیں شہری میں لے کر آپ گئے بچے گزرا کا چارا کہ آگرے کے تاج محل ہر بچہ گیا تو میری نہیں مجھے سب کے لیے لایا ہے, وہ ایک لائے ہے 12-24 روپے کے. اچھا بچپن میں ہمارے مٹھائی کا تاج محل بنتا تھا چار آنے کا, چار آنا بچپن میں ہمارے بہت بڑا مال سمجھا جاتا تھا, چار آنے کا آگرے کا تاج. اب ہم لیتے نہیں بچے, اور لے کر یہ کیا ہوگا گنبد, یہ کیا مینارے, اور یہ کیا دروازے, کیا کھڑکیاں. اب ایک مینارا توڑا اور کھا لیا بچے, دوسرا مینارا توڑا اور کھا لیا. آگرے کا تاج محل چار آنے کا 10 منٹ میں بچے کے پیٹ میں, یہ تو مثال ہے, لیکن جو اصل ہے وہ کروڑوں کا ہے. تو مرنے کے بعد جو عذاب کا جو ثواب ہونے والا وہ تو اصل ہے. اب چونکہ وہاں ہم جا کے آ نہیں سکتے, پر جہاں سمجھانا ہے اس لیے ہر کسی مثال آگرے کے تاج محل چار آنے والا جو ہے اسی طریقے سے یہ نیند جو ہے ہر کسی مثال ہے. ورنہ نیند میں تو ساری چیزیں خیالات ہیں, اور مرنے کے بعد حقائق ہوں گے, خیالات نہیں ہوں گے. اچھا ایک بات میں اور بتاؤں, خواب کے اندر آدمی جو کچھ دیکھتا ہے وہ دھوکا ہوتا ہے جو کھلتا ہے جاگنے کے بعد. اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ دھوکا ہوگا, اور حقیقت کھلے گی مرنے کے وقت. مرنا یعنی جاگنا, زندگی یعنی سونا, سونا اور جاگنا, جینا اور مرنا. یہاں کا جینا سونا, مرنا جاگنا, سونا اور جاگنا جیسے ہیں ویسے. ایک آدمی نے ہاتھ کے اندر بڑی تکلیفیں دیکھ رہا, پولیس والے آ رہے مار رہے, مگر مچھ نے میرے کو نکل لیا, تھا مچھلی آئی اسے مگر مچھ کو نکل لیا, میرے کو پریشان ہوا, بڑی مشکل سے نکلا, پھر میرے کو پہاڑ کے اوپر سے گرایا, یوں ہوا کیوں ہوا. تھوڑی دیر کے بعد میں دیدی آئی اور ہاتھ ہلایا, اب آدمی ادھر سے جاگا, اب تک تو بڑی تکلیفیں دیکھ رہا تھا, اب دیکھا سامنے بیوی کھڑی ہے, پوچھا کیا ہے, خیالات سارے وہاں کے ہیں,
انہیں ناشتہ تیار ہے. خاص کی فکر اب ناشتے پر بیٹھے. آپ کو معلوم ہوا کہ جو خاص کے اندر جتنی تکلیفیں میں دیکھ رہا تھا وہ ساری کی ساری خیالی تھی. وہ ساری تکلیفیں جو تھی وہ خیالی اور دھوکا تھا. خواب دھوکا تھا اور یہ ناشتہ حقیقت تھا جاگنے میں. ایسے ہی ایک آدمی خواب کے اندر بڑی نعمتیں دیکھ رہا تھا کہ میں بہت بڑا عہدے دار بن گیا اور پانچ سال میں عہدے پر رہا. اس کے بعد میرے کام لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ الیکشن اور سلیکشن کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے, سب نے مجھے قبول کر. ابھی ساری باتیں وہ ہری جھنڈے سے استقبال بھی اس کا ہو رہا ہے اور کی پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں, ڈنر بھی ہو رہے ہیں, لنچ بھی ہو رہے ہیں, ہوائی جہازوں کے سفر بھی ہو رہے ہیں, پیدل لگ بھی گیا, میں نیو یارک بھی گیا, وہاں پر پارٹی ہوئی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پولیس والے آئے اور جگایا اور جگا کر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بھیجا اور گلوں میں ٹوپ اور زنجیریں لگا کر وارنٹ دکھا کر اور شہر کے اندر سے مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں. اب اس کو معلوم ہوا کہ ہاتھ کے اندر جتنی نعمتیں میں دیکھ رہا تھا وہ تو دھوکا تھی اور جاگنے میں جو میری پٹائی ہوئی یہ حقیقت ہے. یاد رکھے ہاتھ دھوکا ہے وہ کھلتا ہے جاگنے کی حقیقت پر. وہاں کی تکلیف یہاں کی نعمت کے بعد دور ہو جاتی ہے اور وہاں کی نعمتیں یہاں کی تکلیف کے بعد دور ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے دنیا کی زندگی کو تو سمجھو ہار کی طرح دھوکا اور موت کو سمجھو جاگنے کی طرح حقیقت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الناس نعام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے. جاگنے کے بعد آتی ہے سامنے حقیقت آتی ہے. تو یاد رکھیں میرے بھائی جتنے لوگ دیندار ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان پر تکلیفیں آتی ہیں اور زندگی بھر انہوں نے وہ تکلیفیں اٹھائیں, جس دن وہ مریں گے ان کی دینداری پر اللہ بدلہ دینا شروع کرے گا تو زندگی بھر کی تکلیفیں ایسی بن جائیں گی جیسے خواب کا دھوکا اور مرنے کے وقت کی نعمتیں ایسی بن جائیں گی جیسے جاگنے کی حقیقت. اور جو لوگ اس دنیا کے اندر بےدین ہیں پوری زندگی بےدین رہے, پوری زندگی بےدین رہے اور بےدینی کی وجہ سے انہوں نے بڑی لذتیں اٹھائی, خوب زنا کیا, خوب شراب پیا, خوب سودی کاروبار کیا, بہت اچھے بنگلے میں رہے, اللہ کے حکموں کو توڑا, جنازے کی کاری سب کیا, میں مزے رہے اور دن دار کا مذاق اڑاتے رہے زندگی بھر. تو انہوں نے ملا ٹائپ کا بن گیا اور ہم تو ماڈرن ٹائپ کے ہیں, یہ کہتا رہا مذاق اڑاتا رہا. تو زندگی بھر کی لذتیں بے دین کی جس دن موت آئی اور فرشتے مارنا شروع کیا تو زندگی بھر کی لذتیں خواب کی طرح بن جائیں گی دھوکا اور مرنے کے وقت کی جو تکلیف اور عذاب ہے یہ جاگنے کی طرح بن جائے گا. جتنے مر گئے ان کی سمجھ میں تو آ گیا, وہ حقیقت ان کے سامنے آ گئی. دھوکا کھلتا ہے حقیقت سامنے آ گئی. خواب کے اندر کا دھوکا کھلا جاگنے کی حقیقت سامنے آ گئی. اور زندگی میں جو دھوکا تھا وہ کھلا مرنے کے وقت میں, لیکن پھر آدمی واپس آ نہیں سکتا. اس لیے ایک دوسرا میدان بھی اللہ نے ہمیں بتایا, حقیقت سامنے آئے تو دھوکا کھلے. ہم مرے حقیقت سامنے دھوکا کھل گیا دنیا کی زندگی کا, واپس آ نہیں سکتے. تو اللہ نے ایک دوسرا میدان بھی ہمیں دیا, ایک تو موت کا میدان ہے کہ موت کے وقت حقیقت کھلی اور دنیا میں دھوکا ہونا معلوم ہوا. لیکن موت سے پہلے اگر ہم اس حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو اللہ نے دوسرا میدان دیا اور وہ میدان ہے دعوت کا. دعوت کے میدان میں اگر ہم رہے, دعوت کیا ہے؟ جو بات مرنے کے بعد سمجھ میں آنے والی ہے اس کو مرنے سے پہلے سمجھا دینا, یہ ہے دعوت. دعوت کیا ہے میرا اچھی طرح سمجھ, جو بات مرنے کے بعد سامنے آئے گی اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھانا, یہ ہے دعوت. تو دعوت بھی آدمی کے اندر حقیقت کو کھولتی ہے اور دھوکے کو دور کرتی ہے. اسی بنا پر بہت سے بے دینوں نے دعوت کی فضا میں آ کر دینداری قبول کر لی. دینداری قبول کرنے پر جو تکلیفیں آئیں اسے برداشت کر لی اور انہیں اطمینان ہے کہ مرتے ہی اللہ تعالیٰ بدلہ دینا شروع کرے گا. اس دنیا کے اندر ہم دین کی بنیاد پر تکلیفیں اٹھا, کیونکہ میری باتیں یاد رہیں گی. دنیا کی زندگی کیا ہے بھائی؟ دھوکا جیسے خواب, اور موت کے بعد والی زندگی کیا ہے؟ حقیقت جیسے جاگنا. دنیا کی زندگی ہاتھ کی طرح دھوکا اور موت کے بعد والی زندگی جاگنے کی طرح حقیقت. دیندار آدمی نے زندگی پر تکلیف اٹھائی, مرنے پر نعمتیں ملیں گی تو ساری تکلیف دھوکا بچی آئے گی. بے دین آدمی نے زندگی پر لذت اٹھائی, مرنے کے وقت میں جب عذاب ہوگا تو ساری لذتیں جو ہے وہ ہاتھ کی طرح دھوکا بن جائیں گی. اب یہ میں نے مختلف مثالوں سے آپ حضرات کے ذہن میں ڈالا, اچھی طرح سے ذہن میں دکھا دینا کہ خواب کے اندر جو دکھائی دیتا ہے وہ تو خیالات ہوتے ہیں, مرنے کے بعد جو عذاب میں سوال ہوگا خیالات نہیں ہوں گے بلکہ حقیقت ہوگی, اور اس کے مقابلے میں دنیا کی پوری زندگی دھوکا دکھائی دے گی. اچھا اب قرآن کو لے لو, اب قرآن کو لے لو. اب یہ بات میں آپ کو قرآن سے سمجھاؤں. اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو دھوکا فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟
وَمَلْحَوَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا
دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے, یہ قرآن نے بتایا ہے نا. اب تک تو میں زمین کی ساری مثالیں دھوکے کا سمجھا رہا تھا ہے نا, اور اب تو لوہے محفوظ والی بات میں نے تمہیں سنا دی, اب تو چھوٹے کرنٹ والی بات نہ رہی جو کہ ہائی کرنٹ میں بدل جائے, اور ہائی کرنٹ والی بات نہ رہی جو سپریم کرنٹ میں جا کر بدل جائے. یہ جو چاہتے آسمانوں کے اوپر لوہے محفوظ تو کسی بھی بات نہیں کہے گی, ایسی پکی چکی آج مان لے گا تو میرا پار ہے, نہیں مانے گا تو میرا ہو رکھ. کیا کہا اللہ نے؟ وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اچھا موت پر جو آئے گا وہ حقیقت ہے, اسے بھی قرآن کہہ رہا ہے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ, موت کی سکرات اور بے ہوشی حقیقت کو لائی, اور یہ موت وہ ہے جس سے تم بھاگا کرتا. تمہیں وہ قرآن نے موت کو کیا بتایا؟ حقیقت ہے نا. اب دنیا کی زندگی کو کیا بتایا؟ دھوکا ہے نا. اور دھوکے کی مثال میں نے کیا دی؟ خواب. اور حقیقت کی مثال میں نے کیا دی؟ جاگنا. تو موت جاگنا اور دنیا کی زندگی خواب, پوری دنیا کی زندگی دھوکا, اور بندے کے بعد بڑی زندگی حقیقت. کیوں بھائی اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب ایک بات اور سمجھ لو, وہ یہ کہ جس وقت آدمی مرتا ہے تو اس وقت اس کی روح قبض ہوتی ہے, اور جس وقت آدمی سوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی روح قبض ہوتی ہے, لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ. مر گیا تو ہمیشہ کے لیے روح قبض ہو گئی, اور سو گیا تو عارضی طور پر اس کی روح قبض ہو گئی, اور جس وقت جاگے گا تو یہ روح واپس آ جائے گی. مرنے والے میں اور سونے والے میں مناسبت ہے. جیسے سونے والے کو اپنے اطراف کا پتہ نہیں ہوتا, مرنے والوں کو نہیں ہوتا, سوائے ان باتوں کی جتنی اللہ بتا دے. بعض بات یہ مرنے والوں کو اللہ بتا دیتا ہے کہ جب دفن کر کے چلتے ہیں تو چلتے ہی آواز آتی ہے, اسے مرنے والا سنتا ہے, لیکن جو بات اللہ نہیں بتاتے اس مرنے والے کو معلوم نہیں ہوتی. ایسے سونے والے کو بھی اپنے اطراف سے کیا ہوا معلوم نہیں ہوتا. سونے والا آدمی دیکھ نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, اور شعور اس کے اندر نہیں رہتا. یہ حال مرنے والے کا بھی ہے, لیکن تھوڑا فرق ہے دھیان سے سنو, تھوڑا فرق ہے. وہ کیا؟ انسان کی روح کے دن میں جب دھیان سے سننا ہوگا سمجھ نہیں آئے گا, ادھر جو دھیان رکھو گے سمجھ نہیں آئے گا. جو سونے والے جگہ بھی دو, ان کی آنکھیں بندے میں جگہ دو, گرم متوجہ کر دو. جو اگلی بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل سمجھ نہیں آئے گی اگر دھیان سے نکلو, سارا مجموعہ متوجہ ہو جائے. اگلی بات ذرا تھوڑی دماغ حاضر کرو گے تو سمجھ جائے. اللہ نے انسان کی روح کے ذمے بدن کی دو خدمتیں کر رہی, ایک خدمت شعور اور احساس کی اور دوسری خدمت تربیت. انسان کے بدن میں روح رہتی ہے تو شعور بھی رہتا ہے, احساس بھی رہتا ہے, تربیت بھی ہوتی ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو روح بدن کی ایک خدمت چھوڑ دیتی, وہ کون سی؟ شعور والی اور احساس والی خدمت روح نے چھوڑ دی. اس لیے سونے والے کو شعور نہیں رہتا, احساس نہیں رہتا, آنکھ نہیں دیکھتی, کان نہیں سنتا, اور اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر سکتا. تو میں سو چکا ہے, سچ میں سویا ہوتا ایک آدمی ہاری آنکھ بند کرے تو سچی سن لے گا, وہ نہیں, وہ تو وہ سویا ہوا نہیں, وہ تو جاگ رہا ہاری آنکھیں بندے ہوتی. جو واقعتاً سو چکا اس کی آنکھ دیکھتی نہیں, اس کے کان سنتے نہیں, اس کے ارادے سے حرکت ہوتی نہیں, اور احساس کا شعور باقی نہیں ہے. یہ حال مرنے والے کا بھی ہوتا ہے. لیکن
دوسری جو خدمت ہے وہ باقی ہے. سنے والے روح دوسری خدمت کی چھوڑ, تربیت والی خدمت روح کی باقی ہے, بدن کی خدمت روح کرتی ہے تربیت والی. اس لیے سونے والے کا سانس جاری, نبض جاری, ان کی حرکت جاری, رگوں میں خون کا دوڑنا یہ بھی جاری, بالوں کا بڑھنا یہ بھی جاری, ناخن کا بڑھنا یہ بھی جاری, سونے والے کی ساری چیزیں جاری ہے کیونکہ یہ زندہ ہے. لیکن جب آدمی مر گیا تو روح نے دوسری خدمت بھی چھوڑ, مرنے والے کے اب ناخن نہیں بڑھتے, بال نہیں بڑھتے, نبض نہیں چلتی, جن کی حرکت نہیں چلتی, بدن کے اندر خون, رگوں میں خون نہیں دوڑتا, رگوں میں خون نہیں دوڑتا مرنے والے. تو میں نے اس کے روح کے ذمے بدن کی دو خدمتیں, ایک احساس والی اور دوسری تربیت والی. جب آدمی سو گیا تو روح کا تعلق بدن سے کمزور پڑ گیا, تو روح نے ایک خدمت چھوڑ دی جو احساس والی ہے, دیکھنا سننا بند سونے والے کا. اور جب آدمی مر گیا تو دوسری خدمت بھی اس نے چھوڑ دی, وہ تربیت والی, سانس کا آنا جانا اور نفس کا چلنا یہ سب بند ہو گیا. یہ تھوڑا سا فرق ہے موت میں اور نیند میں, اور تھوڑی سی مناسبت ہے موت میں اور نیند میں. مر جائے یا سو جائے ایسا ختم, لیکن مر جائے تو تربیت ختم, سونے میں تربیت باقی رہتی ہے, یہ فرق ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, تین باتیں سمجھو. جاگنے کے وقت میں روح کا تعلق بدن سے پکا, سونے کے وقت میں روح کا تعلق بدن سے کچا, اور مرنے کے وقت میں روح کا تعلق بدن سے ختم. مرا تو روح قبض ہو گئی, سویا تو روح قبض ہو گئی, یہ دونوں میں فرق ہے. اس کو اللہ جل جلالہ منوا رہا قرآن پاک میں فرما. اب تک تو میں نے آپ حضرات کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا نا, اب قرآن بولنے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ یوں فرماتے ہیں, اللہ يتوفل انفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے مرنے کے وقت میں, اور جس کی موت نہیں آئی اس کی روح کو قبض کرتا ہے سونے کے وقت. دونوں وقت روح قبض ہوتی ہے, سونے کے وقت اور مرنے کے وقت. اللہ يتوفل انفس حين موتها, روح قبض ہوتی ہے موت کے وقت میں. والتی لم تمت في منامها, اور جس کی ابھی موت نہیں آئی اس کی روح قبض ہوتی ہے سونے کے وقت میں. اب آگے نیند میں اور موت میں فرق کرتے ہیں خدا. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہتے جو آدمی مر گیا, فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ, جس آدمی کا موت کا فیصلہ ہو گیا اس کے روح پر لڑے روک لی, اور جس آدمی کا موت کا فیصلہ نہیں ہوا, والتی لم تمت, جسے فیصلہ نہیں ہوا, تو اس کے لیے ویرسل الاخرى الى اجل مسمى, جو سو گیا اس کے روح پر اللہ جاگنے کے وقت میں واپس کر دیتے ہیں, پھر سونے کے وقت میں دے دیتے ہیں, پھر جاگنے کے وقت میں واپس کر دیتے ہیں. ایک مدت معین تک ہوگا, اور جس دن موت آئے گی اس دن پھر اللہ روح کو دیں گے اور پھر واپس نہیں کریں. بالکل نشانے بتی جیسی ہے, بتی کا کنیکشن پاور ہاؤس سے وائروں کے ذریعے ہے نا. تو آپ نے بٹن کو آف کر دیا تو بجلی بند ہو گئی, آن کر کے آن ہو گئی, آف 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 آن کرتے رہو. تو جس وقت میں آدمی سوتا ہے تو اللہ آف کر دیتے, جاگتا ہے تو اللہ آن کر دیتے, سوتا ہے یا آف ہوتا. لیکن اگر کنیکشن بالکل کر گیا پاور ہاؤس سے تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر بڑے میں بڑا انجینئر بھی آف آن آف آن کرتا رہے, بجلی نہیں دے رہی, بجلی نہیں دے, کیا ہوا, بڑے کنیکشن کر. تو یاد رکھیں, سونے کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں آف, جاگنے کے وقت میں کر دیتے ہیں آن, اور مرنے کے وقت میں کنیکشن کاٹ دیتے ہیں, دنیا بھی لائن زندگی ختم. لیکن دوسرا کنیکشن چل پڑا, یہاں سے تو کنیکشن کاٹ دیا اور دوسری جگہ چلا دیا کنیکشن, وہاں کے انڈے چلنے شروع ہو گئے, یہاں کے کٹ گیا. روح کا بدن کا تعلق دنیا کا تو ختم ہو گیا, اور مرنے کے بعد برزخی لائن کا تعلق چالو ہو گیا. یہاں رہتے ہوئے وہاں کے تعلق کو دیکھ نہیں سکتے. اس کے بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا, اور اس کے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو بھیجا.
اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ذرا فکر ہیں. کیوں؟ یہ قرآن حدیث کی باتیں ایسی نہیں ہے کہ آدمی سمجھ میں نہ آ, خوب سمجھ میں آ سکتی ہیں, لیکن تھوڑا غور کرنا پڑے. اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ تم بے عقل بن کے چلتے رہو, بھیا بے عقل بن کے چلتے رہو, نہیں. عقل کا استعمال ہوگا روحانیات میں, لیکن وہی کے تابع ہو کر, وہی سے آزاد ہو کر نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار نال نہ تم تاخیر لا کر ہوں یا پھر یا ان الباب یہ تو سب کرو نہیں الباب. اس کو سب عقل والے سمجھتے ہیں, اسے عقل والے سوچتے ہیں, لیکن کون سا عقل کو وہی کے تابع کر دیا جائے. روحانیات میں عقل کو استعمال کریں گے لیکن نبیوں کی وحی کے دعوے کریں گے. نبیوں کی وحی سے آزاد ہو کر اگر عقل کو استعمال کیا تو ایسا ہوگا جیسے آنکھ کے اندر سالنگ ڈال کر زبان کا کام دیا چکھنے کا, یا کان کے اندر کھانا ڈال کر میدے کا کام بھی ہضم کرنے کا, یا گھوڑے گاڑی کو سڑک پر چلانے کے بجائے پانی میں ڈال دیا. کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا بالکل معاملہ. ایسے ہی روحانیات کے خالص عقل لے کر چلا تو جیسے گھوڑا گاڑی کو پانی میں ڈال دیا, ایکسیڈنٹ ہوگا. روحانیات میں عقل اتنی استعمال کرنی ہے وہی کے تابع کا, وہی سے آزاد ہو کر. اس لیے اچھی طرح سے آپ حضرات کو میں سمجھاتا رہا اور آخر میں وہی والی بات کہہ دی, یا قرآن کی آیت یا کوئی حدیث. اس لیے کہ قرآن سے اور حدیث سے اور قرآن اور حدیث کے سمجھنے والے علماء کرام سے ہم بے نیاز ہو کر صرف عقلیات پر چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. ہماری زندگی ٹھیک نہیں چلے گی, یہ انسان تیرا چلے گا. اگر ایک گھوڑا گاڑی, اگر گھوڑا تیرا چلے تو خطرہ, بیل غلط چلے تو خطرہ, موٹر غلط چلے تو خطرہ, ہوائی جہاز غلط چلے تو خطرہ, ریل غلط چلے تو خطرہ, اور یہ انسان غلط چلے تو کوئی نہ کوئی خطرہ نہیں. کتنا محمل ہے یہ انسان, بالکل نہیں. انسان کے غلط چلنے کے خطرات زیادہ ہے. انسان جو غلط چلتا ہے تو ایکسیڈنٹ بڑا ہوتا ہے. زمینوں میں زلزلے آتے ہیں, پانیوں میں سیلاب آتے ہیں, ہواؤں میں طوفان آتے ہیں. اس بنا پر انسان کا غلط چلنا زیادہ خطرناک ہے. ایک بات اور سمجھ لو, مرنے کے بعد عالم برزخ میں جو سزا یا جو مزہ آتا ہے وہ روح کو آتا ہے, اثر بدن پر پڑتا ہے, ہمیں دکھائی نہیں دیتا. یہ ہر سونے کے وقت میں, لیکن کبھی کبھی دکھائی نہیں جاتا ہے. سونے والا بہت نظر سے دیکھ رہا, ہم جاگنے والوں کی معلوم کہیں کی بیماری ہو جاتی, وہ لذت دیکھ رہا اور آپ نے دیکھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. جب اٹھا ان کا آپ مسکرا رہے تھے, انہوں نے اچھا میں تو بہت بڑے کہتے ہیں مار رہا تھا, پھر ہاں مسکراہٹ کر دیجیے. بات کرتا ہے ایک آدمی سونے میں دیکھتا ہے میں پہاڑ کے اوپر سے اتر رہا ہوں, ایک دم سے گر گیا, وہ آپ نے وہ گرا تو ایک دم سے اس کا بدن بدن کو حرکت نہیں ہوا گیا. جاگنے والا کہتے ہیں میں آپ کا بدن حرکت کیا گیا, کیا ہوا؟ اور میں نے پہاڑ پر سے گر گیا تھا. تو بعض مرتبہ بدن پر وہ اثر ظاہر ہوتا ہے, عام طور سے نہیں ہوتا. روح کے اوپر اثر رہتا ہے اثر, اور بدن پر پڑتا ہے اثر, لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا, کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے. یہ تو میں نے سونے کی مثال دی. اب موت کی بھی سنو, حضرت عمر کے عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے, سلیمان کے عبد الملک کی جگہ پر وہ بادشاہ تھا, لیکن اس نے مزاحی بہت کیے تھے. اس کی لاش کو نہلا نہیں دیا, اس کے بدن میں حرکت آئی. اس کا بیٹا سلیمان کا حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا چچا جان میرا باپ زندہ ہو گیا, ان کے بدن میں حرکت آ گئی. تو حضرت عمر نے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں فرمایا تو بھائی جلدی سے اسے دفن کر دو نہلا کر, میرا باپ زندہ نہیں ہوا. جو عذاب قبر میں جانے کے بعد ہوتا وہ جلدی ہو رہا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس عذاب کو دیکھیں, جلدی سے اسے دفن کر. بعض مرتبہ عذاب کے اثرات کیوں ظاہر ہو جائے, عام طور سے چھپے رہے, اس کا ہمیں ریسرچ بھی نہیں کرنا چاہیے, نبی کی بات ختم ہو گئی. ایک قصہ ہمارے ہاں آسام کا ہوا اور مجھے کئی لوگوں نے سنایا, بہلے کو کر دیا. ایک آدمی جانوروں کا ویوپاری تھا پچیس تیس چالیس ہزار کا نفع اسے ملا. تین ڈال میں 200 روپے دو آدمیوں کو دے دوں مجھے تمام ملے گا. مسجد میں آ کر اس سے دو آدمیوں کو 200 روپے دے 200 دے دیے. دو آدمی تھے انہوں نے اس کے 40,000 بھی دیکھ لی. ان کی لال تک کی 40,000 کیسے وصول کریں گے. ان دونوں نے مل کر اسے تنہائی میں قتل کر دیا, مسجد میں لاش رکھ دی اور خود دونوں بات کر 40,000 روپے دے کر 40,000 اور 25,000 دوسرے بھی ہو. اور اس کے بعد پھر بڑی حیرت ہوئی. لوگ آئے قاتلوں کا پتہ نہیں, خیر قاتلوں کا سوراخ تو لگاتے رہیں گے, اس کو کفن دفن تو کرے. لاش کو اٹھانے لگے نہلانے کے لیے تو سارا مجمع مل کے لاش کو نہیں اٹھا سک رہا, ایسی بھاری لاش بن گئی. پھر یہ بولے بھی آئے اجنبی بن کر کپڑے بدل کر تاکہ اسے کو پتا نہ چلے. انہوں نے آتے کہ لاش کے ہاتھ لگا پوچھ گئی, ان کی مدد سے نہلایا جنازے میں رکھا لے کر چلے. یہ دونوں سے ایک بھی اگر کندھا دے رہا ہے تو لاش اٹھا ہی جا سکے, اور یہ دونوں بھی ہٹ جاتے ہیں تو مجمع پھر اٹھا نہیں سکتا, لاش کو زمین پہ رکھنا پڑتا جنازے کو. لوگ خوشامد کرنے لگے, بھائی تم دونوں کو بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو اور تمہاری برکت سے لاش اٹھ رہی ہے. میں نے خبرستان میں دفن کر دیا, ان دونوں نے نہیں کیا کہ انہوں نے مطلب تو کھائی, لیکن دفن کرے گا تو نکلنے لگے نا تو وہ نہیں نکل سکے. لوگوں نے کہا بھائی آتے کیوں نہیں؟ میرے صاحب ہمارے دونوں جو پیروں پر گولیاں لگ گئی, اللہ بھی ہماری حفاظت فرمائے. قرآن میں گولیوں کا تذکرہ ہے, انکال و جہیما, انکال گولیوں کو کہتے ہیں جہنم کے اندر گولیاں ہوں, اللہ حفاظت فرمائے. دیتے ہیں ہمارے دونوں پیروں پر گولیاں لگ گئی, وہ گولیاں اس بدلے میں نہیں تھی لوہار میں آیا. لوہار میں آ کے اسے کاٹنا کیا, لیکن لوہار کا آدمی چپک گیا ان کے پیروں کے ساتھ. لوہار بڑا پریشان ہوا کہ کیا ہوا. پھر لوگوں نے اسے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے, اب یہ مجبور تھے اس لیے گھس میں آ گئے, مجبور تھے سارا قصہ بتایا. تو لوہار کو معلوم ہوا کہ وہ تو مجبور ہے, خدا کا عذاب ہے ان پر. تو اس لوہار نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میرے کو معاف کر دے اور میری غلطی ہوئی جو معلوم نہیں تھا. خیر اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ وہاں سے اپنے گھر چلا گیا. لیکن اب یہ بیڑیاں لگی ہوئی باہر جا نہیں سکتے اور چاروں طرف کے لوگ دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں روزانہ آ رہے, اور قصہ بھی سب جگہ مشہور ہوا تو لان تان بھی کر رہے. جسمانی تکلیف بھی ہے, روحانی تکلیف بھی ہے, کھانا وغیرہ بھی لا کے کھلاتے ہیں, اس کو کھانا بھی لا کے کھلاتے ہیں. کھلا نہیں پڑتا ہے جب تک زندہ ہے, کھلانا چاہیے. اور لامکان بھی کر رہے ہیں کہ 200 روپے میں کناٹ لگی 40,000 کی فکر میں لگے اسے قتل کر دیا. 7 دن تک یہ معاملہ تھا اور 7 دن کے بعد پھر بیڑیا کٹ پھٹ کٹ اللہ نے غیر سے کاٹی اور ایک دم سے اچھل کے یہ دونوں کے دونوں باہر آ گئے. لیکن باہر آتے ہی یہ دونوں مر گئے, ایک لاش اس طرف ایک لاش اس طرف. خیر ان کا بھی کفن دفن کر کے دفن کر دیا. میرے محترم دوستوں, جیسے سونے والے پر لذت یا تکلیف اصل تو ہوتی ہے روح پر, اثر پڑتا ہے بدن پر, اور وہ دکھائی نہیں دیتا, وہ دکھائی نہیں دیتا, لیکن کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے. ایسے ہی مرنے والے پر جو تکلیف یا جو راحت آتی ہے اصل تو ہوتی ہے اس کے روح پر, اور اثر پڑتا ہے بدن پر, اور وہ دکھائی نہیں دیتا, لیکن کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں جیسی وہ. اچھا, آپ حضرات بہت غور سے اس قصے کو سنا, لیکن ہمارے نزدیک اس قصے کی ہے تو کیا, لیکن اس قصے کی اتنی اہمیت نہیں, زیادہ اہمیت نہیں, بلکہ ہمارے یہاں اہمیت جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اہمیت ہے. اس لیے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں تو غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن نبی کی زبان غلط بول نہیں سکتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد جو عذاب قبر وغیرہ کی ساری باتیں بتائی ہیں, چاہے ہمیں دکھائی نہ دیں, لیکن وہ باتیں اتنی پکی ہیں کہ یہ قصہ اس کے سامنے کوئی حیثیت بھی رہی. اس قصے میں تو ہو سکتا غلط دیکھا ہو لوگوں نے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے بالکل پکی چلتی ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى ربه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. پوری تفصیل کہ کوئی شک نہیں بیچ کا واسطہ بھی ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے آنا بھی ٹھیک ہے اور پکی پکی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی آنکھوں نے سب سے دیکھا, تم لوگ جھگڑے کر رہے ہو, تم لوگ مانتے نہیں ہو باہر کا. میں یوں کہتا ہوں کہ انسان کے بدن کے اندر اور باہر دونوں کے دونوں عالم دنیا میں ہیں, ڈاکٹر بھی اور مریض بھی, لیکن وہ ڈاکٹر اندر کا کیلشیم دکھا نہیں سکتا, اندر کا لوہا دکھا نہیں سکتا, اور خود اسے بھی دکھائی نہیں دیتا, اسے بھی علامتوں سے معلوم ہوتا ہے, وہ علامتوں سے دیکھتا ہے. میرے محترم دوستوں جب اسی دنیا کے اندر ہیں اور دونوں ایک دونوں قسمیں الگ الگ ہو گئی, اندر کا لوہا الگ اور باہر کا لوہا الگ, میں نے کہتا ہوں کہ تو تیرا عالم دنیا میں اور جو مر چکا وہ تیرا ہی عالم برزخ میں. ارے یہ یہاں کے ساتھ اور ہے اور وہاں کے ساتھ اور ہے اور یہاں یاد اور ہے یاد رکھنا اس دنیا میں روح کا بدن سے جو ہمارا تعلق ہے نا, جاگنے کی حالت سے تو بہت پکا اور سونے کی حالت سے کچا اور مرنے کی حالت سے ختم, لیکن مرنے کے بعد برزخ میں ایک دوسرا تعلق چالو ہو گیا, اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن جو بدن میں روح ڈالی جائے گی وہ بہت ہی پکا تعلق ہوگا, دنیا سے بھی زیادہ پکا, اتنا پکا تعلق ہوگا جنتی جنت میں جانے کے بعد اور جہنمی کا جہنم میں جانے کے بعد روح کا تعلق بدن سے اتنا پکا ہوگا کہ جو کبھی کچا بھی نہیں ہوگا ختم بھی نہیں ہوگا. اس لیے جنت میں اور جہنم میں نیند بھی نہیں موت بھی نہیں, اگر نیند آ گئی تو روح کا تعلق بدن سے کچا ہو جائے گا, موت آ گئی تو ختم ہو جائے گا, وہاں نہ کچا ہوگا نہ ختم ہوگا, اتنا پیٹرن جو اتنا پکا ہوگا کہ جو لذتیں لے گا وہ لذتیں بدن کو بھی آ رہی ہیں روح کو بھی آ رہی ہیں, اور جو تکلیفیں اس پر آ رہی ہیں وہ تکلیفیں بدن کو بھی آ رہی ہیں روح کو بھی آ رہی ہیں. میرے محترم دوستو, اس یقین کو پوری دنیا کے اندر ہمیں پھیلانا ہے اور یہ بنیادی یقین ہے. اس سے انشاءاللہ اب تم حضرات یوں کہتے ہوں گے کہ موری صاحب تو مرنے کی بات سیکھ رہے ہیں, مرنے کی دنیا کی تو رشکا ہی نہیں ہے. بھائی کیا کہوں, میرا مقدر, میں نے تو مرنے سے پہلے کی شروع کی تھی, تم نے مرنے کے بعد کی شروع کرا دی, میں کیا کہوں. تمہاری توجہ کہلواری,
مرنے کے بعد کی چیز کو لوگ زیادہ دھیان سے سنا نہیں کرتے. میں کیا کروں کہ سارے دھیان سے سن رہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, میرے پر بھی تمہارے پر بھی. اور دیکھو میرے محترم دوستو, دنیا کی زندگی جنت جیسی بن جائے گی اگر مرنے کے بعد والی زندگی کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو. اور اب میں آپ کو وہ بتاؤں جو میں نے شروع کیا تھا, یاد ہے آئی ٹی وی سی انداز کی پڑھی تھی بڑی نے, لیکن جب تک جڑ میں بنیاد نہیں ہوگی تو اس وقت پھل کہاں سے آئیں گے میرے بھائی. ہاں دعوت جو ہے یہ تو ہے زمین, اور ایمانیات جو ہیں یہ ہے جڑ, اور عبادات جو ہیں یہ تنے, اور اخلاقیات جو ہیں یہ پھل, اور اخلاص جو ہے یہ رس. تو وہ تو رس تو بالکل آخر میں آتا ہے, پھل اس کے پہلے آتے ہیں. رس کہاں میں آئے گا؟ پھل میں. پھل کہاں آئے گا؟ درختوں میں. درخت کہاں لگیں گے؟ جڑ پر. اور جڑ کہاں لگے گی؟ زمین پر. تو سب سے پہلے دعوت کی زمین. اب میں نے آپ حضرات کو یہ عرض کیا تھا کہ انسان دنیا میں کیوں آیا. یہ ساری بحث جو مرنے کے بعد کی میں نے کی, اس پر جتنا یقین آئے گا تو آدمی یہ سمجھے گا کہ میں دنیا میں کیوں آیا. میری بات سمجھو. دیکھو پھر دھیان دینا, مسلمان کی دو شانیں ہیں. ایک شان تو ہے اس کی بندہ ہونے, خدا کا بندہ ہونے, اور دوسری شان اس کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے. یہ دو شانیں ہیں. خدا کا بندہ ہونے کے اعتبار سے ہمارا مقصد زندگی جو ہے وہ تو ہے بندگی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارا جو مقصد زندگی ہے وہ ہے دعوت. اسے یاد رکھیے. دونوں آیتیں بھی ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دوسری امتیں ان میں صرف بندہ ہونے کی شان تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی شان نہیں تھی. اس لیے ان کے ذمے دعوت اتنے اہتمام سے نہیں تھی. تھی تو صحیح, بعض لوگوں میں کان لا تناہون عن کئی بعض حلم سما کر, یہ ہے قرآن پاک میں. لیکن اتنا اہتمام کہ نبی دنیا سے چلا گیا, ساری امت پر دعوت کی ذمہ داری آئے, ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا. کتنے بجے میں میرے خیال میں کڑی بند ہوئی؟ ہاں ابھی بند ہوئی, میں تو نہیں سمجھ رہا. صحیح ہے بالکل. اچھا اچھا وہ معلوم ہوا. میں نے جب سے دو ہی بج رہی, آگے نہیں بڑھ رہی, چابی بھی نہ کھل گیا. اچھا بھائی, اچھی طرح سے اس بات کا آپ حضرات سمجھ رہے ہیں کہ دوسری امتوں کے ذمے تو صرف عبادت تھی, ہمارے ذمے دعوت بھی ہے. اتنے بچے ذرا بتائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے. نبیوں والا کام ہمارے ذمے, ایک طرف عبادت ایک طرف دعوت. عبادت کے معنی اللہ کی بات ماننا, اور دعوت کے معنی اللہ کی بات دوسروں کو منوانے کی کوشش کرنا. یہ دونوں کام ہمارے ذمے ہیں. اچھا اب یہ عبادت جو ہے اس کے اندر اگر ہم نے طاقت پیدا کی تو ہم فرشتوں سے آگے بڑھ کر یہ انسان خدا کا خلیفہ بن سکتا ہے. میں تو آخری بات تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری جان, ہمارا مال, ہمارا وقت اور ہمارے جذبات, یہ ساری چیزیں چار باتوں پر لگے. میں سیدھا نوٹ کر لوں, بالکل خلاصہ ہے. آخری پھل کی چیز بتا رہا ہوا, پہلے تو جڑ کی بتائی, پہلے تو جڑ کی بتائی, اب پھل کی بتا رہا. چار چیزوں میں ہماری جان اور ہمارا مال اور ہمارا وقت لگے. ایک تو ان میں سے ہے ضروریات, کیونکہ ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں. کھانا ہے, پینا ہے, کپڑے ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, کاروبار ہے. ایک چیز میں ہماری جان مال لگے گی. اس کو حیوانیت کہتے ہیں. جیسے ایک جانور ہوتا ہے, بھوک پر کھانا, پیاس پر پینا, نر کو مادہ, مادہ کو نر, رہنے کا مکان. تو اسے ہم انسان ہیں, ہمارے اندر خدا نے حیوانوں والی نسبت رکھی اور اجازت دے دی کہ بھائی تم بھی اپنی ضروریات کو پوری کرو دو پابندیوں کے ساتھ. جو ضرورت پوری کرو اس میں یہ دیکھو کہ حکم الہی کیا ہے, طریقہ رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جانور آزاد ہے, اسے جہاں پیشاب لگے گا وہی پیشاب شروع کر دے گا، ہم نہیں کر سکتے، ہمیں ذرا پردہ وردہ کرنا پڑے گا. ان کے ہاتھ نر مادہ نے ایسا جس نر کو جو مادہ ملی جتنے استعمال کر لی، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوگا، ہمارے یہاں شادی وادی ہوگی. بلی کو جہاں دودھ مل گیا پی لیا، ہم ایسے نہیں پئیں گے، حلال کا ہوگا پئیں گے، حرام کا ہوگا نہیں پئیں گے. یہ تھوڑی پابندی لگے ضروریات کے پورا کر، اپنے تقاضوں کے پورا کر. ایک اس میں ہماری جان مال لے گی، دوسری ہماری جان مال جو ہے وہ عبادات پر لگے، تیسرے ہماری جان مال اخلاقیات پر لگے، اور چوتھے ہماری جان مال دعوت پر لگے. چار چیزوں پر ہماری جان مال لگے، اسے یاد رکھیں، ضروریات پر، عبادات پر، اخلاقیات پر اور دعوت پر. عبادات کے ذریعے ہمیں فرشتوں کی شفاعت ملے گی، اخلاقیات کے ذریعے ہمیں خدا کی خلافت ملے گی، اور دعوت کے ذریعے ہمیں نبیوں کی نیابت ملے گی. اس انسان میں چاروں نسبتیں ہیں، حیوانیت والی نسبت، فرشتوں والی نسبت، خدا کی خلافت والی نسبت اور نبیوں کی نیابت والی نسبت. یہ چار نسبت اللہ نے انسان کو دی، اس لیے ہماری جان اور ہمارا مال ان چار پر لگے. یہ انسان جب خدا کی عبادت کرے گا تو یہ فرشتوں سے آگے بڑھے گا. کیوں؟ کہ فرشتوں میں کوئی تقاضا نہیں، نہ بیوی کا تقاضا، نہ بچے کا، نہ بھوک کا، نہ کھانے کا، نہ استنجے کا، نہ تھکنے کا. لیکن انسان جب خدا کی عبادت کرے گا تو اس کے اندر تھکن بھی ہے، نیند بھی ہے، بال بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں. ان سارے تقاضوں کو قربان کر کے پھر یہ عبادت کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. جانور عبادت کا مکلف نہیں، کرتے سب ہیں لیکن مکلف ہماری طرح نہیں کہ کرو تو جنت، نہ کرو تو دوزخ، وہ آزاد ہے. جانور کے لیے تو تقاضا پورا کرنا ہے، اور فرشتے کے لیے عبادت کرنی ہے، اور ہمارے لیے ہے تقاضا پورا کر کے پھر عبادت کرو، اور عبادت کے موقع پر تقاضے کو دباؤ. جب یہ انسان اپنے تقاضے دبا کر خدا کی عبادت کرتا ہے تو یہ انسان فرشتوں کے زمرے میں داخل ہوتا ہے، اور جب عبادت کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے تو فرشتوں کے زمرے سے آگے نکل کر یہ خدا کا خلیفہ بنتا ہے، یہ خدا کا خلیفہ بنتا ہے. فرشتہ 50,000 سال اگر خدا کی عبادت کرے تو وہ خلیفہ نہیں بن سکتا، کیوں؟ اس میں استعداد نہیں، اس میں استعداد نہیں. انسان میں استعداد ہے، اللہ نے کہہ دیا تھا انی جاعل فی خلیفہ، زمین پر میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، یہ فرشتوں سے کہا تھا انسان کے بارے میں. تو فرشتے میں خلیفہ بننے کی استعداد نہیں، فرشتہ خلیفہ نہیں بن سکتا، لیکن یہ انسان خلیفہ بن سکتا ہے. کب؟ جب اس کی عبادت میں طاقت پیدا ہو جائے اور یہ انسان اخلاق رکھے. اور اخلاق کے کیا معنی؟ بھوکوں کو کھلانا اور خدا کی صفت رضاطیت کا مظہر بننا، رحم کرنا لوگوں پر اور خدا کی صفت رحیمی کا مظہر بننا، لوگوں کے عیبوں میں پردے ڈالنا اور خدا کی صفت ستاری کا مظہر بننا، لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا اور خدا کی صفت غفاری کا مظہر بننا. یہ جتنے اخلاق اس انسان میں آتے چلے جائیں گے، خدا کی خلافت کے جواہر اس کے اندر اجاگر ہوتے چلے گئے. لیکن انسان حیوانوں سے نکل کر فرشتوں جیسا بن کر ان سے اوپر ہو کر خدا کا حلیفہ بنے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ نبیوں کی دعوت سے ہوگا. انبیاء اکرام علیہ السلام والسلام کا کام یہ تھا کہ جو انسان حیوانیت کے کام میں لگ رہا ہے اور کھانے کمانے کے سوا اس کا کوئی کام نہیں رہا، تو یہ نبی جو ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، انہیں حیوانیت سے نکالتے تھے، انہیں لاتے تھے، انہیں نماز پڑھاتے تھے، عبادت کراتے تھے، اور فرشتوں کے زمرے میں داخل کرتے تھے، اور پھر ان کے اندر اور محنت ہوتی تھی تو فرشتوں سے وہ انسان اوپر ہو کر اور خدا کا خلیفہ بنتا تھا. یہ نبیوں کی دعوت سے ہوتا تھا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے اب یہ نبیوں والا جو کام دعوت کا تھا، یہ نبیوں کی نیابت میں یہ امت کریں گے. تو اب اس امت کے ذمہ چار کام ہوئے، ایک اپنی ضروریات کا پورا کرنا، ایک عبادات پر جان اور مال کا لگانا، ایک اخلاقیات پر جان اور مال کا لگانا، اور ایک دعوت پر جان اور مال کا لگانا. ان چار چیزوں میں ہماری جان مال لگے. اچھا، آج ہمارے اندر جو کثر ہوتا ہی ہے وہ کیا؟ کہ ساری طاقت ہماری کھانے کمانے میں لگے. یہ ہے بڑی مصیبت، ساری طاقت کھانے کمانے میں لگ گئی. کھانے کمانے میں اگر طاقت لگ گئی تو پھر یہ انسان جانور نما انسان، یہ انسان نما جانور بنا. یہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. حلال حرام کا کوئی فکر نہیں, انہوں میں اللہ چلانا منو مغل و شکیلا. ہم یہ کہتے ہیں کہ چار چیزوں پر اپنی جان اپنا مال لگے, عبادات پر لگے, عبادات پہ تو نماز ہے, نماز پر ہماری جان لگے, ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے تقاضے قربان ہوں گے, تو اس نماز کے ذریعے ہم فرشتوں کی شباعت حاصل کر کے اس سے آگے جائیں. ضروریات کا پورا کرنا حیوانیت, خدا کی عبادت میں لگنے سے فرشتوں کی شباعت, اخلاقیات میں اگر ہم چلے گئے تو خدا کی خلافت, اور دعوت میں لگے تو نبیوں کی نیابت. یہ انسان کیوں ترقی کرتا چلا جائے گا؟ وہ اس بے وقوف نے جو کہا نا کہ پہلے بندر تھا اور پھر انسان بنا, تو ان کے ہاں تو بندر سے انسان انسانیت پر رکا, اور ہمارے ہاں تو شروع سے انسان تھا یہ. اب یہ فرشتوں جیسا بنے گا, پھر فرشتوں سے آگے بڑھے گا اور خدا کا خلیفہ بنے گا, اور پھر یہ خلافت تو دنیا میں پھیلائے گا دعوت کے ذریعے, تو نبیوں کی نیابت اسے مل جائے گی. ہمارے ہاں تو یہ ہے. وہ تو ان بے وقوفوں کے ہاں ہے کہ پہلے بندر تھا اور پھر انسان بڑا ہو گیا وہ بندر. ہم تو نہیں تھے, اللہ کا شکر ہے حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے, ہم آدمی ہیں, ہم تو آدمی ہیں. تحقیقات باؤڑے ساری تحقیقات تحقیق ریسرچ. ارے باؤڑے کس مشین کو جس اللہ نے بنایا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو وہ بتا رہے ہیں تمہیں, پیدا ہوا مر گیا یہ کہتے ہیں سارے یورپ متاثر ہو سب نظریہ اور یہ اور بھائی اور پیسے ویسا ڈبل پیسہ. یہ ہے ہماری پکی بات جو ہے لاکھ کیا کہ یورپ میں رکھتے امریکہ میں رکھتے اس طرح کوئی ہلا نہیں سکتا. ایسی باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر تکلیف دے گئے کہ اگر یہ چیز ہماری عملی زندگی میں آ جائے تو ساری دنیا کے دل تھام ہی نہیں سمیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے مگر رہ نہیں سکتے. تو چار چیزوں پر ہماری جان مار, نماز پر لگے گی ہماری جان, زکات پر لگے گا ہمارا مال, روزے پر لگے گی ہماری جان, حج پر لگے گا ہمارا مال اور جان دونوں. عبادات میں طاقت پیدا کریں گے تو پھر ہم اخلاق تک پہنچیں گے, اور دنیا میں اسلام جو پھیلے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا. اسے یاد رکھیں, دنیا میں جو اسلام پھیلے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا. اگر مسلمان میں اخلاق آئے تو دنیا میں اسلام پھیلے گا. عبادات کے ذریعے اخلاقیات کی استعداد پیدا ہو. عبادات ساری دنیا نہیں دیکھے گی, ہماری نمازیں مسجدوں میں دنیا کہاں سے دیکھنے آئے گی, ہمارے روزے ہمارے اندر اسے دنیا کیسے دیکھے گی, ہم زکات مسلمان پر لگائیں گے اسے دوسرا کیسے دیکھے گا, ہمارا آج ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں مسلمان کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا تو لوگ اس کو کہاں دیکھیں گے. تو جیسے جڑ چھپی ہوئی ہوتی ہے نا, تو ویسے ہماری جو عبادات ہیں اس کے ذریعے استعداد پیدا ہوتی ہے اخلاق. لوگ جو رہیں گے دنیا میں وہ ہمارے اخلاق دیکھیں, ہماری تجارتوں کو دیکھیں گے, ہماری معاشرت کو دیکھیں گے, ہماری معاشیات دیکھیں گے, ہمارے معاملات کو دیکھیں گے, اور اس میں ہمارے اخلاق کو دیکھیں گے تو پوری دنیا کے بچے والے انسانوں کا ذہن بنے گا کہ واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانی بڑے کھڑے کر تشریف لائے اسی کے اندر کامیابی. زکات کا دینا یا عبادات میں آئے گا, لیکن زکات کے علاوہ مال کا لگانا یہ اخلاقیات میں آئے گا. قرآن پاک کے اندر دو قسم کے احکامات آپ کو ملیں گے, بعض احکامات تو ملیں گے قانونی اور بعض احکامات ملیں گے اخلاقی. زکات جو ہے یہ قانونی حکم ہے, لیکن اس کے علاوہ مال کا غریبوں پر لگانا یہ اخلاقی حکم ہے. ان اللہ یا مرو مزاج نے بڑے احسان, عدل کیا ہے قانونی حکم اور احسان کیا ہے اخلاقی حکم. فرض نماز کا پڑھنا, فرض زکات کا دینا یہ تو عدل میں آئے گا, قانونی چیزیں کرنا پڑے گا ہمیں, لیکن زکات کے علاوہ مال لگا دینا یہ اخلاقی چیز ہے, یہ احسان میں آئے گا. دنیا کے اندر جو اللہ کا دین پھیلے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا, اور اخلاق کی استعداد پیدا ہوگی عبادات سے, اور عبادات میں طاقت پیدا ہوگی ایمانیات سے, اور ایمانیات کی جڑ جمے گی دعوت سے, اور پورے عالم کے اندر اخلاق پھیلیں گے وہ بھی دعوت سے. دعوت ایک ایسی چیز ہے جو سب کے اندر حاوی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, رمضان کے مہینے میں آپ نے زکات دے دی, اس لیے کہ آپ ڈر رہے پانی میں چیزیں زکات نہیں دوں گا، قیامت کے سانپ میرے کو کاٹے گا، قیامت کے اندر پترا بنا کے میرے سے داغا جائے گا، آپ ڈر گئے، بے قانونی طور پر زکات دینی چاہیے۔ زکات کے نہ دینے کا مواد دنیا میں بھی آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مال میں زکات داخل ہو گئی وہ دوسرے مال کو بھی تباہ کر دے گی۔ اور ہمارے گرام نے تو مطلب بتایا، ایک تو یہ کہ مستحق نہیں ہے زکات دینے کا پھر بھی لے رہا ہے، تو زکات کا مال دوسرے مال میں داخل ہوا دوسرے مال میں تباہ کر دے گا۔ دوسرا مانا یہ کہ زکات تو فرض ہوئی 50,000 روپیہ، لیکن اس کے اندر سے 40,000 دیا، 10,000 نہیں دیا، یہ 10,000 پورے مال کا رولنگ میں آ گیا، دوسرے مال کو تباہ کرے گا۔ ابھی کچھ لوگوں پر حادثے آئے، کچھ تاجروں پر، حالانکہ وہ دیندار تھے، تو ان کے اوپر ایک بزرگ کے کہنے کے بنا پر حد پوچھا گیا کہ بھئی حادثے جو آئے ہیں انداز لگا رہو، حساب کر دو زکات کا، کہیں خدا نہ خاصتا بھول تو نہیں ہو رہی۔ تاجروں نے حساب کیا، بالکل پکے دیندار تاجر۔ ایک تاجر نے میرے کو حد دکھا کہ مولوی صاحب واقعی زکات کئی سالوں سے میں کم دے رہا ہوں، آج حساب کرنے سے میرے کو معلوم ہوا مال زیادہ تو زکات کم جا رہی، اب بولے میں اس سال ہی تو پوری نکالوں گا، دوسرے سالوں کا حساب کر کے میں انداز اسی بھی زیادہ نکالوں گا۔ دوسرے تاجر نے میرے پاس پورا حساب بھیجا، میرا رشتے دار تھا، تو میں نے حساب کر کے اس سے کہا کہ 5,000 روپیہ تم نے اس سال کا کم دیا۔ حساب کر کے میں نے، اب وہ جب خط گیا وہاں پر، اس نے دیکھا، دیکھ کر اس نے قبول کیا، اس نے کہا بے شک میرے 5,000 کم تھا، تو میں نے وہ 5,000 نکالوں۔ تو زکات کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے، اس کی ادائیگی ضروری اور فرض ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ نے زکات تو پوری نکال دی، عید کے بعد پڑوس میں سے چیخنے کی آواز آئی، آپ نے بیوی کو بھیجا، بیوی نے کہا کہ پڑوسن کے بچہ پیدا ہو رہا، پیسے اس کے پاس نہیں، یا اس کا دفتر گیا، آپ کے فارم 500 روپے نکال کر اپنی بیوی کو دیے، آپ کی بیوی نے اس کے پڑوسن کو دیے، پڑوسن نے انتظام کر کے دایا کو بلایا، آپ کی بیوی سے لگ گئی، بچہ پیدا ہو گیا، ضروریات ساری مہیا ہو گئی، شام کے وقت اس کا شوہر آیا جو بہریا تھا، اچھا کیا ہوا، ان کا بچہ پیدا ہو گیا، کیسے ہوا، صحیح تفصیل سنائی، اس اخلاق سے دہلی کا دل متاثر ہو رہا ہے کہ 500 روپئے لگا دیا میرے پڑوسی، اب اس سے اس کے اندر اسلام کی طرف رحمت آئی، ایک واقعے سے چاہے نہ آئے، مستقل آپ کے اخلاق جب اس کے اوپر آتے رہیں گے تو دھیمے دھیمے وہ سمجھے گا کہ انسانیت اور اخلاق تو اسلام کے اغراض کے بغیر، ہر کچھ بھی اور جیسے میرا کام کرتی ہے، انہوں نے ہر کچھ بھی میرا کام کرتی ہے، تو اب یہ 500 روپئے کا لگا یہ اخلاقیات میں لگا، زکات اور رمضان میں آپ نے نکالی وہ عبادات میں ہے، ایسے ہر جگہ عبادات اخلاق، عبادات اخلاق یہ ہوگا۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھو، ہم لوگ اپنے تقاضوں کو جو پورا کریں بقدر ضروریات، فضولیات پر نہ جائیں، تو ہمارے پاس پیسہ بھی بچے گا، وقت بھی بچے گا، وہی پیسہ وہی وقت عبادات اخلاقیات اور دعوت کے لگے گا۔ آج فضولیات میں ہمارا پیسہ بہت خرچ ہو رہا، آج ہماری جان فضولیات میں بہت لگ رہی، ہمیں فضولیات میں نہیں لگانی، ہمیں ضروریات پر لگا کر باقی معاملہ کو انتظام پر لگا دینا ہے۔ آپ کا لڑکا جوان ہو گیا، آپ بہت بڑے جاگیردار ہیں، آپ کی شان کے مناسب اگر شادی لڑکے کی ہوئی وہ 2,00,000 روپے میں ہوتی ہے، لیکن آپ دیندار ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے میری اولاد افضل نہیں، جب ان کے یہاں شادی تو ہمارے یہاں بھی شادی، آپ نے 1,000 روپے میں شادی لڑکے کی نمٹا دی، آپ پر بڑے تانے آئے، کنجوس مکھی چوس چمڑی جائے دمڑی کا جائے، یہ تیرے لڑکے کی شادی ہے کہ جنازہ، یہ تیرے لڑکے کا نکاح ہے کہ میت، آپ نے سب سن لیا، اس طرح قوم تو قبر میں آنے کی نہیں، نبی کا طریقہ قبر میں آئے گا، 1,99,000 روپیہ لڑکے کی شادی میں سے بچا، آپ نے اس کا بینک بیلنس نہیں کیا، شادی کرنا یہ تو عبادات میں آ جائے گا، ضروریات بھی ہے عبادات بھی ہے، حضور کے طریقے پر 1,99,000 روپیہ جو بچا،
ایسے لڑکے لڑکیاں جن کی شادیاں پیسے دہانے کی بنا پر نہیں ہو رہی, آپ نے چپکے چپکے پانچ سو پانچ سو ہزار ہزار ان کے ماں باپ کو دے دیے, اور تقریباً سو ڈیڑھ سو گھرانے اس ایک لاکھ ننانوے ہزار میں آباد ہو گئے. آپ کے لڑکے کی شادی بھی ہو گئی اور ڈیڑھ سو گھرانے اور آباد ہو گئے. اب یہ ڈیڑھ سو گھرانوں میں جو آپ نے ایک لاکھ ننانوے ہزار خرچ کیا, یہ اخلاقیات میں آئے گا. آپ کا پچاس ہزار روپے کا مکان ہے اور آپ کی دس بارہ سال آپ کے گزر چکے, اور اس کے اندر آپ کے جتنے بچے ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, اور گزارا تیس چالیس سال اور ہو سکتا ہے, پیسہ آپ کے پاس بہت ہے, آپ دس لاکھ روپے کا مکان بنا سکتے ہیں. آپ نے سوچا کہ ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے مکان کی لائن کی, پیسے میرے پاس دس لاکھ روپے مکان کی لائن کے ہیں, تو بجائے اس کے لیے میں ایک بڑھیا قسم کا مکان بنا کر ایش آرام سے رہوں, میں یہاں آپ سے گزارا کر لیں گے ویٹنگ روم میں, جا کے قبر میں مزے اڑائیں گے, جا کے جنت میں مزے اڑائیں گے. وہ دس لاکھ روپے کی آپ نے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے تاکہ غریبوں کو رہنے کے لیے دیں. ہم سے اگر مشورہ کیا بازو نے, پیسہ ہمارا بہت ہے, غریبوں کا مکان بنا بنا کے دینا چاہتے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو غریبوں پر خرچ کرنا بہت ضروری, لیکن خرچ کرنے میں ایسا ڈھنگ اختیار کرو کہ یہ غریب جو ہے اس کے اخلاق بگڑنے نہ پائے, یعنی یہ مان کھانے والا نہ بچ جائے. غریب تو ہم مان کھانے والا بنا نہیں چاہتے, اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہونے نہ پائے. میں نے یوں ہی تمہیں کالونی بنا دیا, غریبوں کو مفت میں رہنے دے دیا, تو تم تو دیندار ہو, لیکن تمہاری اولاد اس غریب کی اولاد کو تانے مارے گی کہ میرے باپ نے مفت کا دیا تھا, پیپے کر رہا ہے, میرے باپ نے بہت مفت کر دیا تھا تیرے باپ کو رہنے کے لیے. میں نے کہا ہم غریب کے اولاد کو تانا سننا دینا نہیں چاہتے. میرے مرکز کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا غریب پر لگاؤ ایسے طریقے پر کہ اس کے حالات نہ بگڑے. ایک جگہ فسادات ہوئے, ایسے موقع پر الحمدللہ مسلمان ہر جگہ سے پیسہ بھیجتا ہے, بھیجا, جماعت گئی, وہاں جا کے دیکھا تو وہ مصیبت زدہ لوگ دن کے موقع پر رمضان میں زنا شراب میں تھے. پیسہ تو بہت ملا انہیں, لیکن حالات یہ بگڑ گئے. ہم غریب پر اس طریقے سے پیسہ نہیں لگا کہ حالات بگڑ گیا. دوسری جگہ فساد ہوا, وہاں کے لوگوں میں ہم سے تعلق تھا, ہم سے پوچھا کیا کریں. میں نے غریبوں پر لگانا ضرور ہے, ایسے طریقے پر لگاؤ کیونکہ حالات نہیں بنے. انہوں نے بہت اچھا لاکھوں روپے کا کپڑا خریدا, چلے گئے بھائی کش کر دیں, بھائی نماز کے چلو صاحب میرے پاس ٹوپی نہیں, لو ٹوپی, ٹوپی سر پہ رکھی پورا آدمی لے لیا. دوسرے صاحب میں لوں گی نہیں, لو لوں گی, چلو صاحب میرے پاس کپڑے کا جوڑا نہیں, لو کپڑے کا جوڑا, چلو. یعنی کسی کو ٹوپی, کسی کو لنگی, کسی کو جوڑا دے کے پورا آدمی لے لیا, دے کر تعلیم میں بٹھا دیا, ذہن بنا دیا, دھیمے 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 ان کو عبادت پہ ڈال دیا, اخلاقیات پہ ڈال دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر کاروباری لائن بھی ان پریشان حالوں کی چالو کرنی. بیوا عورتیں جو ہے ان کی کسی کے مرہونے منت بن کے نہ رہے, پانچ پانچ بچے, شوہر شہید ہو گیا, اب پانچ بچوں کو لے کر بیچاری دوسری جگہ شادی بھی نہیں کر پاتی, کیا کرے. ہم نے مشورہ دیا, الحمدللہ ان عورتوں کو کپڑا سینے کی مشینیں لا کر دی گئی, ان عورتوں کو وہ لا کے چرخے دیے گئے, وہ بیچاریاں چرخے کاٹ کاٹ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرا, مشینیں کپڑے سی سی کر بچوں کا پیٹ بھرا. اور ہم نے یہ لکھا کہ تم اپنے کپڑے ان عورتوں سے سلاؤ, تمہاری عورتیں ان عورتوں سے سلا دیں, تین روپے کی سلائی کی مزدوری کے بجائے دس روپے دے دیں, اس میں سیوا کا سہل نہیں بگڑے گا. اور یوں تم مہارا پچاس سو دیتے رہو گے تو ہر بیچاری بیوہ دیکھتی رہے گی, دیکھو کہاں کیا, دیکھو کہاں کیا. میں تو منع نہیں کرتا, لیکن اس سے مستقل خرچہ اس کا ہو جائے تو ترکیب کرو. ایک آدمی کا گوڈاؤن سارا جل گیا, بالکل تنگس بن گیا, ایک ہاتھ گاڑی اسے دی گئی, ایک ہزار روپے کے کیلے اس نے رکھے گئے, اور وہ بیچارے نے اپنا کاروبار شروع کیا. ابھی دو مہینے پہلے وہ آیا, اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میرے پاس کا مہانا کرایہ دے کر پچیس سال سے کرایہ دے رہا ہے, کرایہ دار ہے. اس سے کہا گیا کہ ہم نے کالونی بنائی ہے, ایک کمرہ بارہ ہزار روپے کا بنا ہے, اگر تم اس کے اندر ہمارے بنائے ہوئے کمرے میں رہو مہینے میں سو روپے دیا کرو, تم وہاں پچہتر دے دو یا سو دیا کرو, تو بارہ مہینے میں بارہ سو ہوگا, دس سال میں بارہ ہزار ہوگا. یہ کمرہ تمہارا وہاں پچیس سال تک پچہتر مہانا دیے وہاں کرایہ دار کے کرایہ دار, اور یہاں مہانا اگر سو دے دو تو دس سال میں تم مالک. اب دیکھیے غریب کی حاجت پوری ہو گئی, غریب میں احساس کمتری نہیں آیا, محنت سے وہ مال دے رہا, کام بھی کر رہا ہے, مرحوم نے منت بھی کسی کا نہ رہا. بعض غریبوں نے کہا کہ مہانا 200 دے دیں گے, دے دو 200, 5 سال میں فری ہو جاؤ, 12,000 ایک سال سے دے تو ابھی فری ہو جاؤ گی, تم اس کے مالک لکھ کے دے دیتے. صاحب وہ لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے مولوی صاحب پلان تو تھا 10 سال کا, میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا دیکھو بعض غریب آدمی 100 روپیہ بھی نہیں دے سکیں گے, انہیں زمین مت کرتا, دوسری طرف سے زکات کا یا ہدیے کا پیسہ ان تک پہنچا دینا اور وہ آتا پھر تمہارے ہاتھ میں مکان کا پیسہ دے دیں. ان کا مالی صاحب 5 سال میں کالونی فری ہو گئی, ان کا مالی نہیں وہ تو مہانا 400 دینے شروع کیے, باقی نے 200 دینے شروع کر دیے اور بولے پورا روپیہ ہمارے پاس آ گیا. بولے اب ہم اس سے اور روپیہ ملا کر بڑی کالونی بنانا چاہتے ہیں, بڑی کالونی تاکہ اس میں اور زیادہ غریب لوگ رہیں, پہلے 200 کا انتظام تھا, 1,000-2,000 کا انتظام کریں. یہ ہے وہ اسلامی زندگی. اب یہ زندگی کتابوں میں تو ہو اور مسلمان میں نہ ہو. کتاب میں پڑھ دو صاحب, ہماری کتابیں پڑھ دو. ارے کتابیں پڑھ کے کیا کہیں گے, سب اور لٹریچر پڑھ دو. میں کہتا ہوں لٹریچر کو پڑھ, اس آدمی کے اندر, اس آدمی کے اندر وہ زندگی لانی, وہ زندگی ایمان کے قوت کے بغیر نہیں آئی. دنیا کے اندر بے پڑھے پڑھے لکھوں سے زیادہ ہے, وہ اس کتاب کی وہ پڑھ نہیں سکے. جو پڑھنے والے وہ پڑھ کے صرف اپنے تبصرے کریں گے, اس میں یوں میری رائے, اس میں یوں چلنا دھرنا کچھ نہیں. اور یہاں یہ ہے میرے بھائی کہ مسلمان کی انگلی پکڑو, اسے کھیت سے لاؤ, اسے دکان سے لاؤ اور اسے دائرے عمل میں ڈالو. یہ زندگی ابھی اس مسلمان کے اندر, یہ زندگی ابھی اس مسلمان کے اندر آ جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے. یہ میں نے مکانات کی لائن آپ کو بتائی, شادی کی لائن بتائی, شادی میں اخلاقیات کی لائن, مکانات میں اخلاقیات کی لائن, کھانے پینے میں اخلاقیات کی لائن. بھائی مرے کا گوشت اور روٹی آپ کے بچے ہضم کر پاتے ہیں تو آپ مرغا مت کھاؤ, ذرا سالن زیادہ پکا دو. 5 غریب پڑوسیوں کے گھر پر 5 پیارے سالن کے چلے جائیں گے تو ان کی روٹی کے چپڑنے کا انتظام ہو جائے. ہمارے بچے مرغا کھا رہے ہو اور ہمارے پڑوسی پر 3 دن کا فاقہ ہو, یہ اخلاقیات میں آئے گا. بھائی اپنے بچوں کے کپڑے 500 روپے کے کافی ہو جائیں گے سالانہ, پیسہ بہت ہے 2,000 کے بنا سکتے ہو, مت بناؤ. 1,500 روپے کے کپڑے سی کر ان غریبوں کو دو کہ جن کے بچے ننگے. سردی کے اندر لحاف 100 روپے کا بنانے کے بجائے 25 روپے کے 4 لحاف بنا دو, 1 لحاف خود استعمال کرو اور 3 لحاف پھیکرنے والوں کو دو. یہ میں فرض واجب کے درجے میں نہیں کہتا, یہ درجہ اخلاقیات کا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, زکات کا دینا تو عدل میں آئے گا. اس کے علاوہ جو میں بتاؤں یہ مال کا لگانا یہ احسان میں آئے گا. زکات تو قانونی حکم ہے اور یہ جو زکات کے علاوہ مال آپ لگاؤ گے یہ اخلاقی حکم ہے. اور دنیا میں جو اسلام پھیلے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا, دنیا میں جو دین پھیلے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا. ایک آدمی غریب ہے اسے قرض دے دو بغیر سود کے دے دو. اچھا وہ غریب آدمی جو ہے وہ بھی دیندار ہے, 100 روپیہ آپ سے قرض لے کر اس کی نیند اڑ گئی کہ اگر میں مر گیا تو میری روح جو ہے وہ لٹکی رہے گی, میری روح جو ہے وہ لٹکی رہے گی اور میں جنت میں نہیں جا سکوں گا. وہ غریب آدمی ہے وجہ, اس لیے 100 روپیہ لے کر اس کی تو نیند اڑی جب میں جلدی سے ادا کر دوں کیونکہ وہ بھی دیندار ہے. لیکن دینے والوں کو میٹھی نیند آئی کہ اللہ کا شکر ہے 100 روپیہ لگ گیا میرا ٹھکانے, روزانہ 100 روپے سبقے کا سامان ملے گا قرضہ دینے کی بنا پر, اور اگر مہینے میں وہ نہ دے سکا تو روزانہ 200 روپے کا سبقے کا سامان ملے گا. تو مالدار کے تالو میں ایسا گڑ چپکا کہ جتنوں میں تو قرض دے گا وہ اگر ادا نہیں کر سکے تو تجھے روزانہ اتنا قرض کے برابر تجھے سبقے کا سامان ملے گا. اور غریب کی نیند اڑ گئی اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر مر گیا اسی حالت میں تو میری روح جنت پہ جا نہیں سکے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں معاشرتی لائن, معاملات کی لائن, کھانے پینے کی لائن, قرآن پاک میں ایک طرف ہاتھ سکا یہ قانونی حکم ہے, عبادات میں آتا ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ یہ قانون کا ماضا ان سکون کلی راف, آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں تو آپ کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجیے کہ جتنا ضرورت سے زیادہ وہ سارا خرچ کر دوں. تو یہ اخلاقی حکم ہے, یہ قانونی حکم نہیں, وہ قانونی حکم ہے. بات زکات جو ہے یہ قانونی حکم ہے اور یہ اخلاقی حکم ہے کہ زکات کے مال کے علاوہ دو. آپ نے زکات دی, آپ کے سامنے ایسے گھرانے آئے جو سید ہیں, زکات لے نہیں سکتے. اب آپ نے ان کو بغیر زکات کر دیا, تو زکات جن کو دیے تو عبادات پہ آ گیا, اور بغیر زکات کے جن کو دیا یہ اخلاقیات پہ آ گیا. بھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آئی؟ یعنی اسے آپ حضرات طے کرو گے ابھی سے چالو کرنا ہے, اور یہ چالو ہو نہیں سکتا جب تک مرنے کے بعد والی زندگی اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اللہ کے حکموں کی طاقت, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کا یقین جب تک ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا, اس وقت تک یہ مبارک زندگی دنیا میں چالو ہو نہیں سکتی. دعوت کے ذریعے پہلے ایمانیات کے چڑے جوانی ہوں گی ہمیں دلوں کے اندر, اس کے بعد یہ زندگی چلی, ورنہ تو زبانوں پر رہ جائے گی, واہ واہ ہو جائے گی, کتابوں میں چھپ جائے گی, لوگ اس کے کتاب کے چھاپ چھاپ کے ساتھ کیسی اچھی بات ہے. اس سے میرے بھائی اللہ کا دین دنیا میں زندہ نہیں ہوگا. دین دنیا میں زندہ ہوگا عملی طور سے قربانیوں کے ساتھ دعوت دے رہے. تو میں نے کیا کہ ہماری جان اور مال کا جو مصرف ہے وہ چار چیز, ضروریات, عبادات, اخلاقیات اور دعوت. اچھا اب یہ دعوت میں جو ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے ہم شادی بھی نہیں خرچ کریں. حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ شادی ہوئی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی شادی میں شریک نہیں کیا. دوسرے دن آپ کو بتا چلا تو آپ ناراض بھی نہیں ہوں, خرچ بہت تھوڑا تھا. لیکن جب تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں جانے کا وقت آیا, وہاں خرچ کا موقع آیا, تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ 600 من کھجوریں لا کر دی. یعنی صحابہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو ہم زندگی دیکھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ایک لڑکے کو لڑکی سے ملانے پر وہ لوگ خرچ نہیں کرتے تھے, بلکہ بندوں کو خدا سے ملانے پر خرچ کرتے تھے. بندوں کو خدا سے ملانا دعوت ہے, اور لڑکے کو لڑکی سے ملانا ضرورت ہے. وہ ضرورت میں خرچ کرتے تھے بقدر ضرورت, اور دعوت میں خرچ کرتے تھے خود. آج بھی یہی ہے, وہ ایک صوبے میں جماعت گئی, ہر آدمی کے 500-500 روپے خرچ ہوئے, 4 مہینے کے 10 آدمیوں کے 5,000 خرچ ہوئے. تو بعد لوگ یہ کہنے لگے کہ ریلوں کے کرائے پر اتنا لمبا تم لوگ خرچ کرا رہے ہو لوگوں کو, یہ 5,000 روپیہ کسی یتیم خانے میں دے دیتے تو یتیموں کا بھلا ہو جاتا, یتیموں کا بھلا ہو جاتا. میں نے کہا کہ ہم لوگ بھی بہت سوچ بچار کے لوگوں کا خرچ کرا رہے ہیں. کیسے؟ میں نے کہا چار, انہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ 5,000 یتیم خانے میں دے دیتے, ان کو چھوڑ دیتے, دھندا وندا کرتے. آج کل مسلمانوں کی اقتصادیات بگڑی ہوئی ہیں, اقتصادیات ان کی بن جائے. میں نے کہا خدا کے بندے ذرا سوچ, 4 مہینے ان کے لگے, 5,000 ان کا شادیوں کا خرچ ہوا, ایک فائدہ بھی ان میں زندگی آئی جس سے خدا کی مدد آئی, جو پورے علاقے میں دین کی فضا بنی, مسجد بحران کی آباد ہوئی, مالدار زکات نہیں دیتے تو انہیں زکات دینی شروع کر دی. اب میں نے اس علاقے کا جو حساب لگایا گیا تو سالانہ 20 لاکھ روپیہ زکات کا ادا ہونے لگا. وہ غریبوں, یتیم اور بیواؤں کو ملے گا ہی ملے گا. یہ 5,000 لگے اور 4 مہینے لگے 10 آدمیوں کے, تو وہاں 20 لاکھ ہر سال یتیموں پر لگنے لگا. ایک مرتبہ 5,000 یتیم خانے میں دے تو تالی چھٹی. اب یہ جماعتیں ہوئے پھرے تو انہیں اپنے ہاتھ یتیم خانے کا بھی فکر ہوا, تو انہوں نے بھی تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے یتیم خانے میں بھی دینے شروع کیے, تو اپنا یتیم خانہ بھی آباد, دوسرے یتیم اور بیوہ اور غریبوں کی حاجت بھی پوری ہو رہی, اور سالانہ 20-20 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا. ہم نے کہا یہ حساب لگا, تمہارا حساب لگانے کا طریقہ دوسرا. ایک آدمی تبلیغ میں نکلا, 5,000 روپیہ اس کا خرچ ہوا, واپس آیا, دوسرے غیر تبلیغی تاجر نے کہا بڑا معاولا, اتنی دور ملک میں گیا تھا وہ کاروبار چھیڑ دیتا, لاکھوں روپے مہانا ہے اور سالانہ ملتے رہتے, تو کہ میں تبلیغ میں گیا تھا میں کچھ نہیں کروں گا, بہت معاولا. 3-4 سال کے بعد یہ تبلیغی تاجر نے اس غیر تبلیغی تاجر کو بلایا اور بلا کر یوں کہا دیکھ, مرنے کے بعد جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا اس 3 چلوں کا, دنیا کا سن لے. ان کا کیا؟ مجھے تبلیغ میں جانے سے پہلے میرا خرچہ فضولیات پر زیادہ تھا, اب میں آیا بیوی کا بچوں کا ذہن بنایا, فہرست بنائی خرچے کی ضروریات کی اور فضولیات کی الگ بنائی, سب نے بیٹھ کر طے کر دیا کہ فضولیات خرچ جو ہیں اس کو دھیمے دھیمے کم کرتے چلے جاؤ اور ضروریات کے باقی رکھو. 4 سال میں بولے قابو میں آئی یہ بات, 1,200 روپیہ ماہانہ خرچہ تھا, اب 600 روپیہ ماہانہ خرچ ہے. اور اتنی سادگی میں بھی ہم نہیں آئے کہ جو ہماری بیوی اور بچوں کی صحتیں بگڑ جائیں, صحتیں بھی برقرار ہیں اور 600 میں خرچہ ہمارا پورا ہو رہا. تو بولے 12 مہینے میں 12,72,200 روپئے تو بغیر کمائے ہماری بچ گئے. لڑکی کی شادی میں 1,00,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے, اس کے بجائے 1,000 میں نمٹ آیا 99,000 یہ بچے. اب سارا حساب بتایا وہ بھی دنگ رہ گیا. تم صرف آمد کو دیکھتے ہو اور ہم خرچ کو بھی دیکھتے ہیں. اور آج پوری دنیا میں تباہ اور برباد کرنے کا جو راستہ ہے وہ خواہشات اور فضولیات کے اوپر خرچ کرانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو نظام ہے اس کے اندر تو غریبوں کی ہمدردیاں ہیں اور مالداروں کے لیے بھی حفاظت ہے. جب تم نے 100 گھرانوں کی شادیاں کرا دی تو یہ 100 گھرانے تمہارے حامی بنیں گے. جب تمہاری زکات سے اور تمہارے ہدیوں سے گھرانے کے گھرانے پل رہے ہوں گے تو یہ سارے تمہارے حامی بنیں گے اور تمہاری آخرت بنے گی. لیکن دنیا میں اس وقت میں جو غلط ترتیب قائم ہو رہی ہے, اب مغربی ملک والے آئے تھے, ہم نے ان سے پوچھا کہ تم جو دنیا میں شہرت لے رہے ہو ساری دنیا تمہاری نقل اتار رہی. میں نے کہا بالکل غلط ہے, تمہارا طریقہ غلط ہے. ان کا کیسے؟ میں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر ہمارے ان ملکوں سے, ایشین ملکوں سے مغربی ملکوں میں گیا, بہت بڑا ماہر ڈاکٹر ہے, بڑی اچھی اس کی آمدنی ہے, لیکن رہنے کا مکان نہیں. اچھا اب رہنے کا مکان وہ لیتا ہے تو لامحالہ بینک والوں سے پیسے دے گا. تو میں نے سارا حساب کرایا, میں نے کہا کتنے کا ملتا ہے؟ اس نے کہا 50,000 ڈالر. میں اس کے پاس تو نہیں بینک سے لیے اور بینک والے پیچھے پڑ پڑ کے دیتے ہیں. اچھا اب اس کے اوپر سالانہ 15 ڈالر سینکڑا سود. اب 50,000 نہیں, 50,000 ڈالر کا کتنا سود ہوگا؟ سارا حساب میں نے کروایا. ہر مہینے میں 500 ڈالر بینک میں جمع کر دیں, ہر مہینے میں 500 ڈالر بینک میں جمع کر دیں تاکہ 12 مہینے میں 6,000 ڈالر ہو جائے. لیکن یہ 500 ڈالر میں سے 45 ڈالر تو جائیں گے سود میں اور 5 ڈالر جائیں گے قرضے میں. پھر ذرا 5 سال کے بعد پھر قرضے میں کم جائیں گے, قرضے میں زیادہ جائیں گے اور سود میں کم جائیں گے. پورا حساب جو میں نے لگوایا وہ تو 30 سال کے اندر یہ 50,000 پورے ہوں گے. نہیں, 30 سال کے اندر وہ مکان فری ہوگا. میں نے کہا پیسے کتنے جائیں گے؟ ان کا 1,50,000 ڈالر سے زیادہ. یہ 50,000 دینے پڑے 1,50,000 سے بھی زیادہ 30 سال کے اندر. میں نے پوچھا کہ اگر بیچ میں کوئی بیماری آ جائے اس ڈاکٹر پر یا اس آدمی پر یا کوئی حادثہ آ جائے, ادا نہ کر سکے 2-4 مہینہ, تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا کام پکڑ کے اسے ہٹا دیا جائے گا, اس کا نیلام ہوگا, دوسرے کو لے آیا جائے گا, اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. بھائی اتنی بے رہی جہاں بالکل یہی ہوتا ہے. رابطہ ہے اور رابطے کی بات نہیں ہو تو رابطہ ہی. اب اندازہ لگاؤ یہ قرض ہمدردی میں نہیں دیا بلکہ اس آدمی کو چستے کے لیے دیا. اب کی ساری کمائی اسے دے دے. اگر بیچ میں حادثہ پیش آیا تو مکان بھی گیا اور سب گیا. اور 30 سال اگر سارا معاملہ نارمل طریقے پر چلا معمول کے مطابق, بھائی مکان فری ہو گیا, آپ حضرات خوش ہو جائیں گے, واہ 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 30 سال میں مکان فری ہو گیا. لیکن اللہ کے دشمن جو ہے بڑے چالاک ہیں, انہوں نے ایسی چیزیں چلا رکھی اپنی منڈیاں چلانے کے لیے, اور وہ ساری منڈیاں اسلام کی سادگی سے فیل ہوتی ہیں. یہ سادگی جو ہوتی ہے نا, یہ سادگی سے غریبوں کی ہمدردیاں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن یہ دنیا چاہے گی نہیں سادگی کو. ہم چاہتے ہیں دنیا میں سادگی آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سادگی لے کر تشریف لائے, جب وہ سادگی دنیا کے اندر آئے گی تو یہ سادیات کا ساری دنیا کا حال ہے. آج جتنی آمدنی ہوتی ہے خرچے اس سے زیادہ ہوتے ہیں. 30 سال ہو گئے, لڑکے بھی بہت بڑے ہو گئے, لڑکوں کے بھی لڑکے ہو گئے. ابا بڈھا جو تھا یہ تو خوش ہو گیا, الحمدللہ 30 سال میں یہ فری ہو گیا. لڑکے اور بیوی چونکہ اس مغربی ملک کی ہوا کھائے ہوئے پانی پیے ہوئے, انہوں نے ابا جان, ان کا جی, ان کا یہ مکان جو ہے یہ تو 30 سال میں آؤٹ آف فیشن ہو چکا. اب تو یہ مکان کی کوئی ویلیو نہ رہی, اب تو فیشنیبل مکان ہمیں چاہیے. اب فیشنیبل مکان لینے گیا, اسے بیچا, بھاؤ بہت تھوڑا آیا, فیشنیبل مکان بہت مہنگا لینا پڑا, اور لینے کے بعد پھر وہی ترتیب سود والی چیز. یہ ہے دنیا کی زندگی کا نظام. اور ہم نے جو بتائی سبحان اللہ, کیسی شادیاں, کیسا کھانا, کیسا کپڑا, کیسا مکان, کیسی ہمدردیاں ہے نا, اور پھر مرنے کے بعد جنت, اور دنیا کے اندر بھی مزے, بالکل مزے. یعنی اس کے اندر تو سب چوسا. آپ کہتے ہوں گے کہ وہ کیپیٹل جو لینے والا وہ تو بڑا مزے, کیا مزے میں ہر وقت اسے گولی کا ڈر. اس لیے جب نیچے والوں سے چوسا تو نیچے والے بالکل خالی ہو گئے. اب خالی ہو کر آپ یہ روکنا شروع کریں گے, چوریاں, چری جکیت یا چری قتل و غارت چلا, ان ملکوں میں اس چیز سے زیادہ چلتی ہے. نیچے والوں کو تو سود کے راستے سے چوسا اور اوپر والوں کو گولیوں کے راستے سے چوسا, تو ہر وقت وہ مارے سے خطر میں, یہ بھی مارے سے خطر میں. ساری دنیا اس وقت خطر میں ہے, خطرے میں ہے. ساری دنیا کو خطرے سے اگر نکالنا ہے اور ساری دنیا کو امن و امان پر لانا ہے تو یہ مبارک زندگی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے, اس مبارک زندگی کو عملاً چالو کرنا. اور وہ عملاً چالو ہوگی جب قربانیوں والی دعوت ہو, قربانیوں والی دعوت ہو, آخرت کا ذکر ہو. اس سے نمازیں چالو ہوں گی, زکاتیں چالو ہوں گی, ذکر الہی چالو ہوگا, تلاوت قرآن چالو ہوگی, اللہ کی نسبت اس میں آئے گی, اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی استعداد پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے عمل میں آ جائے, کتابوں میں صرف نہ رہے بلکہ عمل میں آ جائے. جو نقوش میں ہے وہ نفوس میں آ جائے, جو نقوش میں ہے وہ نفوس میں آ جائے. دیکھو کتابوں کو بھی دیکھا مت سمجھنا, اگر یہ کتابیں میں اس دن میرے بھائی کی نہیں ہوں, ساری حدیث ہے, ساری واقعات وغیرہ بہن کرتے کیسے بیان کرتے. میں کہتا ہوں کتابوں پر اتفاق نہیں کرنا اور پوری امت کو محنت کے اوپر ڈالنا ہے اور تکلیف آنے سے برداشت کرنا ہے. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس مبارک طریقے کو دنیا کے اندر چالو کرنے کے لیے کسی کو نہیں دیکھا. ان تکلیف کو جو اٹھانا ہے ہماری بن گیا, پھر یاد رکھنا یہ تکلیفیں تکلیفیں نہیں رہیں گی بلکہ ان تکلیفوں میں لذت آئے گی. خدا کے دین میں جو تکلیف بھائی جاتی ہے اس کے اندر لذت آتی ہے.